بك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيفية آپ لوگ؟ الحمدللہ، ایک نئی کلاس، نیا دن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، نتھنگ ٹو کمپلین. الحمدللہ، جتنا بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اپنی صحت کے لیے، اسی کا نہیں ہم ادا کر سکتے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دن ایک نیا موقع دیتے ہیں کہ ہم اور نیکیاں کریں، ہم اچھے کام کریں، اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں. الحمدللہ رب العالمین. اچھا، ایک بہت ہی چھوٹی سی خوبصورت سی میرے پاس حدیث تھی، میں سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو بھی پتا ہوگا، لیکن ایک جسٹ ریمائنڈر، آپ لوگ ریڈی ہیں سننے کو؟ بہت ہی چلیں، انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ ہے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کھانا کھایا اور کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوتی، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. آواز سب کے لیے نہیں ہے ٹھیک؟ الحمدللہ. تو دیکھیں کتنی خوبصورت، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب یہ دعا پڑھتے بھی ہوں گے، یاد بھی ہوگی. نہیں یاد تو یاد کریں، اگر یاد ہے تو سب کو یاد کروائیں، ہے نا؟ کیونکہ پڑھتے ہیں ہم، لیکن کئی دفعہ ہم اس کے وہی بات کے آؤٹ آف ریفلیکسز پڑھنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کی فضیلت کو بھول جاتے ہیں. لیکن کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ کس چیز، ایک تو ہم کھانا کھا رہے ہیں اپنے ہی فائدے کے لیے، ہے نا، اور پھر دیکھیں اس پہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کتنی مطلب کچھ بھی نہیں کر رہے ہم لوگ، اپنے ہی فائدے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، بس ایک دعا پڑھیں گے اس کے بعد تو پچھلے گناہ، کون نہیں ہم میں سے گناہ کرتا، ہم روز کتنے گناہ کرتے ہیں نا، ہم سب گنہگار ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیں رحمت، دیکھیں کہ ہمارے اتنے سے عمل سے ہمارے گزشتہ گناہ معاف کر دیں گے، تو اس سے بڑی اور بات کیا ہے. تو الحمدللہ، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو ضرور کوشش کریں اور بنائیں کہ پڑھیں ضرور، کیونکہ کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں نا. تو کتنی دفعہ دن میں ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے پاس موقع ہے اپنے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں تو اپنے گناہ معاف کروا لیں ہوں. تو انشاءاللہ چلیں ہم اپنی اٹینڈنس کے ساتھ کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ اپنے نیم کے ساتھ، نام کے ساتھ اپنے لبیک مارک کریں. تو میرے پاس اٹینڈنس شیٹ نہیں ہے، آپ لوگ خود ہی اپنے اپنے نام کے ساتھ اگر کر دیں تو جزاک اللہ خیر. الحمدللہ، چلو ٹھیک ہے، آپ لوگ سب کر دیں پلیز اپنے نام کے ساتھ. اچھا، ماشاءاللہ سے مجھے اور پھر اس کے بعد ہمارا خوبصورت سا پیارا سا سیشن، جس کے لیے مجھے ماشاءاللہ سے پہلے سے ہی نظر آ رہا ہے ہینڈ ریز. الحمدللہ، تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں جس میں آپ کی شیئرنگ ہوگی، باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کریں، ہوں اپنا ضرور شیئر کریں. تو سسٹر میرا، میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں، آپ مائک لیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو آواز پہنچ رہی ہے. صورت یاسین بہت زبردست صورت ہے ماشاء اللہ، اور بہت سارے آتے ہیں اس کی ایسی ہے کہ جو کہ انسان کو بہت زیادہ تھاٹ پروکنگ لگتی ہے ماشاء اللہ. ایک آیت ہی ہے جو آیت نمبر 11 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب. تو یہ مجھے اتنی اسٹرائک کری اور مجھے یہ لگا کہ واقعی ہے نا کہ ڈرا ہم انہی کو سکتے ہیں، یہ ہمارے خود کے لیے بھی اپلیکیبل ہے اور دوسروں کے لیے بھی، کہ ڈرا اسی کو سکتے ہیں جو واقعی میں اتباع کرنا چاہے اور پھر ذکر کو یعنی نصیحت کی پیروی کرتا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈریں. کیونکہ ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے اندر یہ دو صفات نہیں ہیں کہ ہم سن کے ماننا نہیں چاہ رہے ہیں تو ہم چاہے لاکھ سن لیں ہم مان نہیں سکتے اور پھر ہمارے ذہن سے وہ چیز نکل جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو تو وہ ڈرائیو وہ موٹیو ہوتا ہی نہیں ہے کہ پھر سن کے مانے بھی. تو اس لیے یہ دو باتیں مجھے اتنی اچھی لگیں کہ ایک تو یہ کہ جس کے اندر صفت ہو کہ واقعی میں وہ ذکر کی نصیحت کی یعنی پیروی کرنا چاہتا ہو کرتا ہو, اور پھر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو پھر وہی ڈراوے کو یا پھر جو خبرداری کو اس کو لے سکتا ہے. اینڈ سملرلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نمبر 70 کے اندر بھی کہ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ تاکہ تم ڈراؤ اس کو جو زندہ ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی شیر کے رد میں ہم پیش کر سکتے ہیں آیت کے قرآن از ناٹ فار دا ڈیڈ اٹ از فار دا لونگ پیپل. کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر مرنے کے بعد پڑھ کے پھونکے یا اس طرح کریں, لیکن یہ واقعی میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ صرف زندوں کو فائدہ دے سکتی ہے اور انہیں کے لیے ہے نا کہ ڈرائیں لوگوں کو جو کہ زندہ ہے اور تاکہ ثابت کر دے بات ان کے اوپر نا کافروں کے اوپر. تو تین پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں اس کے اندر سے کہ قرآن ڈراتا ہے کس کو کس کو, ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور جو ڈرتا ہے اور جو زندہ ہے. اب یہ زندہ کے اندر ہم ڈفرنٹ معنی لے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ویسے ہی جانتے ہیں, لیکن جیسے ہم اگر سوچیں تو لٹرل زندہ ہی نہیں لیکن جس کا دل زندہ ہے جو واقعی میں وہ آنکھ رکھتا ہے وہ کان رکھتا ہے جو کہ سننے والے ہیں نا, یہ نہ ہو کہ ان کے آنکھوں پر یا کانوں پر مہر لگ گئی ہو اور واقعی میں صرف وہ ایسے شخص نہ ہو کہ جو صرف فزیکلی پریزنٹ ہے لیکن اسپرچولی پوری طرح لاسٹ ہے نا. تو زندگی تو ہر طرح سے ہم لے سکتے ہیں نا, فزیکل زندگی اسپرچل زندگی. تو پھر یہی اگر ہمارے اندر ہوگی کہ واقعی میں جب ہم زندہ ہوں گے اور دماغ سے اسپرچولی فزیکلی, تو پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے ڈر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یاسین کے اندر ورس 17 اسی ٹاپک کی کنٹینیویشن کے, وما علینا الا البلاغ المبین, کہ اور نہیں ہمارے اوپر مگر صرف پہنچا دینا. تو چھوٹی سی شیئرنگ کرنا چاہ رہی تھی, آج کل ہم عید الفطر کے بعد اب عید الاضحیٰ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو سننے میں مل رہے ہیں کہ لوگ حج کے لیے نکل رہے ہیں. تو کسی ایک خاتون سے میری بات ہوئی, ماشاءاللہ بہت پڑھنے پڑھانے سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے بتایا کہ میں حج پہ جا رہی ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی سن کے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرے میاں تو بہت بزی ہیں اپنے کام میں جاب میں, تو ہم لوگ اس وقت النساء کے ساتھ جا رہے ہیں جو کہ عورتوں کا ایک گروپ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا, اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ محرم کے ساتھ جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ شیخ ہے سو اینڈ سو, اور ان شیخ کے ساتھ سے خواتین اگر جانا چاہیں ان کے پاس آپشنز نہ ہو, میاں بزی ہیں اپنے کام میں بزی ہیں, تو ہم جا سکتے ہیں. تو ایسے موقعے پہ واقعی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے, آگے بحث مباحثے اور اس میں پڑھنے کا مقصد نہ ہمارا ہے نہ کسی کا بھی. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ صرف جو بات صحیح ہے, جو بات قال اللہ اور قال رسول اللہ ہے, وہ پہنچا دی جائے. آگے پھر کون کس شیخ کو فالو کرتا ہے یا کون کس طرح سے کس کی گارنٹی لے کے کیا کام کرتا ہے, یہ اس کا اپنا اس کی اپنی مرضی اور اس کی اپنی رائے ہے, اور اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. تو اللہ سے بہت دعا ہے کہ کبھی بھی ہم جب ایسے معاملات میں پڑھیں تو نہ ہمارا دل خراب ہو, ہم بالکل صحیح جو بات ہے وہ قولو قولن سدیدہ کے طور پہ بلاغ المبین پہنچا دیں, اور آگے جس کے پاس بات پہنچی ہے اس کے لیے بہترین خیر خواہی سے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کے بھی دلوں کو کھول دیں اور حق کے ساتھ جوڑ دیں. دوسری بات جو میں نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ یعنی خاتون کے ساتھ بعد میں جب میں نے بات کی اور حج کے حساب سے کچھ میں نے ڈاکیومنٹیشن تیار کی ہوئی تھی, تو میں نے ان سے بات کی کہ سب سے پہلی چیز کہ کیا آپ نے اپنی ول لکھی ہے, کہ اپنی ول لکھنا بہت ضروری ہے. تو پتا چلا کہ نہیں, ول ابھی تک نہیں لکھی. تو بہت دفعہ ممکن ہی ہوتا ہے کہ ہم جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ شاید ان تک بات پہنچ چکی ہوگی, شاید ہر کوئی ہر بات جانتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور اس سفر میں مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ واقعی میں یہ جو تین چیزیں ہیں, توحید, آخرت اور رسالت, یہ بہت قیمتی ہتھیار ہیں, اور ہمیں سے ہر ایک اگر اپنی موت کو یاد رکھے تو بہت ساری بحث مباحثوں سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے. تو جب حج جیسے سفر کے لیے نکل رہے ہیں اور اگر موت کو یاد نہیں رکھیں گے کہ ایک دن ہم نے اسی طرح اس دنیا سے چلے جانا ہے, تو آج اپنی پیچھے والوں کے لیے اپنی وصیت کر کے نکلیں تو وہ نکلنا بالکل فرق ہوگا, ورنہ پھر یہ کہ ہم اپنی خواہشات کی ہی پیروی کرتے ہیں, وہ بھی ایک ٹرپ ہی بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے حکمت کے ساتھ بات پہنچانے والا بنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. آپ دونوں کے جو شیئرنگ کی ماشاء اللہ بہت اچھی تھی. اللہ تو واقعی کہ یہ قرآن جو ہے وہ ڈرانے کے لیے, اور بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے کہ اسپیشلی اس صورت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس وہ مرنے والے کے لیے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یاسین, ہے نا, اور کس کس طریقے سے جیسے استاذہ جی نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کو پڑھتے ہیں, لیکن اس کا اصل مقصد جو کیا ہے کہ وہ ڈرانے کے لیے. ڈرا ہم اسی کو سکتے ہیں جس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہوگا, اسی کو نصیحت کر سکتے ہیں. اور یہ بھی سسٹر جویریا جو آپ نے بھی کی بہت ہی خوبصورت, اور بہت ہی میں کہوں گی کہ آج کی جو دکھتی رگ ہے, میں مجھے بھی بہت دکھ ہوتا ہے لوگوں کو جب میں دیکھتی ہوں اس طرح کہ یہی کہ اپنی طرف سے یہ بنا لیا کہ اب سسٹرز کا گروپ, اور یہ ٹھیک ہے وہ تو بہت ایکسیپشنل کیس تھے نا, جب جیسے ہمیں کیا لوگ دلیل کیا دیتے ہیں کہ امہات المومنین بھی گئی تھی اس طرح نا, تو وہ تو ان کا تو ایکسیپشنل کیس تھا, ہے نا, تو ہم اس کو کچھ چیز تو اس چیز کو ہم دلیل بنا لیتے ہیں اپنے مقصد کے لیے ہم لے لیتے ہیں, لیکن باقی چیزوں میں جس کا ہم نے ان کو فالو کرنا اس کو ہم صحیح طرح سے فالو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں یہ حکمت دے کہ ہم خوبصورتی سے وہی بات کی یہ چیزیں بتانے سے نہیں پتہ چلیں گی, جب تک ہم ان کو خود ڈائریکٹ سورس سے جب تک ہم قرآن نہیں پڑھ لیتے تو ہمارے دل میں یہ ماننے والی بات اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور یہ چیزیں آتی نہیں ہیں. ہم کسی کو پھر بتانے سے ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے, لیکن آف کورس یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اگر ہمیں صحیح بات کا پتہ ہے تو ہم اس کو ضرور دوسرے تک پہنچائیں, اور حکمت کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ باقی سب کے بھی دل نرم کرے, اور سب کو جو ہے وہ ڈائریکٹ سورس سے قرآن اور سننا سے جو ہے وہ پہ عمل کرنے والا بنائے, رادر دین کے سو کال کسی شیخ کو یا کسی مولانا کو, ہے نا, تو ہمیں ڈائریکٹ سورس سے ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی شیئرنگ کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین. تو ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا خلاصہ ہے قرآن کا. آج ہم 23rd جو پارہ ہے اس کا سیکنڈ رخ کریں گے انشاءاللہ. سورہ صافات سٹارٹ کریں گے. تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 23 پارے کا سیکنڈ روپ ہے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں, لیکن ہم سورۃ صافات سے شروع کریں گے. چند باتیں سورۃ کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ صافات مکی صورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو 56 نمبر کی صورت ہے. یہ اس مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی کہ جب ظلم و ستم عام ہو چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے ساتھی ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے, اور آپ کے ساتھ تقریباً 30-40 کے قریب لوگ مکہ میں رہ کے اور ظلم و ستم ان پر روا رکھے جا رہے تھے. اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ بتایا کہ جب حالات دل شکن ہوں, جب لوگ آپ کی بات سن کے نہ دیں, تو پھر اس وقت ان کے ساتھ کیسا معاملہ پیش ہوگا. اس صورت کے مضامین میں توحید کی دعوت, آخرت کا جواب, اور مذاق اور تمسخر جو اڑایا جا رہا تھا اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے, اس کا ہمیں کافی زیادہ ذکر ملے گا. اور مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا کہ جس شخص کا آج تم مذاق اڑاتے ہو, ان قریب وہ تم پر غالب آ جائے گا, اور تم اللہ کے لشکروں کو اپنے گھروں میں اترتا ہوا پاؤ گے. مراد یہ کہ اس وقت پھر عذاب آئے گا, لیکن تم کچھ کر نہیں سکو گے. اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بہت خوبصورت انداز سے آ رہا ہے. ایک طرف تو ان کے اپنے بتوں کو توڑنے کی بات ہے, اور دوسری طرف بدلے میں ایک ایسا خوبصورت بچہ ملنے کی بات آئے گی کہ جس نے باپ کے حکم پر اپنی جان دینی بھی گوارا کر لی. اللہ تعالیٰ ان قصوں میں ہم سب کو سبق دیتا ہے کہ جب بھی تمہاری زندگی میں دین کے نام پہ کوئی آزمائشیں آئیں تو تم نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. اور سورت کا نام صافات پہلے ہی لفظ میں صف باندھنے والے فرشتوں کی یہ صفت ہے. دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم, پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے اور پٹکارنے والے ہیں, پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں. جواب قسم کیا ہے؟ کہ ان الہکم لواحد, یقیناً تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے, جو زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک ہے, جو زمین اور آسمان میں ہے اور سارے مشرقوں کا مالک بھی ہے. سورت کے آغاز میں یہ جو صفات آئیں, مفسرین میں سے اکثریت کی رائے کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی کچھ حالتوں کی قسمیں کھائی گئیں. قطار در قطار صف باندھنے سے مراد جہاں ڈسپلن ہے, آرگنائز ہونا ہے, کہ کائنات کا جو نظام اتنے خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے تو یہ ایک خاص ڈسپلن پہ. افسوس کی بات ہے کہ آج ویسٹ نے تو اس اصول کو اپنا لیا اور ہم میں سے بہت سارے مسلمان اس کو چھوڑ چکے کہ اتنے لوگ وہاں, اتنی مخلوقات ہیں کائنات میں, لیکن نظام بالکل نہیں بگڑتا. وجہ کیا کہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے, جو چیز ان کو کہا گیا وہ وہی ہے. اسی صورت کی 165 آیت میں دوبارہ اس کی بات آئے گی کہ فرشتے خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وَإِنَّ لَنَحْنُ صَافُونَ, کہ ہم البتہ صفے باندھتے ہیں. ہم سب کو بھی اس میں اپنے لیے عمل کی یہی بات لینی چاہیے, چاہے لوگ تھوڑے ہوں یا زیادہ, بڑا مجمع ہو یا چھوٹا, ہمیں ڈسپلن کو نہیں ضائع کرنا چاہیے, اور اسی سے ایک انسان کو پھر آگے بڑھنے کے موقع ملتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ اگر ایک سٹور ہے اور اچھا چلتا ہے تو اس کی 100 برانچز پوری دنیا میں ہوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ڈسپلن کے بغیر کوئی جگہ چلتی ہے تو ہو سکتا ہے ایک دکان بھی ٹھیک طرح سے نہ چلتی ہو لوگوں کی. تو لہٰذا باصول لوگ جو ہوتے ہیں, جو ڈسپلنڈ لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے چھوٹے قدم بھریں, تھوڑا ہی کام کیوں نہ کریں, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. پھر اس میں ایک اور چیز دیکھیے گا کہ رب المشارق کی بات ہے, سارے مشرقوں کا رب. کائنات میں آج ڈسکوریز ہو رہی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کروڑوں سیارے ہیں اور ہر ایک اپنا مشرق ہے, اور یہاں صرف مشارق کی بات ہے. آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ مشارق و مغارب کی بھی بات آتی ہے. اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کتنی بڑی طاقت ہے اور اس کے ایک اشارے پہ پوری کائنات چل رہی ہے. اگر آج میں اس کے حکم نہیں مانوں گی تو کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اور کون سا آسمان میرے لیے تحفظ کا ذریعہ بنے گا؟ اصل بات ہے کہ لوگ جب اللہ کی قدر نہیں کرتے تبھی ان سے شرک ہوتا ہے اور وہ ایسی ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نزین السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان نے سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا. یہ شیاطین ملے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے, ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے. ان آیت میں دیکھیے کہ ستاروں کے جو تین بڑے مقاصد قرآن پاک میں آتے ہیں, اس میں سے ایک زینت اور دوسرا شیاطین کو بھاگنے کا ذریعہ بنانا. یہ دو بڑے بڑے مقاصد ادھر آگے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک مالک یہ سب کچھ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میری اس کائنات میں جمال ہے تو کمال بھی ہے. عموماً ہم لوگ جمال دیکھتے ہیں, بیوٹی فل چیزیں دیکھتے ہیں, تو اس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی, صرف ڈیکوریشن پیسز کے نام پہ گھروں میں رکھ دیتے ہیں, اور جہاں کام کی چیزیں ہوتی ہیں تو عموماً وہ خوبصورت نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نمائشی زینت نہیں بلکہ با مقصد زینت ہے, اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کام کی چیزوں کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ صفائی کرتے ہیں, ویکیوم ہے یا آپ کے کلیننگ سٹف ہے یا اگر آپ کے کپڑے دھونے کا سامان ہے, باسکٹ ہے, تو وہی نہیں بکری ہونی چاہیے, وہ خود ہی نہ گندی ہو. بعض لوگوں کی کچرے کی باسکٹ خود اتنی گندی ہوتی ہے کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس میں کچرا ڈالا جائے گا تو یہ کیا صفائی کی جائے گی. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا کے ہم سب کو اس چیز پہ غور کرنے کی دعوت دی کہ کوئی چیز رکھی ہوئی کیسی لگے, دیکھنے میں کیسی لگتی ہے, یہ اس چیز کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ اس چیز سے فائدہ کیا لیا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو بات ہم سب کو بتا دی اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ شیاطین جو ہیں وہ ستاروں تک پہنچ جاتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو سننے کے لیے, لیکن اللہ کی ذات نے ان سے اس کو محفوظ کر دیا. تو کیا آج دنیا میں اللہ کے کلام یا اللہ کے نبی کے خلاف جب لوگ باتیں الٹ سلٹ بولتے ہیں, اپنی مرضی سے قرآن بنا کے پیش کرتے ہیں, ویب سائٹس میں بھیجتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں روک سکتا؟ بالکل روک سکتا ہے. جس نے بالکل ابتدا سے بنیادی سورس سے وحی کو محفوظ کر لیا اسی نے آج بھی محفوظ کیا ہوا ہے. صرف یہ کہ ایک انسان اگر اس پہ غور کرے تو اس کو پتہ چلتا ہے. جہاں چھوٹی موٹی باتیں ہمیں کانوں میں پڑتی ہیں وہ اصل میں ہم مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم بھلا اس میں کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ اور ان کے لیے اہم عذاب ہے, تاہم اگر ان میں سے کوئی کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے. اچھا یہاں آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو ساتھ ساتھ سائنس دکھائی جاتی ہے نا, تو بڑے خوبصورت ایک رب دکھتا ہے کہ کائنات کے کچھ راز سائنس نے بتا دیے, رائٹ, کہ بھئی سورج گول ہے, زمین اوول ہے, اتنے فاصلے پہ ہے, دس اینڈ دیٹ. لیکن کائنات کے مقاصد کیا ہیں یہ وحی نے بتائے. یعنی سائنس آپ کو یہ تو بتاتی ہے کہ ستارے ہیں, سائنس یہ تو بتاتی ہے کہ سورج ہے, چاند ہے, گھوم رہے, لیکن یہ کیوں ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ کائنات کا نظام اللہ نے کیوں پیدا کیے, اس کو وحی نے کھولا. اور ہم دونوں کو مانتے ہیں, نہ ہم سائنس کو کنٹرڈکٹ کرتے ہیں نہ وحی کو, لیکن سائنس کی وہ بات مانیں گے جو کہ وحی سے ثابت ہوگی, اور اس کے اپوزٹ ہم دوسری باتیں نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں. ہم نے تو ان کو لیس دار گارے سے پیدا کیا, تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے, کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں اور کھیل میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. بھلا یہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی بن چکے ہوں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے ابا اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں اور تم خدا کے معاملے میں بے بس ہو. کیسے بے بس ہو؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, بس وہ ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی, یہ تو یوم الجزا ہے, یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ذرا سوچیے تو صحیح, پچھلی آیتوں میں ان کے کیجول ایٹیچیوڈ کا تذکرہ, کھیل سمجھتے تھے, مذاق سمجھتے تھے, جب بھی کوئی اللہ کی بات سنتے تھے تو تماشا سمجھتے تھے. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جس سب کچھ دے کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آپ سوچیے کہ کسی کو امید نہ ہو امتحان کی اور جائے اسکول میں اور ٹیچر کہے چلو بیٹھو آج امتحان ہے, تو کیا فیل ہوگا؟ بالکل اسی طرح سے لگ رہا ہے یہاں بھی کہ حاضر یوم الفصل, یہ ہے یوم الجزا, فیصلے کا دن. پھر اس دن ان کو اپنی کمبختی لگے گی کہ ہائے ہم نے زندگی کہاں ضائع کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہر چیز کھول کے دے رہا, لیکن ہم لوگ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. آج اگر دنیا میں رہتے ہوئے تیاری ہو, آخرت کی کچھ فکر, کچھ جنت کا شوق, کچھ جہنم کا خوف, کچھ نہ کچھ کرتے جائیں گے تو وہاں جا کے کوئی حیرت کا معاملہ نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ آج دنیا میں مستیوں میں مست ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف فن اور کیا کچھ ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے تو واقعی اس دن بہت بڑے بڑے ٹارچر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح سے یقین دلا دے آخرت کا, کہ غالب حضرت علی کا قول ہے کہ اگر خدا میرے سامنے آ جائے تو میرے یقین میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یعنی مجھے آج بھی یقین ہے, اتنے زیادہ یقین سے وہ آخرت کی اور غیب کی باتوں کو سنتے اور مانتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ یقین ہمیں کیوں نہیں آتا, یہ دنیا شیطان نے بڑی خوبصورت کی ہوئی ہے. کیونکہ آخرت کا یقین دنیا کو چھوٹا کر دیتا ہے, پھر دنیا میں دل نہیں لگتا, پھر دنیا کی چیزوں کو انسان اپنا ہم اور غم نہیں بنا لیتا. اس لیے اب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کا اصل دکھا کے بتاتے ہیں کہ بتاؤ وہ جہنم جس کے بارے میں تم سنتے تھے اس کے بارے میں آج تمہیں اگر یقین آ گیا ہو تو اب کر کیا سکتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا تم کیا کرو گے. احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون, حکم ہوگا گھیر لو سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. یا لفظ بندگی کو نوٹ کیجئے گا, کوئی نماز نہیں پڑھتا ان کے لیے, لیکن ان کی بات ماننا, بندگی بمانی اطاعت, جیسے پیچھے سورت یاسین میں گزر گیا, یعنی یہ ان کی باتیں مانتے تھے. جو یہ سیاہ کو سفید کو سفید کو سیاہ کر دیتے تھے یہ دکھا رہے ہوتے تھے اور مانتے تھے. من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. فہدوہم الی صراط الجحیم, بس راستہ دکھا دو ان کو جہنم کا. آپ دیکھیے کہ کسی کے بھی پیچھے چلتے ہوئے انسان ایک لمحے کے لیے ضرور سوچ لے کہ وہ خود کدھر جا رہا ہے. کسی کی گاڑی کے پیچھے اسٹیکر تھا کہ ڈونٹ فالو می بیکاز آئی ایم لاسٹ, میں خود راستہ بھٹکا ہوا تو میں کیا دکھاؤں گا. اب یہ تو ایک من چلے کا جملہ تھا, لیکن عملی زندگی میں دیکھیے تو بہت سارے لوگ اسی قسم سے دوسروں کے پیچھے چلے ہوئے. حیرت کی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ صریحاً لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں, لوگ صریحاً ماتھے ٹیک رہے ہوتے ہیں, سجدے کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے اور کہتے ہیں وہ شرک نہیں ہے. حیرت کی بات نہیں ہے؟ انسان کی عقل گم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے بندو, اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور شرک کیا ہے؟ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ کسی ایک ساتھی نے اپنی ایک بات شیئر کی کہ کسی جگہ کوئی لوگ بیٹھے تھے اور عورتوں اور مردوں کو انہوں نے سائڈ بائی سائڈ بٹھایا ہوا تھا اور سب اس طرح تھے جیسے مسجدوں میں عموماً قبلہ رخ بیٹھتے ہیں. پھر جب ان کے بزرگ آئے جو ان کے بڑے ہیں تو وہ ایک سائڈ پہ تھے, یعنی آپ اگر امیجینیشن میں کریں کہ اگر ادھر قبلہ ہے تو وہ ادھر بیٹھے, اور جب وہ وہاں بیٹھ کے سیٹ ہو گئے تو پھر اناؤنس کیا گیا کہ آپ سارے قبلہ رو ہو جائیں. قبلہ رو ہو دیں کیا؟ یعنی قبلہ تو ادھر کہتے نہیں, یہ ہمارے قبلہ و کعبہ, یہ ہمارے بزرگ صاحب ہیں. اور لوگ پھر اس طرف باقاعدہ جو عورتیں ہیں وہ گھوم کے ان کی طرف منہ کرنے لگی, اور جو مرد ہے وہ کھڑے ہو کے اپنی جگہ پہ ناچنا اور جو بھی اپنے طور پہ سمجھیں کہ خوشی کا اظہار کہہ لیں یا ریسپیکٹ کا اظہار. مجھے تو نہیں پتا کہ کون سی خوشی اور کون سا یہ ریسپیکٹ ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ لوگ صریحاً ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں, کبھی نہیں انسان سوچتا ان چیزوں کو کہ کیا یہ شرک ہے کہ نہیں. کس طرح عقل ماری جاتی ہے لوگوں کی. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر جہنم کا ہی راستہ دکھا دو. اللہ اکبر, اللہ سب کی آنکھیں کھول دے. میں تو سوچتی ہوں دنیا کے نام پہ تو بھٹکتا ہے انسان, دین کے نام پہ نہ بھٹکے, یہ بھٹکنا تو بہت دور کا ہے. اور ذرا ان کو ٹھہراؤ, ان سے کچھ پوچھنا ہے, یعنی ان کو اللہ کہتا ہے روکو ذرا, جیسے وہاں آپ کو امیگریشن پہ روک لیا جائے کہ بیٹھے جی ذرا آپ سے کچھ سوال جواب ہوں گے پھر آپ کو جانے دیا جائے گا. کیا ہو گیا تمہیں؟ آپ کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ یعنی دنیا میں تو بڑے دعوے کرتے تھے یہ کرنی والے, اور یہ بچا لیں گے, اور ہم ان کا پلو پکڑ لیں تو یہ ہمیں بچائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آج کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کر رہے. ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے جا رہے ہیں. یعنی آج وہ اس کو کہہ رہا ہے اس کی قصور ہے, وہ کہتا تھا اس کی ہے, کوئی بڑے چھوٹوں کو چھوٹے بڑوں کو کر رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر مردے اپنے ڈالیں گے. وقت بلا باد ملا بادی, اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے, ہائی لائٹ کر لیں آیات کو, اور اپنے ساتھیوں میں پیاروں میں جس کے عقیدے میں ذرا سا ضعف دیکھتے ہیں رو دھو کے اس کو یقین دلا دیں, لیکن اس کو ایک دفعہ صرف قرآن پاک سے سورۃ الانعام کا ترجمہ پڑھوا دیں. بہت سارا شرک جو ہے اس سے ہی دور ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اور اسی طرح کی بہت ساری اور آیتیں قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہی جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سب کی آنکھوں کو کھول دے. اب ان کی تکرار سنیے گا. اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں, بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کچھ زور بھی تو نہ تھا, تم خود ہی سرکش لوگ ہو چکے تھے. آخر کار اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں, تو ہم نے تم کو بہکایا کیونکہ ہم خود بہکے ہوئے تھے. اب آپ سوچیے تو صحیح ذرا, تو ہاں کوئی آپ کو کوئی 100 میل دور باہر لے جا کے پھر کہ سوری میں آپ کو اتنی دور لے آیا, لیکن اصل وجہ یہ کہ میں خود بھی لوس تھا. کیا انسان کو اگر سوچی کہ راستہ بھی اگر ون وے ہو, واپس جا نہیں سکتے, آگے کھانے کا سامان کوئی نہیں, جینے کا کچھ نہیں, موت یقینی ہے, یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لگ رہی ہیں. دنیا میں کچھ بھی اگر انسان کھوتا ہے پھر موقع ہے الحمدللہ, توبہ کر لے. شرک تھا تو توبہ کر لے, کسی کے اندھی عقیدت نے اندھا بنا دیا تھا توبہ کر لیں, پلٹ آئیں. لیکن آپ سوچئے کہ جب سب کچھ ختم, جب ٹائم سب, جب سارا کہانی ختم, اس وقت کہا جائے گا سوری وہ ہم خود بھی تو بھٹکے ہوئے تھے نا, تو پھر اب تمہیں بھی تو ہم یہی کر سکتے تھے, اس وقت دل پہ کیا گزرے گی؟ واقعی جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو پھر جہنم میں یہ گالیاں دیں گے, ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے, ایک دوسرے کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ, اس کو دوہرا عذاب دے, یہ سچ ہے. جس کو دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا ریگریٹ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے بندہ اپنے جذبات کا اظہار کر لیتا ہے, ایک نہیں کر پاتا تو پھر بعض لوگ سر کو ٹکرے مارنے لگ جاتے ہیں, بعض اپنے ہاتھ کاٹنے لگ جاتے ہیں کہ اب بتاؤ میں کیا کروں, میں نے تمہارے پیچھے لگ کر اپنی زندگی برباد کر دی, میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کسی کا جوان بچہ اگر کسی غلط شخص کے ہاتھوں میں لگ کے نشہ شروع کر دے, کوئی خراب کام شروع کر دے, تو آپ سوچیے کہ اس ماں کا کتنا غصہ ہوگا اس پہ جس نے اس کے بچے کو بہکایا. لیکن جن کی زندگی کو آگ لگ گئی, جن کی نیکیوں کو آگ لگ گئی, وہاں اس وقت یہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں, ان کذالک نفعل بالمجرمین, اسی طرح وہ اس روز سب عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنو کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو، لو اب اس کی باتوں میں آ جائیں۔ حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی، اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے انجام سے بچائے، اور ہمارے ساتھی جو اس قسم کی باتیں کرتے کراتے ان سے اللہ محفوظ رکھے۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں جس پہ توجہ کی ضرورت ہے، جیسے کہا کہ تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم قوت اور طاقت استعمال کرتے تھے، کیونکہ عربی زبان میں جو یمین کا لفظ ہے نا، یہ قوت کے لیے آتا ہے، اصحاب الیمین، دایاں ہاتھ، قسم بھی جو کھاتے تھے اس کو بھی یمین کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت اور قوت کے ساتھ تم ہمیں اپنی منوا لیتے تھے، ہم بیچارے کمزور تھے اور تم ہم پر غالب تھے، اس لیے تم اپنے زور سے ہم کو گمراہی میں لے جاتے تھے۔ اور اگر اس کو خیر اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ کہ تم نے خیر خواہ بن کر ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں تو یہ یقین دلاتے رہے کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو وہ حق راستہ ہے، لیکن جب تمہارے فریب میں ہم آگے تو ہمیں تم نے پھر بعد میں دھوکہ دے دیا۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے لوگ جو کسی کے پیروکار تھے، جو پیشوا تھے، وہ سارے لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، لیکن اب اس کے آگے ایک بڑا خوبصورت انجام ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے کام کرنے والا بنا دے کہ ہم اس گروہ میں شامل ہو سکیں۔ کون؟ الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون۔ مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس انجام بدلے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساگر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ یہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم سے اس کو کوئی ضرر ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، جیسے کہ انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اب دیکھیے کہ یہاں آپ جنتیوں کی باتیں، سب سے پہلے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اخلاص کی بات کی، یہ ہے وہ پہلی چیز جس کی ضرورت ہے، مخلص ہو جائے، خالص ہو جائے گا نا بندہ، اللہ کو دکھا دیں کہ آپ اللہ کے، پھر آپ کی بڑی بڑی خطائیں بھی اللہ معاف کر دے گا، اللہ کو پتا یہ میرا بندہ ہے۔ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے جو آپ کے ٹرسٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا، بس اگر آپ کا بچہ ہے یا آپ کے گھر کا کوئی ملازم یا آپ کا کوئی امپلائی جو بہت سنسیئر ہے آپ کی نظر میں، اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے واقعی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی اس کی کرنے سے کام غلط ہوا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اپنا بندہ ہے، میرے سے بھی تو ہو سکتی تھی نا، میرے بچے سے ہوگی میرے سے بھی ہے۔ لیکن جب بندہ اپنا آپ ثابت ہی نہ کرے کہ میں مخلص ہوں، تو اس کی تو چھوٹی سی بات پہ شک آئے گا کہ یہ کسی حسد کی وجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو اصل جو ہمارا ایک کام ہے نا، وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو یہ ثابت کر دیں کہ اللہ ہم تیرے لیے خالص ہیں، ہمارے اندر اخلاص ہو۔ کام نہیں اچھے کر سکتے، نہیں کرنا آتا، نہیں صحیح کر پاتے، پورا نہیں کرتے، آدھا نہیں کرتے، ہمت نہیں، طاقت نہیں، لیکن اللہ ہیں تیرے بندے۔ مجھے کسی کی بات یاد آ گئی کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بات چیت کر رہے تھے آپس میں، تو ایک ساتھی تھی تو وہ کہنے لگی، میں تو کہتی ہوں کہ اللہ میرے سے اچھا کوئی کام کرنے والا لائے اور میں اپنا کام اس کو دے دوں۔ اسکول کے کاموں کی بات ہو رہی تھی، تو دوسری ساتھی تھی، انہوں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہنے کی خاموش ہو جاؤ، یہ دعا نہ کبھی مانگو، میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ جیسا بھی کرتی ہوں، ٹیڑھا کرتی ہوں، سیدھا کرتی ہوں، تو مجھ سے ہی کرا، کیونکہ مجھے میری جگہ سے نہ اٹھانا۔ اور حقیقت ہے کہ جب بندہ ایک جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے یا ہٹتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کام چلتا ہے لیکن اس بندے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو دعا یہ کریں کہ اللہ جو بھی کر رہے ہیں بس اپنے در کے بھکاری سمجھ کے تو ہمیں یہاں لگے رہنے دے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ یہاں فواقیہ کا لفظ آئے، جنت میں کھانے جو آئیں گے اس کے لیے یہاں فواقیہ کا لفظ ہے۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت باریک سا اشارہ ہے کہ دنیا میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، یہ ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، نہ کھائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں نکاہت ہو رہی ہے، شوگر لو ہو گئی، ہمت نہیں رہی، دل گھٹنے لگا، لیکن جنت میں تو ایسا نہیں ہوگا، نہ وہاں بھوک ہے، نہ وہاں کوئی جسم کے اندر کمی ہوگی، بلکہ جنت کا کھانا جو ہے وہ فن کے لیے، جیسے بالکل ایسے سمجھے کہ ایک ہوتا ہے لذت لینے کے لیے کھانا، جیسے آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں، چوک بھر کھاتے ہیں، کوئی پیٹ بھرتا ہے اس سے؟ بچوں سے پوچھے ذرا کیسے کھاتے ہیں، وہ جابلوں کی طرح اس کو کھائیں گے، کیونکہ ان کو مزہ آتا ہے اس میں۔ لیکن اس کے برعکس روٹی سالن ہیوی کھانا جو کھاتے ہیں اسے پیٹ بھرتا ہے، تو جنت کا کھانا صرف لذت کے لیے ہوگا، فواکہ، میوے، کھانا، جنک اور اس طرح کے سنیکس ہوں گے۔ اور دوسری بات آپ دیکھیے کہ شراب کی بات ہو گئی، اور وہ شراب جو دنیا میں ہوتی ہے پینے سے لے کے اس جسم سے نکلنے تک ہر جگہ تباہی بربادی کرتی ہے، کس طریقے سے پہلے بدبو ڈالی جاتی ہے، کس طرح چیزوں کو گلایا سڑایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نکلتی ہے، پھر پیٹ میں جاتی ہے تو سر میں درد، سر سے عقل میں فطور، پھر پیٹ کے اندر سے کتنی تکلیفیں دیتی بھی نکلتی ہے، لیکن جنت کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں، وہ اس طرح گندی چیزوں سے نہیں بنے گی، بلکہ اس کو نہروں کی صورت میں بہا دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت نقطہ ہے جس کو ہم دیکھیں گے، جس کو واقعی دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ عقیدہ کتنی بڑی نعمت ہے، اچھا عقیدہ اور برا عقیدہ بندوں کی منزلوں کو الگ کر دیتا ہے۔ اور حقیقت یہ کہ ساتھ رہنے والے لوگوں کا بھی بعض دفعہ حالات کیا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا، خدا کی قسم تو مجھے تباہ کر دینے ہی والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر کے کہتے ہیں انہا لہو الفوز العظیم، ہاں یہی ایک کامیابی ہے عظیم الشان، مثلی حاض افل یا عمل العامل، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ پھر پوچھا جائے گا بولو یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے ایک آگاہ کرنے والے رسول کو بھیجا، اب دیکھ لو کہ ان ڈرائے گئے لوگوں کا کیا انجام ہوا، اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ اللہ ہمیں بھی خالص کر لے۔ آپ دیکھیے کہ ان میں چند باتیں، پہلی بات دیکھیے کہ آج دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ کے اندر دوسری جگہ میسج جاتا ہے، شاید سیکنڈ کا بھی دسواں حصہ، ملی سیکنڈ میں آپ ایک کلک کرتے ہیں اور آپ دیکھیں سات سمندر پار آپ کا میسج پہنچتا ہے، ٹیلی فون پہ آواز پہنچتی ہے، سیٹلائٹ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں۔ اللہ نے ان آیتوں میں جنت اور جہنم کی باتیں بیان کر دی، ایک جنت میں بیٹھا ایک جہنم میں بیٹھا، اسی سے لوگوں کو یہ کمیونیکیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن اور ٹیلی ٹرانسپورٹیشن کے آئیڈیاز ملتے ہیں کہ جب ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو پھر یہ ہو کے رہے گا، تو ہمیں اس پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہوگا۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ عقیدے کے فرق نے منزل جدا کر دی، آج دنیا میں ہم اپنے دوستوں کو ناراض نہ کرنے کے خوف سے کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے نا، اب ان کا کاروبار جیسا بھی ہے، بیٹھے رہو کھاتے رہو پیتے رہو، پھر ایسے مائنڈ کریں گے چلو اب یہ نماز نہیں پڑھتا میں اس کو کیوں کہوں، پھر میری اس سے تعلقات خراب ہوں گے۔ لیکن یہاں جا کے دیکھیے ایک کہاں بیٹھا اور دوسرا کہاں بیٹھا ہے، اور ایسے وقت میں وہ لوگ ایک دوسرے کو پچھلی زندگی کی باتیں یاد کروا رہے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا اپنے پیاروں کو جہنم میں جلتا دیکھنا کیسا لگے گا، نام لے کے سوچیں ذرا، اپنے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے، اپنے بچوں، اپنے شوہروں کے، دور سے کہنا اور بات ہے، قریب کے سرکٹ میں اپنے ان ساتھی کو سوچ کے دیکھیں کہ آگ میں جلے، چین آئے گا؟ ایک عورت ہے اس کا شوہر بے نمازی ہے، وہ نماز کے بغیر سو رہا ہے اور وہ اس کی کوئی فکر نہیں کرتی، کوئی تڑپ نہیں کرتی، کوئی رسک نہیں لیتی، تصور میں سوچ سکتی ہے کہ میرے شوہر کو آگ لگی اور میں بیٹھی دیکھتی رہوں؟ کتنا زیادہ انسان کو اللہ کے ساتھ ٹوٹ کے پیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ان آزمائشوں میں نہ ڈال، اور اگر ایسی آزمائش میں ڈال تو ہمارے لیے اس میں آسانی کر۔ اور الحمدللہ اللہ نے عورتوں کو بڑی طاقت دی ہے، بہت ساری عورتیں بگڑے ہوئے انسانوں کو صحیح راستے پہ لے آتی ہیں، لیکن اس کے لیے بالکل گونگا نہیں بن جانا چاہیے۔ آپ کہیں کہ اچھا کوئی حادثہ ہی ہوگا تو پھر ہی یہ بدلیں گے، اچھا ذرا یہ 50 سال کے ہو جائیں گے تو بدل جائیں گے، نہیں، جتنی زیادہ آپ کی کوشش اور ریئیکشن ہوگا، لڑائی جھگڑے سے قطع نظر، ایک انسان اپنے ماحول اور اپنے طریقے کے ساتھ ایسی باتیں کرے تو پھر آپ دیکھیے کہ دل میں ڈلتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے تڑپ تو پیدا کر سکتے ہیں نا, کم تو نہیں کرنے کی ضرورت. ہمارے بچے سوتے رہے اور ہم صبح اٹھ کے فجر کی نمازوں کے ساتھ قرآن بھی پڑھ لیں, صرف اس لیے بچوں کو نہ اٹھائے کہ آج ویکینڈ ہے, چلو آج سو سو کے گزار لیں تو کوئی حرج نہیں. دنیا میں اس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تقابل کے لیے دوستیوں کی بھی خوراک کا تذکرہ کر دیا. جنتیوں کے پیچھے کیا تھے فواقحہ, اور جہنمیوں کے کیا کھولتے ہوئے پانی. جو ایسے نہیں لگ رہا کہ ڈھور ڈنگروں کو لے جایا جا رہا ہے اور پانی گرم پلا پلو کے واپس ان کو ان کی جگہ پہ لایا جا رہا ہے. اور بڑا جرم آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقشے قدم پہ چلتے رہے. آج ہم دنیا میں رسموں کو نہیں چھوڑ سکتے. آج ہمیں لگتا ہے کہ بس ایسی چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لے لیں گے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے کہ جب تک ایک انسان اپنی عقل استعمال نہیں کرے گا, اس کا دین بھی خطرے میں ہے اور اس کی دنیا بھی خطرے میں. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دیں. اب آگے کچھ چنے ہوئے لوگوں کا تذکرہ. وہ پیارے لوگ کہ جو حقیقت میں اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے, الا عباد اللہ المخلصین, اللہ تعالیٰ مخلص بنا دے. کیسے؟ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. نوح نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا, اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا, پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. 950 سال کی تکلیف ختم ہو گئی نا. آج دنیا سے گئے ہوئے کئی 100 سال ہو گئے, اجر باقی ہے. آج اگر ہم دین کے نام پہ کوئی مشکل سہ رہے ہیں تو کیا یہ باقی رہنی ہے؟ اور آپ دیکھیے صورت میں آپ دیکھیں گے بار بار سلام علی نو, سلام علی ابراہیم. سلامی کیا ہوتی ہے؟ اردو میں سنا ہوا نا, 21 توپوں کی سلامی دی گئی. یہ گاڈ آف آنر ہوتا ہے, ایک قسم کا سلیوٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ آنر دے رہا ہے. دنیا میں نبیوں کو نہیں ملتا عموماً. اللہ ایک تو جنت میں دے گا, آخرت میں دے گا, قیامت کے دن دے گا کہ آؤ دنیا میں تم میرے لیے کمزور ہو گئے تھے تو آج میں تمہیں اس کی عزت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو سفارش کا حق دیا ہے نا, وہ بھی اصل میں گارڈ آف آنر ہے. دنیا میں لوگ نبیوں کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے تھے اور ان کو ان کی محنت اور کوششوں کا حسب حال فائدہ نہیں ملتا تھا. تو اللہ آخرت میں کہے گا آؤ آج فرشتو ان کو آنر دے دو, ان سے لے لو. اچھا اب یہاں دیکھیے, پورے قرآن پاک میں جہاں بھی انبیاء کا قصہ آتا ہے, آپ ابھی بھی پڑھیں آگے بھی پڑھیں گے, کسی ایک جگہ آپ کو یہ آیا کہ نوح پیدا ہوا 25 دسمبر فلاں فلاں سن میں. پورے قرآن میں نبیوں کی برتھ ڈے کا کہیں ذکر نہیں ہے. ذکر ہے تو ان کے مشن کا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نبیوں کی ذات میں کھو گئے, ان کے مشن کو بھول گئے. آج ہم میلاد النبی میں پڑ گئے اور اللہ کے نبیوں کا وہ مقصد ہماری زندگی میں نہیں رہا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس مشن کو زندہ رکھا جائے. آج اگر تھوڑی سی دیر ہم کوشش کر لیں گے, اللہ کے نبیوں کے مشن پہ چلیں گے, فائدہ ہوگا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے نبیوں کا نسب تک نہیں بتایا کہ کون کس کا بیٹا کس کی نسل سے تھا. یہ تو ہمیں خود ہی شواہد سے پتہ چلتا ہے نا. قرآن میں کہیں آپ نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کیا تھا؟ وہ کس کے بیٹے, کس کے پوتے, کس کے نواسے تھے؟ حضرت موسیٰ کس کے تھے؟ کچھ نہیں, سرے راوس پتا چلتا ہے. کوئی اس بات کو نہیں سمجھا. اور آج میں تو دیکھتی ہوں جو لفاظی ہے اللہ کے نبی کے نام پہ, یا وہ آپ کے نصب پہ ہے, یا آپ کی زلفوں پہ, یا پھر آپ کے حسن کے قصوں پہ, دیٹس اٹ. اور آپ کے برتھ ڈے منائے جانے کی خوشبیوں میں بعض دفعہ لوگ بالکل بھولتے ہیں. کل کسی سے بات ہوئی, کہنے لگی کہ کچھ لوگ درس میں کیوں نہیں آ سکے, کیونکہ وہ اس دن میلاد بھی تھا. اور کچھ دوستیں ایسی ہیں کہ جو پورے مہینے سے میلاد اٹینڈ کر رہی ہیں. کہتی میں نے انہیں کہا یہ بتاؤ کہ تم نے ایک میلاد اٹینڈ کیا, دوسرا کیا. ایک کہنے لگی میں نے اس مہینے میں 5 میلاد اٹینڈ کیے. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے ان پانچوں سے سیکھا کیا. کہتی کچھ نہیں. سیم وہی طریقہ ہے کہ جاتے ہیں, ناتے پڑھتے ہیں, کچھ قرآن پڑھتے ہیں, پھر کھاتے ہیں پیتے تو آ جاتے ہیں. اور ایک میلاد کم سے کم 4 گھنٹے کا ہوتا ہے, 4 سے 5 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو وہ کہتی کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ تم 4 میلادوں میں چلی جاتی, ایک درس میں آ جاؤ. کچھ تو سیکھو گی نا، کچھ تمہیں ملے گا نا، لیکن شیطان نے کتنے خوبصورت سلوگنز کے ساتھ آج ہمیں دور کر دیا اللہ کے نبیوں کے مشن سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے اور پھر ہم اس کے اوپر چل کے اللہ کے نبیوں والا کام کر سکیں. پھر اس کے بعد اب اگلا تذکرہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا. وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوحی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا. قلب سلیم کا تذکرہ آگے، دل اللہ کی محبت میں جب ساری دنیا سے بچا کے سلامت کر لیا جاتا ہے تو قلب سلیم بن جاتا ہے. یہ دل بھی انسان کو مسلم بنا دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کہ انسان ایسے مسلمان ہو جیسے سورج اور چاند مسلمان ہے، جب کہا نکل آؤ نکل آئے، جب کہا ڈوب جاؤ ڈوب پڑے، کوئی سوال نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ کہا چل پڑو چل پڑو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا دل بڑا سلامت تھا. اللہ ہمارے دلوں کو بھی سلامت کر دے، کیونکہ قلب سلیم جو ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو بے دینی میں نہیں دیکھ سکتا، وہ دوسروں کو شیئر کرتا نہیں دیکھ سکتا، وہ بدعت کرتا نہیں دیکھ سکتا، وہ سوشل ورک کے نام پر اللہ کے قانون نہیں توڑ رہا ہوتا. اور قلب سلیم سخت دل نہیں ہوتا، سافٹ ہارٹیڈ ہوتا ہے. پوچھئے میرا دل کیسا ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کہ ہر ایک کا دل قلب سلیم ہو. اور جو قلب سلیم ہوتا ہے وہ غیبت نہیں کرتا، وہ غم نہیں پالتا، وہ شکوے نہیں کرتا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سلامت کر دے. ٹوٹی ہوئی چیز کی کیا ویلیو ہے؟ اگر دنیا کی محبت میں ٹوٹا ہوا دل لے کر کل جائیں گے تو کیا قبول ہوگا؟ اللہ کہے گا جن کو آدھا دیا تھا باقی بھی ان کو دے دو. فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہے، ہر خرابی سے پاک، عقیدہ صحیح، اخلاق صحیح، عبادات صحیح، معاملات صحیح ہوں، کوئی کہیں سرکشی اور نافرمانی کا کوئی جذبہ نہ انسان کے اندر دکھے، برے رجحانات بری خواہشات سے پاک کر کے انسان اپنا تزکیہ کر لے. ایسے دل کو کہتے ہیں قلب سلیم. اس قال علی ابی ہی، اب اظہار دیکھیے قلب سلیم ہونے کا. ہم اپنا بھی چیک کر سکتے ہیں، کیا میرا دل قلب سلیم ہے؟ اگر ہے تو اس کی نشانیاں ہمیں اس طرح دکھنی چاہیے. کیا؟ کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یعنی شرک کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں، کیسی باتوں کو لے کے چلتے ہو، اور دیکھے کہ باپ دادا کے رسم و رواج پہ پھر چوٹ پڑی. یہ قلب سلیم کی علامت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو. آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے. کیا پتہ چلا قلب سلیم والے پلاننگ کرتے ہیں، انتظار نہیں کرتے کہ لوگ ملیں گے تو کام کریں گے، بلکہ وہ کام شروع کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اور آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم کی زندگی کا جہاد آپ کو بھی دکھے گا. ابھی تو زبان سے جہاد کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں نا، یہ کیا تم ان بتوں کو پوچھتے ہو، کیا ان بزرگوں کے پیچھے لگتے ہو. پھر آگے آپ دیکھیں گے ہاتھ کا جہاد بھی کرتے ہیں. گویا کہ قلب سلیم کون ہے؟ کہ اللہ کے راستے کی ہر رکاوٹ کو اپنے ہاتھ سے دور کرتا جاتا ہے. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا کس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنا چاہی مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دکھایا. یہاں دیکھیے کہ ہاتھ کا جہاد ہے. صحیح مسلم کی وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو پہلے ہاتھ سے روکے، پھر زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو پھر دل سے برا جانے. ابراہیم علیہ السلام نے ساری کوششیں کی اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے آگے حجت پیش کر دی کہ ان کا یہ سارا معاملہ جو کھل کے دکھتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کیا حالات ہوئے، کہ انہوں نے ایک جگہ جانے سے انکار کیا اور کہہ دیا انی سقیم. یہاں سے ایک ہلکا سا اشارہ ملتا ہے، ویسے تو ہم اس پہ ڈیٹیل سے بہت بات کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کے تین جھوٹ جو دکھتے ہیں ان میں ایک یہ. لیکن آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہمارے گھر والے یا ہمارے رشتے دار یا ہمارے شوہر ہمیں مجبور کر سکتے ہیں کوئی گناہ کی محفل میں جانے کو، یہ دیکھو یہ سنو کرو، تو یہاں آپ کو بس حجتیں موجود ہیں. کہ ابراہیم ایک بچہ تھا، اکیلا تھا، اس وقت کوئی ان کا ساتھ نہیں دینے والا نہیں تھا، اپنا گھر یعنی باپ خود بت فروش تھا, بت بنانے والا تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ادھر رکھا. اور ان کی قوم اس دور کی سپر پاور قوم تھی. پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ ار کے لوگ بزنس مائنڈیڈ بھی تھے, دولت مند بھی تھے, پڑھے لکھے بھی تھے. 60 کا ہنسا انہوں نے ایجاد کیا, گنتی انہوں نے ایجاد کی, لکھنے پڑھنے کا کام اس قوم نے کیا. آپ جب ان کی آیتوں کی تفسیر سنیے گا, آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا کہ کتنی ایڈوانس قوم تھی. اور ایسی ایڈوانس قوم کے سامنے ابراہیم جیسا ایک بچہ ڈٹ جائے. ہم تو کسی کو سوٹیڈ بوٹیڈ کپڑوں میں دیکھ لے تو ہمارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ کانفیڈینس کون دیتا ہے؟ توحید دیتی. جب بندہ اللہ کے لیے سچا ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, بڑے سے بھی نہیں ڈرتا, چھوٹے سے بھی نہیں ڈرتا. اور آج آپ دیکھیے کہ انہیں بتوں نے پھر لوگوں کے دلوں پہ اس طرح سے حملہ کر دیا کہ کسی نے ایک سروے کروایا, لوگوں سے سوال کیا گیا کہ کمرے میں اگر ایک اینٹیک قسم کا اسٹیچو ہو اور ایک بچہ سو رہا ہو اور اس کمرے میں آگ لگ جائے اور آپ کے پاس صرف چانس کہے کہ آپ نے دو میں سے ایک کو بچانا ہے, تو کس کو بچائیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ اکثریت نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہم اس گریک اسٹیچو کو بچائیں گے کیونکہ وہ اب ناپید ہو چکے ہیں, بچے کا کیا اور پیدا ہو جائیں گے. حیرت کی بات ہے, بتوں کو بچانے کے لیے انسانی جان لے رہے ہیں. یہاں بھی آپ کو یہ دکھے گا ابراہیم نے ان کے بت توڑے تھے نا, انہوں نے ابراہیم کی جان لینی شروع کر دی. یہاں سے آپ دیکھیے کہ جب ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی بات بتائیں تو لوگ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جن کو وحی کی خبر نہیں, جن کے پاس دین کا علم نہیں, ان کے ساتھ بالکل یہی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہاں سے لے کر ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگے, کیسے؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء میں بڑی ڈیٹیل سے. لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے آپس میں کیا کہا, ایک الاؤ تیار کرو. آج بھی لوگ آخر میں پھر یہی کرتے ہیں, اس زبان کو چپ کروا دو, ان کو مروا دو, ان کو ختم کر دو. لیکن ابراہیم علیہ السلام بالکل نہیں ڈرے, کیا کہنے لگے؟ وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین. ابراہیم نے کہا میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, وہی میری رہنمائی کرے گا. کبھی زندگی میں آپ کو سمجھ نہ آئے نا کرنا کیا, جانا کدھر ہے, کیا کروں کدھر کروں, تو اللہ سے کہیں کہ اللہ میں تیری طرف آ رہی ہوں, اللہ تو میری مدد کر دے, میرے لیے جو بہتر ہے مجھ سے وہ فیصلہ کرا لے, جو معاملہ تیری نظر میں بہتر ہے اس کو کروا لے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس طریقے سے آپ کے لیے راستے بنائے گا کہ آپ کو پتا نہیں چلے گا. اللہ سے انہوں نے مانگا کیا کہ اللہ مجھے گائیڈ کر, او اللہ پلیز گائیڈ می, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا, رب ہب لی من الصالحین, کی ان کی دعا تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو. اس دعا کے جواب میں ہم نے اسے ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا, بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا, ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالیے, آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آخر کو جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی, اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, انہا ذلہ البلاء المبین, یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی, وفدیناہ بذبح عظیم, ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی, سلام ہے ابراہیم پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی, ایک نبی صالحین میں سے, اور اسے اور اسحاق کو برکت دی, اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے. جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پورا ہوتا ہے, آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب کیا دکھایا گیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دیے؟ نہیں, وہ خود سمجھے تھے اور ذبح ہوا وہ نہیں دکھا تھا, کرتے ہوئے دیکھا تھا. آج آپ سوچئے کہ ہم میں سے تو کسی کو یہ نہیں کہا جاتا, اور اللہ ہم سے چاہتا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ذبح کر دیں, لیکن اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنی انا کو ذبح کریں, ہم اپنے نفس کے تاغوت کو بت کو توڑ سکیں. ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنے خاندان سے کٹے, باپ سے دشمنی لی, اپنا نفس موجود تھا اس کو اللہ کے آگے جھکا دیا, پھر شادی ہوئی, بیوی کو لے کر چلے ہجرت کے موقع پہ, ان کے اوپر آزمائش آ گئی, اور آخر میں بڑھاپے کی اولاد جو دعائیں مانگ مانگ کے لی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کر دی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں یا ابراہیم کی دیکھ لیں, ہر رشتے کی آزمائش آئے گی, ہر رشتے کی. ادھر تو اللہ نے وہ سہارے چھڑوا لیے تھے نا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے, لیکن ادھر ابراہیم علیہ السلام کے باپ مشرک ہیں. تو فوت شدہ باپ کا غم اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا ایک باپ کو شرک کرتا ہوا دیکھ کر غم کرنا ہوتا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہوتی. آج ہمیں ذرا سی آزمائش آج ہم پریشان ہوتے ہیں, ہمارا ایک بچہ ذرا بگڑنے لگے ہم کہتے ہیں بس دنیا اندھیر ہو گئی. نہیں, پھر سے پیار سے بات کیجیے, اچھے طریقے سے کنورسیشن کیجیے. پھر ایک اور چھوٹی سی چیز اس میں دیکھیے, بچے کیوں اتنے فرما بردار ہوئے ابراہیم کے. جب ماں باپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو بچے پھر ماں باپ کے حکموں کے آگے جھکتے ہیں. ہمارا جو رویہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا, عموماً وہی رویہ ہمارے ڈیپینڈنٹس کا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. پیچھے ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ تمہیں اوپر سے عذاب دوں یا نیچے سے دوں, تو نیچے سے جو عذاب تھا اس کی بات میں ہم نے کیا تھا کہ اللہ ماں تحتوں کو سرکش کر دیتا ہے, ملازم سر پہ چڑھ جاتے ہیں, جو چھوٹا طبقہ ہے وہ بڑے طبقے کے اوپر آنے لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اتنا پیارا بیٹا دیا, تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اچھی ہوں تو ہمیں اچھا ہونا ہے. رزق کے حلال کا گہرا اثر ہوتا ہے اس میں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز اس میں, کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کے لیے کوئی بڑے بڑے اسکول نہیں چن سکے, وہ تربیت نہیں کر سکے جو عموماً دنیا میں سوچی جاتی ہے کہ کامیاب اولاد کے لیے اور اولاد کو اچھا بنانے کے لیے. لیکن ماں تھی نا اور وہی کا علم تھا, اللہ نے نبی کے نطفے سے پیدا کیا, اس کا اثر ابراہیم کے دور ہونے کے باوجود ان کے بیٹے میں دکھتا ہے. پیچھے ہم دیکھ چکے کہ نوح کا بیٹا ان کے پاس رہتا تھا تو بگڑ گیا. تو اصل یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اولاد کی آزمائش سے بچائے, اور اگر کوئی کسی قسم کی کوئی خرابی آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پھر اچھے طریقے سے لینے کے اوپر تیار کرنے والا بنا دے. اور آخری بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے گلے پہ چھری چلوا دی تو اللہ نے بکرے کو اس کی جگہ پہ بھیج دیا, فدعی نہ ہو بزب نظیم. کیا پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب کٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ بچانے پہ آ جاتا ہے. اگر ابراہیم تعویلیں کر رہے ہوتے, نہیں اللہ ایک بیٹا, اللہ آپ کو پتہ نہیں میں کتنی مجبور ہوں, اللہ آپ کو پتہ ہے میں مجبور, میری مجبوریاں, میرے حالات, میری مشکلات, تو ہو سکتا ہے چھری چل جاتی. اللہ صرف دل دیکھتا ہے کتنا کر سکتے ہو. جیسے بچے سے کوئی چیز مانگے اور وہ نہ دے تو آپ کیا کہتے ہیں, میں نے کوئی لینی تھی, میں تو دل دیکھ رہی تھی کہ تمہارا دل کتنا بڑا ہے. اللہ ہمارے دل دیکھتا ہے, ورنہ اس کو نہ ہمارے بیٹے چاہیے اور نہ اس کو ہمارا مال چاہیے. اب آگے حضرت موسیٰ اور ہارون کا قصہ. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ, اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا, ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی. کیا تھا کرب؟ فرعون جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرواتا تھا. انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے, ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی, انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے, اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو, کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو, اس اللہ کو جو تمہارے اور اگلے پچھلے ابا و اجداد کا رب ہے, مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا, تو اب وہ یقیناً سزا کے طور پر پیش کیے جانے والے ہیں, سوائے ان بندگانے خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا. نوٹ کریں, ہر نبی کے ساتھ خالص چپکے سے دعا کر لیا کہ اللہ مجھے خالص کر دے. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا, سلام ہے الیاس پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے تھے, یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو, کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا, یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا, پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی, آخرکار مچھلی نے اسے نکل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تصدیق کرنے والوں میں نہ ہوتا تو روز قیامت تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. کون سی تسبیح تھی حضرت یونس کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آخر کر ہم نے اسے ایک بڑی بیمار حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا, جس کو کیا کہیں گے 125,000, اور وہ ایمان لائے اور ہم نے ان کو ایک خاص وقت تک باقی رکھا. یہاں آپ دیکھیے دلچسپ بات ہے کہ پیچھے ہم نے بات کر لی سورہ انبیاء میں لا الہ الا انت پہ، لیکن یہ جو آج ہمارے کلچر میں اس کو 1.25 لاکھ پڑھنے کی بات آتی ہے، تو حضرت یونس کا کہیں بھی 1.25 لاکھ پڑھنا نہیں آتا، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس آزمائش سے پاک ہو گئے واپس اللہ نے جب بھیجا تو 1.25 لاکھ کی قوم تھی. کسی پڑھے لکھے نے ہو سکتا ہے اس کو اسی سے کر لیا. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے رہنمائی لینے والا بنائے. اسلام کا مزاج جو ہے یہ رہنمائی والا ہے، کیلکولیٹ نہیں کرتا کتنا پڑھا، کتنی دفعہ پڑھا، کیا 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 نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام انبیاء کرام کے قصوں سے عبرت لینے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بہت ہی خوبصورت ہمارا آج کا لیسن. کیسا لگا آپ کو اور کیا سیکھا آپ نے اپنے لیے؟ ایک ایک لکھیں. بہت ہی خوبصورت طریقے سے پوری صورت میں توحید اور شرک کا ہے نا، اور کیا چیز جو بار بار ایک چیز کلک کری تھی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا بھی مانگی آپ لوگوں نے، کیا تھی ہے نا؟ اللہ عباد اللہ مخلصین، قلب سلیم بنائے، ہمارے دل کو قلب سلیم بنائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے دے، ہمیں قلب سلیم دے دے، جو ہر طرح کے شرک سے پاک ہو، ہر طرح کی نافرمانی سے پاک ہو، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا. سارے انبیاء کی ہم نے یہی سنی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو جب بھی ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ کتنا خوبصورت، کیا چیز تھا ان کے جس چیز نے ان کو جو اس طرح دیا، اتنا قلب سلیم ہم نے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کے آئے، کہ وہ دیکھیں اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھ سکے اس طرح، بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی دے دے نا، وہی کوالٹیز دے دے جو سارے انبیاء اکرام کی تھی. اللہ سے دعا اور ہدایت مانگنی چاہیے. بالکل چلیں کوئک سے ہم جو اپنے تھرڈ انالیسس کی طرف آ جاتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ ریڈی ہیں تھرڈ میننگ کے لیے؟ چل ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا ہائی نمبر ون میں ہی دیکھیں، صافاتی. صاف پالنے والے، گڈ ماشاء اللہ. اچھا آیا نمبر نائن میں دیکھتے ہیں، واصب. واصب آیا نمبر نائن. اسی دائمی ہمیشہ رہنے والی، ٹھیک ہے. اچھا قسم ہے صاف پالنے والوں کی، قسم کے لیے کیا سسٹم؟ ہم صاف آتی اگر کریں گے، صرف صاف آتی کریں گے تو صاف پالنے والی، قسم کے لیے واؤ، ٹھیک ہے. دائمی ہمیشہ رہنے والی الحمدللہ، ٹھیک ٹھیک ہے. اسی آیت میں دیکھیں دفورا، دفورا اسی آیت میں آئے نمبر نائن میں ہی. بگانے کو، ٹھیک ہے. نکال دینے کو، ٹھیک ہے. گڈ الحمد للہ. اچھا آیا نمبر 11 میں ہے لازب، لازب. آپ لوگ سارے ماشاء اللہ ٹھیک لکھ رہے ہیں. اب آیا نمبر 11 میں دیکھیں لازب، چپکنے والی. گڈ ماشاء اللہ. اچھا اب آگے آپ لوگ ٹھیک لکھے الحمد للہ، سب ٹھیک لکھے. آگے دیکھتے ہیں ہم، الحمد للہ اس میں اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے. آئے نمبر 36 میں دیکھیں بیضاء،
آیا نمبر 36 میں ہے بیضاء، سفید بھی ٹھیک ہے، وائٹ ٹھیک ہے، باقی سب بھی یہی لکھیں گے ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا آیا نمبر 53 میں دیکھیں، لمدینون لمدینون لمدینون، آئے تھوڑا سا آپ کا البتہ بدلا دیے جائیں گے، اب آپ کی تھوڑی سی پارٹیسپیشن ذرا سلو ہے، بدلا دیے جائیں گے ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. اچھا آیا نمبر 70 میں دیکھیں، یفرعون یفرعون یفرعون، آیا نمبر 70 وہ دوڑتے ہیں ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ دوڑتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا آیا نمبر 91 میں دیکھیں، فراغ فراغ بس متوجہ ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. اچھا ایک لاسٹ میں آپ سے پوچھتی ہوں، ہمارا ٹائم ہو رہا ہے فنش ان شاء اللہ. آیا نمبر 107 میں دیکھیں، وفدیناہ وفدیناہ اور ہم نے فدیہ دیا اس کا یا بدلے میں دیا اس کے ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. اور ہم نے فدیہ دیا اس کو پھر بدلا دیا اس کو ٹھیک ہے گڈ اس کے بدلے میں ہم نے اس کے بدلے میں دیا ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیر فار یور پارٹیسپیشن، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے علم اور عمل میں برکت دے، ہمیں علم نافیہ دینا آمین، اور اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہوں. جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ ہم اس کو اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا جو اگلا سیشن ہے حدیث کا بخاری کا ٹھیک ہے، کہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے، ہم کتاب الجمعہ کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے کون سی حدیث سے سٹارٹ کرنا ہے، حدیث نمبر 509 ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے درود کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، آپ لوگ نوٹس لیں، اس کے بعد ہم کوئی سر ریکیپ کریں گے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلی
سیشن کتاب الجمعہ کی کنٹینیوشن ہے، حدیث نمبر 509 اور کتاب الجمعہ، جمعے کے دن کے بارے میں ہم نے بہت ہی خوبصورت حدیث پڑھی تھی کہ کس طرح سے جمعے کے دن اختتام کیا جا سکتا ہے، بہترین کپڑے پہنے جائیں گے اور اسی طرح سے مسواک کی جائے گی اور دیہاتوں میں اور دور سے رہنے والوں کے لیے جمعے کے کیا مسائل ہیں، کتنی دور سے کوئی آئے تو اس کے اوپر جمعہ فرض ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں حدیث سے پڑھنے کے بعد ہمارے اپنے دل میں بہت ہی زیادہ حدیث کی اہمیت بڑھتی ہے. اور آخری حدیث جو ہم نے پڑھی تھی کہ اپنے بھائی کو خود اٹھا کر، یعنی کسی پہلے سے بیٹھے ہوئے شخص کو وہاں سے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ کیا بتاتا ہے سب کچھ؟ کہ مسلمانوں کا دین جو ہے یہ دین الادب ہے، دوسرے کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو آئیے آج دیکھتے ہیں جمعے کے بارے میں حدیث نمبر 509. الاذان یوم الجمعہ، جمعے کے دن اذان. عن صائب ابن یزید رضی اللہ عنہ قال کان النداء یوم الجمعۃ اولہ اذا جلس الامام علی المنبر. حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے زمانے میں جمعے کے دن پہلی اذان اس وقت ہوتی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتے، علی نبی جی و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما. یعنی پہلے تین ادوار میں اسی طرح سے ہوتا تھا، چینج کہاں آیا؟ فلما کان عثمان رضی اللہ عنہ، پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا. وکثر الناس، اور لوگ زیادہ ہو گئے. زاد النداء الثالثة علی الزوراء، تو ایک تیسری اذان کا اضافہ کر دیا گیا مقام زوراء پر. تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، اصل اذان تو جمعے کے دن وہی ہے جو امام کے ممبر پر آنے کے وقت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دور میں ایک ہی اذان تھی. حضرت عثمان غنی نے ایک خاص ضرورت کے پیش نظر، یعنی اٹ واز ٹائم باؤنڈ، ایک اور اذان کا اہتمام کیا. حضرت عثمان کی طرح جب بھی ضرورت ہو اس وقت مسجد کے باہر اگر مناسب جگہ پر اس کا اہتمام کیا جائے تو جائز ہے، مگر جہاں ضرورت نہ ہو وہاں سنت کے مطابق صرف خطبے ہی کے وقت بآواز بلند ایک ہی اذان دینا چاہیے. بات واضح؟ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ آج کے دور میں تو الحمدللہ پہلی اذان کی آواز بھی دور پہنچ جاتی ہے. پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ دور دور رہتے تھے، مائکرو فونز نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ اذان کی آواز آئے تو دوسری جگہ نہ جائے، تو ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے مسجد سے تھوڑی دور جا کے ایک اور اذان دی جاتی تھی تاکہ دور والے پاس آ جائیں. آج الحمدللہ اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر سب کو موجود ہے. لوگ اگر انتظار کر بھی رہے ہیں تو آج کے دور میں پھر ایک ہی اذان ہوگی، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں سنت کے مطابق خطبے کے وقت بلند آواز سے اذان دیجیے. ہاں ضرورت دی جا سکتی ہے، مثلا سٹی سے باہر ہیں، سفر میں ہیں، کسی بھی قافلے کی صورت میں ہیں، کوئی گاؤں ہے، مائکرو فون نہیں ہے، یہ بھی ایک ضرورت ہے، تو ایسے وقت میں دور والوں کو انفارم کرنے کے لیے اور اتنا پہلے دے دینا کہ وہ چل کے آ جائیں اور مسجد تک پہنچ جائیں نماز تک، تو اس صورت میں الگ اذان دی جا سکتی ہے. جمعے کے دن ایک ہی مؤذن ہو. المؤذن الواحد یوم الجمعۃ. وعنہ رضی اللہ عنہ فی روایت قال لم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن غیر واحد. حضرت صاحب ہی کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک ہی مؤذن تھا اور جمعے کے دن صرف ایک ہی اذان دی جاتی تھی. وکانت تعزین یوم الجمعۃ حین یجلس الامام یعنی علی المنبر. اور جمعے کے دن صرف ایک ہی اذان دی جاتی تھی، اور وہ کب؟ جبکہ امام ممبر پر بیٹھ جاتے. تو بات واضح، سیم عمل ہے، ایک ہی اذان تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی ایک مؤذن تھے جو اپنی باری باری پر اذان دیتے تھے، لیکن جمعے کے دن کی اذان کے لیے خاص طور پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نامینیٹ کیا گیا تھا. تو پھر یہاں سے آج بھی یہی عمل ہے. دعا کیجئے کہ آج ہمیں بھی انہی سنتوں کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پھر آگے دیکھیے گا، یجب الاذان علی المنبر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن امام بھی ممبر پر بیٹھا اذان کا جواب دے. یعنی اذان تو کوئی اور دیتا ہے، امام تو وہ ہیں جو نماز پڑھائیں گے یا خطبہ دیتے ہیں. یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ مؤذن اور امام الگ الگ ہوتے تھے. دوسری بات ہے کہ وہ بھی اذان کو سنتے ہوئے جواب دیں گے اذان کا. عن معاویت ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما انہ جلس علی المنبر یوم الجمعۃ فلما اذن المؤذن قال اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ وہ جمعے کے دن منبر پر تشریف فرما تھے تو مؤذن نے اذان کہی. جب مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو حضرت معاویہ نے بھی اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد
قال اللہ اکبر اللہ اکبر قال معاویہ رضی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر قال اشہد اللہ الہ الا اللہ قال معاویہ اور جب مؤذن نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تو معاویہ نے بھی کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وقال معاویہ تو وانا یعنی میں بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہوں فقال اشہد ان محمد رسول اللہ اس کے بعد مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا فقال معاویہ تو معاویہ نے کہا وانا یعنی میں بھی ایسی ہی گواہی دیتا ہوں فلما قدت تعزین پھر جب اذان ختم ہو گئی قالا تو معاویہ نے کہا یا ایہا الناس اے لوگو انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہذا المجلس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مقام پر سنا ہے حین اذن المؤذن جب مؤذن نے اذان دی یقولو تو آپ نے کہا ما سمیتم منی من مقالتی یعنی آپ بھی وہی فرماتے تھے جو مجھ سے کہتے ہوئے سنتے تھے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مقام پر سنا کہ جب مؤذن نے اذان دی تو آپ بھی وہی فرماتے تھے تو کیا پتہ چلا اس سے پہلی بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطبہ دینے سے پہلے ممبر پر آ کر بیٹھنا نہیں جائز خطیب کا تو یہ بات درست نہیں ہے امام بخاری کے اس حدیث کو یہاں لانے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اور دوسرا بات کہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے گفتگو جائز ہے یعنی اب یہ جواب دیا جا رہا ہے تو یہ ایک مسنون عمل ہے پھر الخطبت علی المنبر خطبہ ممبر پر دینا اب آپ دیکھیں لفظ خطبہ کے ڈفرینٹ پروناؤنسیشن ہوں گے اگر آپ خطبہ کہیں تو وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے اگر آپ اس کو خطبہ کہہ دیں تو کیا ہوگا جی منگنی کو کہتے ہیں خاطب خطاب مخاطب مخاطب یعنی منگنی بھی ایک قسم کی کسی سے بات چیت ہوتی ہے اس میں آپ خطاب کرتے ہیں اور دوسرا بندہ اس کا جواب دیتا ہے تو پروناؤنسیشن درست ہونا چاہیے ہمارا تو خطبہ ممبر پر دیا جائے گا حدیث سہل بن سعد فی امر الممبری تقدم و ذکر صلاتی علیہ و رجوعہ الکحکری و زاد فی ہذہ روایتی فلما فرغ اقبل علی الناس فقال یا ایہا الناس انما صنعت ھذا لتتموا و لتعلموا صلاتی حضرت سہل کی روایت اوپر گزر چکی ہے جو ممبر کے بارے میں تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پر نماز پڑھنے پھر الٹے پاؤں نیچے اترنے کا ذکر ہے اور اس میں یہ بات بڑھائی گئی کہ آپ فارغ ہونے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں نے اس لیے ایسا کیا کہ تاکہ تم میری اقتداء کر کے میری نماز کا طریقہ سیکھ لو تو کیا پتہ چلا کہ مقتدیوں کو نماز کی عملی تربیت دینی چاہیے یعنی اس کا پریکٹیکل کر کے دکھانا چاہیے پھر دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی خلاف عادت کام کرے تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے یعنی صحابہ نے پوچھا نہیں آپ نے خود ہی بتا دیا تو ایک اچھا ٹیچر اور انسٹرکٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے دوسروں کو پہلے سے بتا دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ یعنی کوئی کام کر کے ایک دم لوگوں کے ذہنوں میں کوئسچن مارک نہیں چھوڑتا بلکہ بتا دیتا ہے کہ آج میں نے یہ انیوزول بات اس لیے کی اسی طرح طبرانی کی روایت میں کہ آپ نے اس پر لوگوں کو خطبہ دیا پھر وہیں نماز ادا کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خلاف عادت کام کرنے کے بعد اس کی حکمت بیان کرنی چاہیے یہاں سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کو سیٹسفائیڈ کرنا کتنا ثابت ہوتا ہے جب تک آپ دوسرے کے جذبات اور اس کے ایموشن کو سیٹسفائیڈ نہیں کریں گے دوسرا بندہ آپ سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا مثلا بعض دفعہ ہم اپنے بچوں ہی کو بات کہتے ہیں چپ چپ کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی خاموش میری مرضی اچھا وہ پوچھ رہے ہیں آپ بڑے بنتے جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے کچھ پوچھنا ہی نہیں میں نے بتانا ہی نہیں تو دیکھیے لوگوں میں جینا چاہیے لوگوں کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن لیول اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ دوسرا انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی پتھر سے بات کر رہا ہے بعض دفعہ ہم اس طرح سے اپنے حال میں مگن ہوتے ہیں اور آج جتنا زیادہ گیجٹس آ گئے ہماری زندگیوں میں اتنا ہم انسانوں سے بے نیاز ہو گئے بعض دفعہ دوسرے کی موجودگی کا بھی احساس نہیں ہوتا تو یہ بھی ہمیں انسانی معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے ہیں کہ آپ کس طرح سے لوگوں کا ذہن پڑھ لیتے تھے اور یاد رکھیے دوسرے لوگ آپ سے تبھی خوش ہوں گے جب آپ اس کو ذہنی طور پہ برابر لے کے چلیں گے ورنہ آپ اپنے گھر خوش اگلا اپنے گھر خوش آج آپ دیکھیں کہ انسانی معاملات میں کمیونیکیشن اتنا بیڈ ہو گیا جتنا مشینیں عام ہیں گیجٹس عام ہیں اتنا انسانوں کے جذبات نہیں لوگ سمجھ پاتے کہ دوسرا انسان اس سے کیا چاہتا ہے تو یہ چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے ہمیں مل رہی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اگلی حدیث میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کان جز یقوم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما ودي له المنبر سمعنا للجسي مثل أصوات الإشعار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فدعا يده عليه. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک کھجور کا تنا مسجد میں تھا جس پر ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اور جب آپ کے لیے ممبر رکھا گیا تو اس تنے سے ہم نے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کے رونے جیسی آواز سنی. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے پر اپنا دست مبارک رکھا. اسی طرح نسائی کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ اس جدائی کی وجہ سے تنے پر لفظہ تاری ہو گیا تھا، اس طرح رونے لگا جیسے گمشدہ بچے والی اونٹنی روتی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے والے معجزے سے بھی بڑھ کے. آپ امیجن کریے بیٹھے ہیں اور ایک دم ممبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں، درخت میں سے آوازیں آ رہی ہیں، کیا پتا چلا ان کے پاس بھی فیلنگز ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمیں بتا نہیں سکتے، ہم ان کی سمجھ نہیں سکتے. اور یہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ پھر ایسی چیزوں کو کرتے ہیں. تو کیا یہاں سے ایک یہ سوال بنتا ہے کہ ہم میں سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی فلاں درخت رو رہا تھا، میں نے اس کو جا کے منہ لگایا؟ نہیں، یہ اس نبی کے ساتھ ہی مقرر ہے جس کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی غیب کی چیزیں دے دیا کرتے تھے جو کہ دوسرے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی. پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی بات. الخطبۃ قائما عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. ثم یقعدو پھر بیٹھ جاتے، ثم یقوم پھر کھڑے ہو جاتے، کما تفعلون الان جیسے کہ تم آج کرتے ہو. یہ چیز تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی اگر آپ کو جمعے کی نماز کے دوران سکرین کے تھرو یا گلاسز کے تھرو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو، تو آج بھی امام اسی سنت کو پورا کرتے ہیں کہ بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، تو بعض تو اس کے بعد دوبارہ کنٹینیو کر کے سم اپ کرتے ہیں اور بعض اس کے بعد صرف عربی کی آیات پڑھتے ہیں یا کچھ اور کلمات. تو اگر پورا خطبہ بیٹھ کے دینا ہوتا تو بیچ میں اٹھ کے بیٹھنے کی کیا بات تھی؟ آج بھی آپ کا تو ایک بڑی مشہور مسلک ہے جن کے لوگ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، تو بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دینا جائز ہوتا تو دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنے کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اور قرآن پاک کی بھی تو آیت ہے نا سورہ جمعہ کی کہ وترکو کا قائمن، کہ وہ آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو بخاری میں ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن میں بھی موجود ہے سورہ جمعہ میں کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے اور بیچ میں جب کوئی ایسا قافلہ آ گیا جس کا بہت دنوں سے انتظار تھا تو صحابہ چلے گئے اور آپ کھڑے رہ گئے. تو بہرحال جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کے دینا چاہیے. آج اکثر مسجدوں میں عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں جمعے کی نماز سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. بعض تو جمعے کو اتنا لیٹ پڑھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی عصر کی نماز بھی کروا دیتے ہیں. پھر اسی طرح شروع میں 1 گھنٹے کا درس پورا بیٹھ کے اس کو بیان کا نام دے دینا اور خطبہ وہی جو کھڑے ہو کے بس 5-4 منٹ میں عربی میں پڑھنا، یہ ایکسٹریم ہے. دونوں چیزوں کے بیچ میں درست طریقہ کیا جمعے کے لیے کہ جمعے کا خطبہ مختصر اور دلسوز ہونا چاہیے، آخرت اور زندگی کی حقیقت پہ متعلق ہو، عام فہم باتیں ہوں، ٹو دی پوائنٹ ہو، اور لوگوں کو ہر ویک ایک ریمائنڈر مل جائے. اور اس کو اسی زبان میں دینا چاہیے جہاں کے لوگ زیادہ موجود ہوں. بیچ میں عربی کی کچھ چیزیں آئے ہیں یا دعائیں ہیں وہ اور چیز ہے، لیکن اگر خطبہ سمجھ ہی نہ آئے گا تو پھر لوگوں کو جمعے کی نماز میں بھی جا کر وہ روحانیت نہیں ملے گی جو کہ ملنی چاہیے. پھر آگے دیکھیے، من قال فی الخطبتی بعد ثنائی اما بعد، خطبے میں ثنا کے بعد، ثنا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اما بعد کہنا. عن عمر ابن تغلب، حضرت عمر بن تغلب سے روایت ہے رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بمال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا غلام لائے گئے، او بسبی فقسمہ، یعنی کچھ مال تھا، اب سبیش کہتے غلاموں کو، غلام لائے کے جس کو آپ نے تقسیم کر دیا، فات رجالن وترک رجالن، کچھ کو آپ نے دیا اور کچھ کو نہ دیا، فبلغہ ان الذین ترک اتبو، پھر آپ کو یہ اطلاع ملی کہ جن کو آپ نے نہیں دیا وہ ناخوش ہے، یعنی انسانی فطرت ہے کہ جس کو نہیں ملا وہ ناخوش ہو گیا ہوگا. فحمد اللہ ثم اثنا علی، پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ثم قال پھر فرمایا، اما بعد، اما بعد یعنی اس کے بعد، فواللہ انی لاؤتی رجلا وادعو رجلا، میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا. ہاں، یعنی آپ نے کیا بھی اور کہہ بھی دیا کہ ہاں ایسا ہے، والذي يدعو أحب إلي من الذي أوتي ولكن أوتي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والخلع. فرمایا لیکن جس کو چھوڑ دیتا ہوں وہ میرے نزدیک اس شخص سے زیادہ عزیز ہوتا ہے جس کو دیتا ہوں. نیز کچھ لوگوں کو اس لیے دے دیتا ہوں کہ وہ بے صبری اور بکلاہٹ دیکھتا ہوں. اسی طرح سے یعنی میں ان کے اندر تھوڑا بکلاہٹ پن دیکھتا ہوں. وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّن الْغِنَمِ وَالْخَيْرِ. اور کچھ کو ان کی سیر چشمی یعنی طبیعت کا بھرا ہونا اور بھلائی کے سبب یعنی ان کے دل میں کوئی طلب نہیں, ہرس نہیں, لالچ نہیں, گریت نہیں ہے اور بھلائی دیکھتا ہوں ان کے دل میں تو اس لیے ان کو نہیں دیتا, چھوڑ دیتا ہوں. فیہم عمر بن تغلب, اور انہی میں سے ایک عمر بن تغلب بھی تھے. فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بکلیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمر النام. عمر بن تغلب کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول کے اس قلمے کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی ملے. سبحان اللہ, کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی طبیعتوں کو جاننے والے تھے. تو اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ ضروری نہیں آپ جن کو دیتے ہیں وہ آپ کو زیادہ اچھے لگے, بلکہ اپوزٹ بھی ہوتا ہے. جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹھہر جو ان کی خیر ہے اور اس کو بعد میں دے دوں گی, ان کو نہ بھی ملا. اور کچھ ہوتے ہیں جن کو آپ نے اپنا بنانا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں نہیں ان کو ضرور دینا, اور کچھ کے فتنے سے اور ان کی زبان کی تیزی اور ان کی باتوں کی عادت سے وہ کہتے ہیں ان کو پلیز دیجیے, ان کو کھانا کھلا کے بھیجیے گا, اگر یہ بھوکے گئے تو سارے شہر میں شور مچ جائے گا کھانا نہیں تھا. رائٹ, تو جب کوئی زیادہ دے تو ضروری نہیں کہ وہ خوش ہو. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی سنت ہے, ضروری تو نہیں کہ دنیا میں جن کو زیادہ دیا گیا اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ خوش ہیں اور جن کو نہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے. تو دینے یا نہ دینے کا تعلق ان دونوں چیزوں سے نہیں ہے. پھر اس میں سے امام بخاری نے ایک اور چیز بتائی اور وہ کہہ کہ خطبے میں اما بات کہنا بھی سنت ہے. حضرت داؤد کے متعلق قرآن پاک میں کہ ان کو فصل الخطاب سے نوازا گیا تھا, اس کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو اپنے اصل خطاب سے اما بات کے ذریعے الگ کیا جائے, یعنی اللہ کی تعریف کر کے پھر کہا جائے اس کے بعد. اما بات کا یہی مطلب ہے نا کہ اس کے بعد. نیز اس حدیث سے آپ کے خلق عظیم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نہ تو کسی کی ناراضگی گوارا تھی اور نہ ہی آپ کسی کی دل چکنی کرتے تھے, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو آپ سے دلی محبت اور قلبی تعلق تھا. تو دعا کیجئے کہ آج بھی ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ دل کا تعلق ہو. اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ لیڈر سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی ایک لیڈر بھی تھے, ایک مربی تھے, مزکی تھے, معلم تھے, مدرس تھے. تو آپ اگر کسی کو کم دے دیں دوسرے کو زیادہ دے دیں تو صحابہ نے اس کی وجہ سے گروپ ود ان گروپ نہیں بنا لیے اور باتوں کے طوفان نہیں کھڑے کیے. تو لہذا دل کھلے ہونے چاہیے, زبانیں چھوٹی ہوں, دل کھلے ہوں تو پھر بہترین تعلقات نبھائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح نبی حمید سعدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام عشیت بعد الصلاۃ فحمد اللہ تعالی واسنا اللہ بما ہوا اہلہ ثم قال اما بعد. ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز کے بعد کھڑے ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کی جو اس کے لائق ہے, پھر فرمایا اما بعد. اب یہ آپ کس انداز سے بھی لگا ہوگا کہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے, ٹھیک ہے, پوری بات نہیں ہے. اس کے آگے بھی کوئی بات ہوئی ہوگی, اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہوئی ہوگی. پھر تیسری چیز اس میں ایک اور پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو اس کے اندر سے جتنی چیز میں کوئی عمل کی بات ہو صرف اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے. یہ ایک طویل ٹکڑا جسے امام بخاری نے کئی جگہ پیش کیا, اس کی اصل میں بات کیا تھی کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. جب وہ واپس آئے تو چند ایک چیزوں کے متعلق کہنے لگے, یہ تو مجھے تحفے میں ملی ہے. اس وقت آپ نے عشاء کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا کہ سرکاری سفر میں تمہیں ذاتی تحائف لینے کا کوئی حق نہیں, جو بھی وصول ہوا ہو اسے بیت المال میں ڈال دو. کیا پتہ چلا کہ اگر گھر بیٹھے رہتے تو یہ سب نہ ملتا نا. تو یہ ایک سائیڈ ایشو ہے, لیکن حقیقت ہے کہ جب دین کے کام ہوں یا اجتماعی کام ہوں تو اس میں انسان کو ذاتی طور پر ایسی چیزوں کے لین دین سے اجتناب کرنا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بعد میں کوئی دوسرا اچھی امیدیں لگا کر کوئی قانون چکنی کروا لے. بس آپ دیکھیں کہ کوئی کسی جگہ آفس والوں سے دوستی کرے, ان کو لا کر گفٹ دے دے اور بعد میں کہ اچھا چلو میری رول کا لگا دینا, چلو میری فیس کو اوپر کرو. دین کے معاملات میں تو کوئی نہیں کرتا ایسا, لیکن شیطان اور نفس تو ساتھ ہی ہے. تو لہٰذا فتنوں کے دروازوں کو بند کر دینا چاہیے. اگلی روایت دیکھیں گے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر وکان آخر مجلسه جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب راسه بإصابة دسمة فحمد الله واثنى عليه ثم قال. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے, وہ آخری نشست تھی جس میں آپ اپنے شانوں پر بڑی چادر ڈالے ہوئے تھے, سر پر چکنی پٹی باندھے ہوئے تھے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا, ایہا الناس الیہ, اے لوگوں میرے قریب آ جاؤ. فصابوا الیہ ثم قال, جب لوگ جمع ہو گئے قریب آ گئے تو آپ نے فرمایا, اما بعد, کیا کہا؟ فإن هذا الحي من الأنصار, فرمایا کہ سنو دیگر لوگ تو بڑھتے جائیں گے مگر قبیلہ انصار کم ہوتا جائے گا. یقلون و یقصر الناس, یعنی دن بدن دنیا میں انصار کم ہوں گے اور عام لوگ بڑھتے جائیں گے. فمن ولی شیئن من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاستطاع ان یدر فیہ احدا او ينفع فيه احدا فليقبل من محسنه ويتجاوز عن مسيئهم. فرمایا انصار کم ہوں گے, پس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو شخص کسی بھی شکل میں حکومت کرے جس کی وجہ سے دوسروں کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو, تو اسے چاہیے کہ انصار کے خوب کاروں کی نیکی قبول کرے اور خطا کاروں کی لغزشوں سے درگزر کرے. یہ ہوتی ہے نیکی اور یہ ہوتی ہے قدردانی. انصار مدینہ نے ایک بار نیکی کر لی, مکہ سے آنے والوں کے ہاتھ تھام لیے, تو پوری اپنی تاریخ کے اندر ایک سنہری باب رقم کر دیا اور ان کے احسان کو اللہ کے نبی بھولے بھی نہیں, محسن بنا دیا ان کو, اور ان کی عزت اور احترام کرنا ہر مسلمان پر لازم کر دیا. اب آپ کو حسرت ہوگی, ہائے وہ کتنے خوش قسمت تھے, ہائے مکہ سے لوگ آئے تو انہوں نے ان کو سہارا دیا تو پھر وہ انصار مدینہ بن گئے. ہم ہوتے تو کتنے خوش قسمت ہوتے. نہیں, آپ آج کے دور کے انصار بنیے. دیکھیں ہر دور کا انصار مہاجر مختلف ہوگا, اور کچھ نہیں تو آج کے دور کے انصار تو وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے سے دین میں گھڑ چکے, جن کو دین سمجھ آ گیا, جن کے گھروں میں اب یہ چیز ایکسیپٹنس کے درجے پہ پہنچ گئی. آپ کو نئے نئے دین میں آنے والے لوگ ہیں, آپ کی نیو فرینڈز ہیں, کوئی نئے ساتھی ہیں, ان کو تھامیے, کیونکہ آج جب ایک دین کی طرف کوئی بندہ آتا ہے تو بہت ساری محبتوں کو چھوڑ کر قربانیاں کر کے ہجرتیں کرتا ہوا آتا ہے. اور ویسے بھی ہر دور میں اب دیکھیے دین کے نام پہ لوگ ستائے جاتے ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں. آج بھی ایسے کئی شور و غلغلے ہوں گے, تو جس حد تک مدد کر سکے ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. پھر آگے دیکھیے, اذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين, جب امام دوران خطبہ کسی کو آتا دیکھے تو دو رکعت پڑھنے کا حکم دے. یعنی خطبہ دینے کے دوران بھی امام یہ میسج پاس کر سکتا ہے اگر کسی کو دیکھے کہ وہ بیٹھ گیا آتے ہی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دو رکعت پڑھنا خطبہ شروع ہونے سے پہلے ضروری ہے, کہ حتیٰ کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو امام اس کو کہہ سکتا ہے. حدیث دیکھتے ہیں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال جاء رجل والنبی یخطب الناس یوم الجمعۃ, حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک شخص اس وقت آیا جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. فقال اصلیت یا فلان, تو آپ نے پوچھا ہے فلان شخص تو نے نماز پڑھ لی, وہی اشارہ دو رکعت پڑھنے کی طرف. قال لا, اس نے کہا نہیں. قال قم فرقا, کہا کھڑے ہو جاؤ اور ادا کرو. تو کیا پتہ چلا کہ اس کو پڑھو. اور مسلم کی روایت میں تھا کہ آپ نے اس کو ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوران خطبہ بھی تحیت المسجد کے نفل پڑھنے چاہیے, اور ضرورت پڑنے پر امام اس قسم کی چھوٹی موٹی نصیحت کر سکتا ہے. ہاں یہ یاد رکھیے کہ خطبے کے دوران آپ میں نہیں بول سکتے, آگے آئیں گی باتیں اس پہ, لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان اس کے اوپر کچھ کم ہی عمل کر پاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیزوں کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہر جمعے کو اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو آپ دل جلا کے لے کر آتے ہیں, اور وہاں جو کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. میں تو ہر دفعہ یہ سوچتی ہوں یہ سب مسائل مسجدوں میں دیواروں پر لکھے ہوئے ہونے چاہیے خوبصورت طریقوں سے, تاکہ لوگ ان کو پڑھیں, اور یہ بھی ایک قسم کی تربیت اور تعلیم کا ذریعہ بنے گا. پھر آگے دیکھیے کہ الاستسقاء فی الخطبۃ یوم الجمعۃ, خطبہ جمعہ کے دوران بارش کے لیے دعا کرنا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اصابت الناس سنته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعتي قام عربي فقال يا رسول الله حلق المال وجع العيال. اب دیکھیں ان کی زبان میں فلوئنسی کتنی تھی, پورا شعری وزن لگتا ہے. پھر فد اللہ لنا فرفع یدیہ وما نرى فی السماء قزعتا فوالذی نفسی بیدیہ ما بدوها حتی سار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتی رعیت المطر یتحادر علی لحیته صلی اللہ علیہ وسلم فمطرنا یوم نزالک یوم نازالک فمطرنا یوم نازالک ومن الغدی وبعد الغدی والذي يديه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي وقال غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الواد القناة شهرا ولم يجي احد من ناحيتي الا حدث بالجود. یہ پوری حدیث میں نے ایک ساتھ پڑھی. میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہی تھی کہ عربی زبان میں کتنی فلوئنسی ہے, اور یقین کریں کہ عربی پڑھیں تو پھر بیچ میں روکنے کو دل نہیں کرتا. لفظ توڑتے ہیں نا تو اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے والا بھی بنائے اور سمجھنے والا بھی بنائے. اب اس پوری حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں اکٹھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ لوگ قحط میں مبتلا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک عرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول مال تلف ہو گئے, یعنی ختم ہو گئے. حلق المال وجاء العیال, دیکھیں کتنا حسن ہے نا, حلق المال وجاء العیال, یعنی مال تلف ہو گیا, بچے بھوکے مرنے لگ گئے, آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. تو آپ نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے. اس وقت آسمان پر ابر کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا, یعنی دھوپ تھی, بالکل کلیئر اسکائی تھا. مگر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے بھی نہ کر پائے کہ پہاڑوں جیسا بادل گھرایا, اور آپ ممبر سے بھی نہ اترے تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی مبارک پر بارش کو ٹپکتے دیکھا. سوچئے ذرا کیسے یہ ویژولاز کریں ذرا, اس کو دھوپ ہے اور نبی کی دعا اللہ کی نظر میں اتنی اہم ہے. اور میں پڑھتے ہوئے سوچ رہی ہوں کہ یہ نبی اگر مال مانگتے تو مال بھی ایسے گرتا ان پہ, بیٹے مانگتے تو بیٹے بھی ملتے. تو اللہ جب بارش دے سکتا ہے, رحمت برسا سکتا ہے, تو دوسری دعائیں بھی قبول کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول کیا, اور ہمارے لیے اس میں بہت سارے میسیجز ہیں. خیر پھر کیا ہوا کہ اٹھے بھی نہیں تو بارش ہوئی اور داڑھی تک بھیگ گئی. اسے یہ بھی پتا چلا کہ نبی کی داڑھی ہوتی ہے, وہ کلین شیف پرسن نہیں ہوتا. ہاں خیر اس دن خوب بارش ہوئی, دوسرے تیسرے پھر چوتھے دن تک, یہاں تک کہ دوسرے جمعے تک یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد وہی عرابی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا. اب آپ دیکھیے کہ پہلے کیا کہہ رہا ہے, اس کے اوپر کے لفظ ذرا ذہن میں لے آئیے دوبارہ. پہلے کہہ رہا ہے حلق المال, یعنی پہلے اس کی یہ خواہش تھی کہ بارش ہو, اور اب ہو گئی ہے. تو اب کیا کہتا ہے آ کے, اللہ کے نبی کیا ہو گیا, مکانات گر گئے, مال غرق ہو گئے, اس لیے آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ ہمارے آس پاس بارش برسا مگر ہم پر نہ برسا. پھر آپ اس وقت ابر کے جس ٹکڑے کی طرف اشارہ فرماتے وہ ہٹ جاتا, آخرکار مدینہ تالاب کی طرح ہو گیا, اور وادی قنات مہینہ بھر خوب بہتی رہی. جس طرف سے بھی کوئی شخص آتا وہ بارش کی کثرت بیان کرتا. سبحان اللہ, تو اسی نبی کی آج امت ہے. دعا کریں کہ اللہ ہماری دعاؤں میں بھی خیر ڈال دے. جس سے کیا پتہ چلا کہ خطبے کے حالت میں امام کوئی عوامی ضرورت کی دعا کر سکتا ہے, دعا کی درخواست بھی کی جا سکتی ہے, اور وہ اس کو پورا بھی کر سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ اس میں دعاؤں کی قبولیت کے اوپر بھی سوچئے. لیکن یاد رکھیے کہ نبی نے خود مانگا اللہ سے, یہ نہیں کہا مجھے مل گیا میں کر لوں گا, ہو گیا ہو گیا, نہیں. نبی بھی اللہ سے مانگتے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی کے مانگنے کا انداز دیکھیے, اللہم اے اللہ, یہ نہیں کہا رب ابراہیم رب جبرائیل, نہیں, اللہم اے میرے اللہ. تو نبیوں کے دعا مانگنے کے طریقے میں بھی ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. پھر اسی طرح الانصات یوم الجمعۃ والامام یخطب, جمعے کے دن دوران خطبہ خاموش رہنا. میرے اور آپ کے لیے اس ٹاپک کا بہت ہی اہم موضوع یہ ہے, کیونکہ ہم لوگ اکثر جمعہ پڑھاتے تو نہیں, خطبہ پڑھاتے تو نہیں, نام پڑھا سکتے ہیں, لیکن ہم سننے تو جاتے ہیں. تو خطبہ پڑھانے والے تو عالم ہوں گے، وہ تو انشاءاللہ ان حدیثوں کو پڑھ ہی لیں گے. عام کرنے کی جو بات ہے وہ یہ حدیث ہے. کیا؟ آئیے دیکھیے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب قد لغوت. کیا کہا آپ نے؟ کہ جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اگر تو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جا تو بے شک تو نے خود ایک لغو حرکت کی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے، کسی کو یہ کہنا خاموش ہو جاؤ اگر لغو ہے تو بات کرنا کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. ہاں، کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیے، مثال ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی کیڑا آ گیا، کوئی جانور ہے، کوئی ایسی چیز ہے، یا کوئی نمبینا شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے، تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو حت الوسع خاموشی کے ساتھ مدد کریں، اشاروں سے کام کریں لیکن بولنا نہیں. اور اللہ ہدایت دے ہماری بہنوں کو جن کو کبھی انگلش نہیں سمجھ آتی تو کبھی عربی نہیں آتی، اور اگر اردو آتی بھی ہے تو وہ بولتی رہتی. اتنے تمام سے گھر سے سفید جوڑا پہن کر، چکن کی سوراخوں والی چادر لے کر، وہ نہا دھو کے آتی ہیں مسجدوں میں کہ اب جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور آ کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا خطبے کے دوران پیچھے بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، درست طریقہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایجوکیشن سے ہی عام ہوں گی. اب آپ میں سے کوئی یہ کام کرے، جمعے کے وہ مسائل جو عمومی نوعیت کے ہیں ان کو الگ کیجئے، سسٹر ایمان کو پکڑیں، کوئی بیک گراؤنڈ لیں اور اس کے اوپر کوئی اس طرح سے چیزیں لکھوا کر ہم اس طرح کے کارڈ چھپوا سکتے ہیں جس میں صف کے مسائل، جمعے کے مسائل. ایک میری بڑی خواہش ہے، جب بھی کبھی کسی مسجد میں دیکھتی ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ ہم نماز کے بعد کے اذکار کا ایک لمبا چارٹ بنوائیں. پیور صدقہ جاریہ بھی اور نمازوں میں بالکل سامنے لگے ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھے ہیں، یا اگر کبھی کوئی سعودی عرب جاتا ہے تو وہاں سے بھی لے آتا ہے. تو کچھ اس طرح سے اچھے انداز سے بنے ہوں کہ اس میں تھوڑی سی اردو یا انگلش کا ٹرانسلیشن بھی ہو، تو بڑے بڑے سائز کے مختلف مسجدوں میں ہم لگوائیں. ایک تو دعویٰ کا طریقہ بھی ہے، اور دوسرے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں سے شیئر کرنی چاہیے. پھر ایک اور بڑی خوبصورت روایت، اسات التی فی یوم الجمعہ، جمعہ کی ایک گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے. وانہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جمعہ کے دن دوران واعظ فرمایا. کیا فرمایا؟ فقال فیہ ساعۃ لا یوافقہا عبد مسلم وہو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا آتاہ ایہ واشار بیدہ یقللہا. کیا فرمایا آپ نے؟ کہ جمعے کے دن دوران اقباس فرمایا کس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر ٹھیک اس گھڑی میں مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے. بعض جگہ تو اس گھڑی کی حد کر دی، تحدید کی ہوتی حد بندی، یعنی اس کو باندھ دیا کہ وہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک ہے. تو بہت تھوڑی سی ہوتی ہے نا، تو ایسی چیزوں کا اہتمام کر لینا چاہیے. جب یہ تھوڑا سا وقت شعور سے گزاریں گے، دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعہ، اگر نماز جمعہ میں کچھ لوگ امام کو چھوڑ کر چلے جائیں تو باقی مقتدیوں کی نماز صحیح ہے. اب یہ وہی واقعہ آ رہا ہے جو سورۃ جمعہ میں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال بینما نحن نصلی مع نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبلت ایرو تحمل تعامن فلتفتو الیہ حتی ما بقی ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اثنا عشر رجلا فنزلت ہذہ الآیۃ وإذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہ وترکوک قائما. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ نماز کے انتظار میں خطبہ سننے میں مصروف تھے کہ چند اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے. لوگ ان کی طرف ایسے متوجہ ہوئے کہ رسول اللہ کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جب لوگ کسی سوداگری یا تماشے کو دیکھتے ہیں تو ادھر ادھر دوڑ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اگر کچھ چلے گئے باقی ہیں تو جمعہ ہوگا اور امام نماز کرے گا. ٹھیک ہے. اب وہ کتنی تعداد ہے، کیا ہے، تو اس حدیث سے امام صاحب یہ ثابت کرتے ہیں کہ بعض لوگ صحت جمعہ کے لیے حاضرین کی تعداد کے لیے کچھ شرائط لگاتے ہیں، جی کم سے کم اتنے لوگ ہوں گے تو جمعہ ہوگا، وٹ ایور. ایسا نہیں ہے. صرف اتنی تعداد ہے جس کو آپ جماعت کہہ سکتے ہیں. اگر امام اکیلا رہ جائے تو پھر جمعہ نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں کئی ایسی جگہیں, آج بھی ہم نے خود کئی دفعہ ایئرپورٹس پہ جمعے کی نماز پڑھی ہے, خود ہی انہوں نے خطبہ دیا پھر نماز پڑھ لی ہم نے. تو حالات اور واقعات کے مطابق ہوگا, لیکن عام طور پہ اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ جس سے جماعت ہو سکے. الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلہا, جمعہ سے پہلے اور بعد نماز پڑھنا, یہ بڑا اہم ہے, اس کو غور سے سنیے گا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی, حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے نماز. قبل ظہر رکعتین, ظہر سے پہلے دو رکعتیں, و بعدہا رکعتین اور دو اس کے بعد, و بعد المغرب رکعتین فی بیتہ, اور مغرب کے بعد دو رکعتیں اپنے گھر میں, و بعد العشاء رکعتین اور عشاء کے بعد دو رکعتیں. و کان لا یصلی بعد الجمعۃ حتی ینصرفوا, اور جمعے کے بعد وہ کچھ نہ پڑھتے تھے البتہ جب گھر واپس آتے, حتی ینصرفوا فیصلی رکعتین, تو پھر دو رکعتیں پڑھا کرتے. کیا پتہ چلا, جمعے سے پہلے نوافل پڑھنے کی حد بندی نہیں ہے, البتہ جمعے کے بعد اگر مسجد میں ادا کرے تو گفتگو کر کے یا تھوڑی دیر جگہ بدلنے کے بعد چار رکعت بھی پڑھے, اور گھر میں ادا کرے تو دو رکعت پڑھے. ہمارے اس پہ بھی بڑی شدت ہے, بعض دفعہ نفلوں کو سنتوں کو فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے, بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ اوپر لیا جاتا ہے. تو اس حدیث سے بہت کلیئرلی یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے دو رکعتیں, یہ کون سی تھی جو مسجد میں جا کے پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, پھر دو رکعتیں بعد میں پڑھتے تھے, مغرب کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی دو تھی, لیکن جمعے کے دن کچھ نہیں پڑھتے تھے جب گھر واپس آتے, یعنی دو رکعت آپ نے جا کے ہلکی سی پڑھی اور بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. اب آپ ویسے مسجد میں بیٹھے ہیں, آپ کو استخارے کے نفل کچھ بھی آپ کا دل ہے پڑھیں, لیکن سنتوں کی نیت سے آپ نہیں پڑھیں گے جب تک کہ اذان نہیں ہو جائے گی, پھر گھر آ کر دو رکعتیں ادا کریں گے, ٹھیک ہے. تو اگر مسجد میں بھی پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کر لیں, دعائیں کر لیں, پھر چار رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایسے معاملات میں شدت نہیں برتنی چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دین کی خوبصورت روح عطا فرمائے, اور ہم اپنے دین کو اتنے پیارے طریقے سے لے کر چلیں کہ جس کے بعد ہمیں واقعی اس کو اپنانے کی خوشی بھی ملے اور ہم اس پر عمل لیں کریں. الحمدللہ ہمارا کتاب الجمعہ پورا ہوا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا بخاری کا سیشن کمپلیٹ ہوا, اس کے ساتھ ہی آج ہم نے الحمدللہ اپنا چیپٹر بھی کمپلیٹ کیا ہے. تو چھوٹا سا لیکن بڑا کمپریہنسو انفارمیٹیو تھا ہمارے لیے. کوئک سا ہم ری کیپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے حدیث نمبر 509 سے سٹارٹ کیا. اچھا, تو پھر اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جمعے کے لیے اذان کا کیا ہے مسنون طریقہ, کہ ایک ہی کتنی اذانیں ہوں گی جمعے کی؟ مسنون طریقہ یہ ہے نا کہ ایک ہی اذان ہوگی, ہے نا. وہ تو حضرت عثمان کے دور میں ضرورت کے تحت انہوں نے کیا تھا, کیونکہ حالات کا تقاضا ہو سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے, لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی ہوگی, ٹھیک ہے نا. کہ اگر کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہے, مائکروفون نہیں ہے کہیں, تو پھر بڑی جگہ باہر کہیں ہو رہا ہے, تو پھر کی جا سکتی ہے ایکسیپشنل کیسز میں, لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ ایک ہی ہوگی, ٹھیک ہے. اور پھر اگلی حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ جیسے ڈفرینٹ موزن تھے اذانوں کے لیے, لیکن جمعے کی اذان کے لیے مستحب طریقہ کیا ہے کہ ایک ہی موزن ہو, ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے والی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا, 511 میں اگر دیکھیں کہ امام کا جو ہے ممبر پہ بیٹھنا اذان سے پہلے, ٹھیک ہے نا. اذان سے پہلے آ کے اگر آپ کو جمعے میں جاتے ہیں تو دیکھا ہوگا کہ امام صاحب آ کے اسلام کر کے تو وہ ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر موزن اذان دیتے ہیں نا. تو یہ مسنون طریقہ ہے, کیونکہ ہمیں بس اس کا کوئی سا پتہ ہونا چاہیے, ہے نا. پھر آگے ہم نے حدیث نمبر 512 میں دیکھیں اچھا پھر اور مسنون طریقہ کیا خطبہ کا کہ امام جو ہے وہ کھڑے ہو کے دیں گے خطبہ یا بیٹھ کے؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ کھڑے ہو کے دیں گے اور بیچ میں سنت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں پھر دوسرا پارٹ اس کا. اور دونوں طرح نے مسنون طریقہ یہ کہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا جائے گا اور درمیان میں اس کے بیٹھنے کا ہے, ٹھیک ہے نا؟ یہی ہمیں سنت سے ملتا ہے, حدیث سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ کھڑے ہو کے دیں گے خطبہ ممبر پہ اور درمیان میں اس پہ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ لوگ جاتے ہیں جمعے پہ تو آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا, آبزرو کی ہوگی یہ بات. اگر نظر نہیں بھی آتا تو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہوتی ہے تو اس دوران میں امام صاحب جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو کے دوسرا پارٹ کرتے ہیں. اور بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ عربی میں ہی ہونا چاہیے خطبہ؟ ہم تھوڑا سا بس اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں مسنون اس کا طریقہ پتا ہو, کیونکہ ہم نے نہیں نا. بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ خطبہ جو ہے وہاں کی لوکل زبان میں ہو تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے, ہے نا؟ جو مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ لوکل زبان میں ہو, ٹھیک ہے, اور ٹو دا پوائنٹ ہو. اور یہ کہ چھوٹے چھوٹے سے ریمائنڈر ہر ویک لوگوں کو ریمائنڈر مل جائے. اگر یہی کہ وہ بوجھل ہو جائے گا نا کہ لوگوں کو اگر سمجھ ہی نہیں آتی عربی کی تو پھر ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ان کی کنسنٹریشن بھی نہیں ہوتی لوگ. تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ وہاں کی زبان میں دیا جائے, ٹو دا پوائنٹ ہو, ہے نا. اور پھر سنت میں ہم نے دیکھا کہ جیسے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اما بعد کہنا, یہ بھی سنت میں ہمیں ملتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر مسنون طریقہ کیا ہے کہ اگر ہم جائیں مسجد میں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, خود جمعے کی نماز کے لیے آپ جاتے ہیں پہلے سب سے کیا کریں گے؟ اگر خود ایون خطبہ سٹارٹ بھی ہو گیا دو رکعت پڑھیں گے نا تحیت المسجد کے, دو نفل پڑھیں گے ہم, ٹھیک ہے. ایون اگر خطبہ سٹارٹ ہو گیا تو تب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, پڑھنا ہے اس کو. اور یہ بھی دیکھا کہ اگر ضرورت کے تحت امام صاحب جو ہے وہ بتا بھی سکتے ہیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کہا دو نفل پڑھنے کے لیے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نے خاموش رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ والی حدیث دیکھ لی 520, ٹھیک ہے, اس کو ہم یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہو سکے تو اس کو دوسروں کو بھی بتائیں گے, اس کو پہنچائیں گے آگے کہ اگر ایون خاموش رہنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایون اگر کسی نے دوسرے کو کہہ دیا کہ چپ ہو جاؤ تو وہ بھی لو بات کی اس نے, تو بجا کے وہاں دوسری باتیں کر رہے ہوں. تو اس حدیث کو انشاءاللہ ہم یاد کریں گے, ٹھیک ہے. کتنے لوگ ہیں جس کو یاد کریں گے؟ حدیث نمبر 520 انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور اس کو آگے بھی پہنچانا ہے ہم نے. اور پھر ایک کتنی فضیلت کی ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں دعا کی قبولیت کی ہے, وہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں اذکار میں, ذکر اذکار میں گزارنا چاہیے جمعہ کا دن. ہوں استغفار درود کثرت سے پڑھیں. اچھا اس کے بعد یہ کہ کوئی ڈیفینیٹ نمبر چاہیے آپ کو جمعہ کی جماعت کرنے کے لیے کہ اتنے لوگ ہوں گے تو جمعہ کی جماعت ہوگی؟ نہیں نا, بس اتنے لوگ ہوں کہ جس جیسے نارمل جماعت ہے اسی طرح, بس اس میں یہ کہ خطبہ دینا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہم مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد رکعت ادا کریں گے, کتنی رکعت ادا کریں گے ہم اگر مسجد میں ہی کریں تو؟ چار کریں گے. اگر گھر آ کے کریں گے تو دو, ٹھیک ہے. اگر مسجد میں کریں تو چار کریں گے. الحمدللہ, امید ہے کہ سب کے لیے کلیئر ہے کہ بس یہ چھوٹی چھوٹی سی احادیث ہیں, ان کو ضرور بتانے کی ضرورت ہے. اسپیشلی ہمارے انڈو پاک کلچر میں لوگ پھر پوری نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں بعد میں, تو یہ چیزیں اگر ہمیں پتہ ہوں گی تو ہم اس پہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتا سکیں. ہوں انشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. آپ لوگ ابھی اپنی بریک لیں, 10 منٹ کی ہماری بریک ہے, انشاءاللہ اس کے بعد ہم کلاس کو کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
حبيبتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان سبحان الله وبحمده
العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن ظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ہمارا بریک کا ٹائم اوور ہوا اور آپ لوگ فریش بھی ہو گئے ہوں گے چھوٹے سے سٹریچ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو اپنے اپنے پی سیز کے پاس آ گئے واپس ریڈی اپنی کلاس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ون ٹائپ کریں پلیز بارکم اللہ فیکم اچھا اسسٹ ہے نا آپ ہمارے ساتھ اگر روم میں ہیں آپ کو آپ ہینڈ ریز کریں پلیز تو میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں آپ لوگوں کو پتا آج آپ لوگوں کا ریڈنگ کا ہے ٹھیک ہے اپنے اپنے مائک اپنے مصحف کے ساتھ ریڈی ہیں آپ لوگ
آپ لوگ اپنے کوشچنس بھی ضرور, جو بھی آپ کے کوشچنس ہوں, آپ کو پتہ ہے ہم لام ساکن کی ریویژن کر رہے تھے تو وہ بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. سسٹر ہے نا, اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں روم میں تو آپ پلیز ہینڈ ریز کریں. الحمد للہ, مائک چھوڑتی ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ, میں بھی ٹھیک ہوں. اوکے, انشاءاللہ ہم ریڈنگ سے شروع کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ الملک کمپلیٹ کر لی تھی اور سورۃ القلم سٹارٹ کی تھی. آج ہم انشاءاللہ سورۃ القلم کو بگننگ سے تھوڑا ریویو کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر 1 سے لے کر 10 تک.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون, ما أنت بنعمات ربك بمجنون, وإن لك لأجرا غير ممنون, وإنك لعلى خلق عظيم, وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون, بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطيع المكذبين, ودوا لو تدهن فيدهنون, ولا تطيع كل حلاف مهين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا ابھی نا آپ نے مدود کے اوپر پریکٹس کرنی ہے. ورڈ کے بیچ میں پھر بہت زیادہ سٹریس نہیں ہو رہی, لیکن جہاں پر ایک ورڈ ختم ہو رہا ہے اور دوسرا ورڈ شروع ہو رہا ہے وہاں پر آپ کی جو آپ کے لیٹرز ہیں وہ تھوڑے لمبے ہو رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل والقلمی وما, یہاں پر اب والقلمی اس کو کھینچیں گے نہیں, والقلمی وما یسطرون, نیم کو شارٹ کر کے یعنی ون حرکت سے زیادہ نہ ہو. پھر اسی طرح سے بینعمتی ربک, یہاں پہ بھی نا بینعمتی نہیں کریں گے, بینعمتی ربک بمجنون, ربک بھی یعنی کا جو ہے وہ بھی یہاں پہ ون حرکت ہی جائے گا. ربک بمجنون, جلدی کر کے اس کو اگلے لفظ کے ساتھ پڑھیں. پھر اسی طرح سے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرٌ, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرٌ, یہاں پہ بھی نون بھی شارٹ ہے, لام کاف دونوں لیٹرز شارٹ ہیں. پھر غیرممنون، یہاں پہ بھی غیر تھوڑا سا را لمبا ہو گیا تھا، غیرممنون، پھر وَإِنَّكَ لَعَلَى، ٹھیک ہے، یعنی جو مت کے بغیر لیٹر آ رہا ہے اسے تھوڑا جلدی کر کے پڑھیں. جیسے یہاں پر اگر ہم فرسٹ پارٹ آف آیا میں دیکھیں تو لام آپ کا لمبا ہے، باقی سارے لیٹر شارٹ ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى، تو صرف لا آخر والا لمبا کریں گے، باقی آپ کے لیٹر شارٹ ہوں گے. پھر اسی طرح سے آیا 5 میں اگر ہم دیکھیں، فَسَتُبْصِرُوا، یعنی رو جو ہے اس کو تھوڑا کوئک کر کے پڑھیں گے، اس کو کھینچیں گے نہیں، فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ. پھر اسی طرح آیا نمبر 7 میں دیکھیے، رَبَّكَ هُوَ أَعْلَم، یعنی رَبَّكَ کاف شارٹ کریں گے، واو شارٹ کریں گے، أَعْلَم کمی، رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن. پھر اسی طرح سے وَهُوَ أَعْلَمُ، وَهُوَ جلدی کر کے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. 9 میں تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، تُدْهِنُ اس کو بھی کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے، تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. تو لینس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، مد لیٹرز کو مارک کریں اور کانشیسلی جو ادر دین مد لیٹرز ہیں انہیں شارٹ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ مد لیٹرز تو آپ کے لمبے ہیں، مطلب وہ تو بہتر ہیں، لیکن جو ون حرکہ والے لیٹرز ہیں وہ بھی تھوڑے کھینچے جا رہے ہیں، تو ان کو ہم کھینچ کے نہیں پڑیں گے. دوسرا جس چیز کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے وہ یہ کہ جہاں پر آیا ختم ہو رہی ہے نا، وہاں پر نیزل ساؤنڈ نہیں، جیسے واو کو اندر نہیں لے کر جانا یا ناک میں نہیں لے کر جانا، نون یس دو رون رون کر کے نہیں، رون نہیں، رون، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اس کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے کہ جو واو کی ساؤنڈ ہے جہاں پہ آیا فنش ہو رہی ہے، نون سے پہلے جو لیٹر آ رہا ہے اس کی ساؤنڈ آپ کی ناک کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے، ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر، آپ انہیں آیات کو پڑھیے، 1-10.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی؟ اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتر مفتون، سوري، بأيكم المفتون، إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين وياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي ماشاء اللہ تبارک اللہ. دو جگہ کے اوپر آپ کی مت کی غلطی ہوئی، ایک تو ورڈ آیا 5 میں جا رہا ہے فَسَتُبْصِرُونَ، یہاں پہ جو روح ہے وہ لمبا ہو گیا تھا، روح کو نہیں کھینچنا. دوسرا آیا نمبر 9 میں جو ورڈ ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، تو یہاں پہ بھی تُدْهِنُوا تھوڑا کھینچا گیا تھا، اس کو بھی نہیں کھینچے گے. تو پھر دوسری چیز جس چیز کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے وہ را ہے، اور را جب فتحہ کے ساتھ آئے یا غمہ کے ساتھ آئے تو آپ اسے تھوڑا ہیوی کر کے پڑھیں، جیسے وما یس رو، منہ میں پریشر بنا کے، يصدرون ربك لا اجر غير ٹھیک ہے را کے اوپر پریکٹس کریں خاص طور پر جب وہ فتحہ کے ساتھ ہے تو وہ تھوڑا ویک آ رہا ہے اس کے اندر ہیوینیس ہونی چاہیے پھر یہاں پہ یہ جو ورڈ آ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى یہاں آپ کا آئین تھوڑا ہیوی تھا لا کی ساؤنڈ آ رہی ہے نہیں لا بالکل منہ کھول کے ریلیکس کر کے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم یہاں پہ بھی تھوڑا آئین نا آ کی ساؤنڈ دے رہا تھا آ نہیں عظیم ٹھیک ہے پھر یہاں پہ جو آئے نمبر سیون میں ورڈ آ رہا ہے اس میں حمزہ اور آئین آپ کا مکس ہو رہا تھا تو میک شیور کہ حمزہ اور آئین مکس نہ ہو ٹھیک ہے دونوں لیٹرز ڈسٹنکٹ ہونے چاہیے اعلم پھر جو نیکسٹ اخفا ہے وہ میکسیمم ہیوی ہوگا بما ضل اور پھر یہ والا جو اخفا ہے یہ لائٹ ہوگا تو آپ کے اخفاظ میں بھی ڈسٹنکشن ہونی چاہیے بما ضل عن سبیلی ٹھیک ہے پھر اوکے اس کے جب آپ نا آپ کا لام مشدد آ رہا ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم آپ کا کم ہے جیسے بسم اللہ یہاں پہ بھی نا لام آپ کا جلدی گزر رہا ہے تو آپ نے اس کو پہلے ساکن کو ٹائم دینا پھر متحرک بولنا بسم اللہ اعوذ باللہ تو آئی نمبر ٹین میں بھی جو ورڈ آ رہا ہے نا کل حلافیم تو میک شیور کہ لام جو ہے وہ ڈبل لیٹر ٹائم لے یہ بہت جلدی آپ نے اس کو ختم نہیں کرنا زیادہ ہم رکیں گے بھی نہیں لیکن ایٹ لیسٹ اس کا اپنا ٹائم جو دو لیٹرز کا ٹائم وہ لے رہا ہے وہ اس کا کمپلیٹ ہونا چاہیے کل حلافیم مہین ٹھیک ہے انشاءاللہ جی جزاک اللہ خیر نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر 11 سے لے کر آئی نمبر 17 تک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عثيم عتل بعد ذلك زنيم زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کچھ چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے جیسے یہاں پہ آئے نمبر 11 میں ہم مازم یہ دونوں آپ کے گناہ ٹھیک تھے مگر جب ہم اقلاب کریں گے تو اقلاب میں اس سے تھوڑا سا کم ٹائم ہم نے دینا ہے یعنی آپ رکیں گے ضرور لیکن وہ ٹائم جو ہے وہ اس ہم میم مشدد اور زین جو ادغام والے میم ہے اس سے تھوڑا کم ہوگا مشائم بنمیم یہ آپ کا گناہ بہت شارٹ ہو گیا تھا پھر آئی نمبر 12 میں دیکھیے ورڈ منائل، یہاں پہ آپ کی تشدید اسکپ ہو گئی تھی، اور جب ہم تشدید کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو پھر ہونا اکمل کر کے پڑھیں گے، منائل خیری، پھر ورڈ معتدین، یہاں پر یہ جو ورڈ ہے مو، اس کو تھوڑا سا اور سرکل کریں، معتدین اسیم، اس کو ہم سرکل کر کے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیا ہے آئی نمبر 13، یہاں پہ بھی نا فور سم ریزن لام کی جو تشدید ہے وہ آپ کی مس ہو رہی تھی، عتو لیم بعد ذلک. اوکے، پھر 14 میں جو اخفاء آیا ہے انکان، یہ بالکل ایسے ہوگا جیسے ہم ورڈ بولتے نا انکل، بالکل وہ والی ساؤنڈ اس میں آنی چاہیے، یہ تھوڑا سا جو زبان کا حصہ آپ کا اٹھ رہا ہے وہ پیچھے سے اٹھ رہا ہے، یعنی تھوڑا پیچھے والا حصہ اٹھ رہا ہے، تو میک شیور کہ پیچھے آپ نے نہیں جانا، تھوڑا فارورڈ ہٹ کریں. ان کان ذا مال و بنین، آئی نمبر 15 میں جو با آ رہا ہے اس کو اور اسٹرانگ کریں گے، اساطیر الاولین، اور پھر سنسیمہ، اس کو بھی ہاں کو بھی اسٹریچ کریں، سنسیمہ علی الخردوم، اور جی اذ اقسموا، یہاں پہ کل کل آپ کا اور اسٹرانگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اوکے نیکسٹ سسٹر، آپ انہیں آیات کو دوبارہ سے پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، حماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم، سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ولا يستثنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ آپ کی لینتھ کے ایرر ہیں، تو ابھی مدود کے اوپر آپ کو نا خاص طور پہ بیسک والی جو مدود ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، جیسے فار ایگزامپل ورڈ میں آئی نمبر 15 میں ورڈ آ رہا ہے اذا تتلى عليه آياتنا، تو یہاں پہ ہاں کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، عليه آياتنا، پھر قال اساطير الاولين، لام کو شارٹ کر کے پڑھیں گے، قال أساطير الأولين إنا بلوناهم. تو یہاں پہ جو نا ہے اس کو ہم نے تو حرکات کھینچنا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر, یعنی کانشیسلی جہاں جہاں مد لیٹر آ رہے ہیں وہاں تو حرکات, اور جہاں مد لیٹر نہیں ہے وہاں پر تو حرکات سے کم. پھر مخارج میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی تھوڑا سا آئین کے اوپر آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے, جیسے من للخیر, پھر معتدین, یہاں پہ بھی آئین عتلیم. ایک تو مخرج سے آئے, دوسرا ریلیکس ہو, یہ ایکسٹرا ٹائٹ ہو رہا ہے, یعنی تھوڑا مخرج سے ڈاؤن جا رہا ہے اور یہ ٹائٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو اس کو تھوڑا ریلیکس کر کے ٹنگ کو اسٹریٹ رکھے. آ اور ہا کی جگہ سے ہا آ, یعنی ان دونوں لیٹرز کو تھوڑا پریکٹس پہ انشاءاللہ رکھیں. پھر جو خو ہے اس کو بھی اسٹرانگ کرنا ہے آپ نے. لل خو, خو کے اندر نا ایئر کی ساؤنڈ اور رننگ ساؤنڈ کی جو رننگ ہے وہ اور جو ایئر والی ساؤنڈ ہے یہ دونوں آتی ہیں. لل خویری, لل خویری. اسی طرح سے الخو, الخردوب. اور یہاں پر جو ورڈ آ رہا ہے آئی نمبر 17 میں اذ اقسمو, یہاں پر نا زال کا مخرج بھی آپ کا تھوڑا سا ویک لگ رہا تھا, اس کے بعد جو 18 آیا ہے اس میں سا کا بھی, تو زال اور سا یہ دونوں ایک ہی مخرج سے آتے ہیں. جب آپ کی ٹپ آف ٹنگ, جو زبان کی بالکل شارٹ ٹپ ہے, آپ وہ سامنے کے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے کناروں سے لگاتے ہیں. اذ, اس میں اذ آواز نہیں آتی. ولا یس تس, تو سین اور جو سا ہے یہ دونوں ڈفرینٹ ہوں گے. ولا یس تس نون اذ اقسمو, اور پھر قوف کو بھی نا سافٹ پیلٹ کے اوپر ہٹ کریں, قوف بھی تھوڑا سا فارورڈ آپ کا ہٹ ہو رہا ہے. اذ اقسمو, ٹھیک ہے, قوف کو بھی تھوڑا پریکٹس کرنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئے نمبر 18 سے لے کر آئی نمبر 26 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يسنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
آمین و یا رب, بارک اللہ فیکم. جی سر ماشاء اللہ تبارک اللہ. اوکے, اس میں ایک دو جگہ کے اوپر مجھے جیسے نا آپ کا جو را تشدید کے ساتھ ہے خاص طور پر, اس میں جو را فتحہ والا ہے وہ مجھے ویک لگ رہا ہے, یعنی ہیوینیس اس کی کم لگ رہی ہے. جیسے بسم اللہ الر, تو ہیر رحمان را ہو جاتا ہے, را نہیں ہیر را. جو پریشر آپ کا منہ میں بلڈ ہو رہا ہے اس کو اپنے منہ سے نکلنے نہیں دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر میر رو بی تھا پھر حور یہاں پہ بھی رو کی تفخیم کم تھی حور سیکم حور دین تو رو ساکن کے اوپر اور رو جو فتحہ والا ہے اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ یہ ہیوی ہے. پھر یہ جو سواد آ رہا تھا سکون کے ساتھ اس میں بھی نا یہ ساؤنڈ تھوڑی سٹنگ کی طرف ہے فأصبحت نہیں فأصبحت کفو یعنی بالکل کس کر کے نہیں کفو پیچھے سے زبان کو اٹھائیں آپ کا جو ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ ہے وہ بہت اچھا اوپر کی طرف نہیں جاتا تو میک شیور کہ اس کو تھوڑا سا اور اوپر کی طرف کھینچیے اوپر کی طرف بالکل روف کے ساتھ آلموسٹ وہ پہنچ جائے اور پھر جب آپ کا ڈیپسٹ پارٹ اوپر ہو جائے گا نا تو منہ میں پریشر ایکسٹرا پریشر خود سے بلڈ کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس پریشر کو منہ سے باہر نہیں نکلنے دینا کیا فوری مفتحین انیغدو انیغ اب اس میں بھی نا انیغ یعنی نیغ اب اس کی رننگ بہت اچھی تھی مگر ہیوینس کم تھی انیغدو فوری مین یتخافتون تو اس کے اوپر آپ نے ہیوینس کے اوپر تھوڑی ابھی مزید آپ پریکٹس جاری رکھنی ہے جیسے وغدوا کرنے کی کوشش کریں اور جو لاسٹ آیا تھی 26 اس میں نا ورڈ لضال اس کے بعد لام لائٹ نہیں ہوا جو نیکسٹ والا لام ہے بہت زیادہ ہیوی نہیں تھا لیکن وہ جس طرح سے اس کی آواز آنی چاہیے بالکل میکسیمم لائٹ وہ نہیں آ رہی تھی تو آپ نے اس کو لائٹ کرنا ہے جب آپ با الف کے بعد لام کو ہٹ کریں گی تو لام آپ کا بالکل لائٹ ہو جائے گا لون ٹھیک ہے کلیئر ڈسٹنکٹ ساؤنڈ ہونی چاہیے کہ آپ نے با یعنی پورا سکس ساؤنڈ جو ہے وہ ہیوینس کی اور پھر اس کے بعد جب آپ نے لام کو ہٹ کیا تو آپ کا لام لائٹ ہوا لون ٹھیک ہے ان شاء اللہ مین چیز تو یہی ہے کہ آپ اپنی تسخیم کے اوپر اچھا پریکٹس کریں کہ آپ کا ڈیپسٹ پارٹ اوپر جائے زیادہ اچھا اوپر جائے اور منہ میں میکسیمم پریشر بلڈ کریں انشاءاللہ جزاک اللہ خیرا اور کوئی سوال ہے آپ لوگوں میں سے کسی کا تو کر لیجیے جی انشاءاللہ پھر آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں نیکسٹ ویک انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے بارکم اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر احسن الجزا الحمد للہ ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت اور ایز یوزل بینیفیشل سیشن ہے نا اپنی غلطیوں سے ہم سیکھتے ہیں آپ لوگ ایک کام کیا کریں کہ جو اپنی غلطیوں کو نوٹ کریں پورے ویک کی اپنی ڈیلی ریسیٹیشن میں ان پہ کام کریں نا کہ ان کو فکس کر لیں تو اس طرح زیادہ آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے نا اور دوسرا یہ کہ جو آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آج جہاں تک ہم نے کیا تو نیکسٹ ویک کا پتہ آپ کو کہاں سے ریڈنگ کرنی ہے تو اس کی پریکٹس کریں تو اور زیادہ اچھا ہوگا تاکہ پھر آپ کے کوئی کوشچنس بھی ہوں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع دے نا کہ جو فائدہ دینے والا علم اور اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہوں تو اپنے استادوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے آمین جزاکم اللہ خیر احسن الجزا انشاءاللہ اس کو مائنڈ اپ کرتے ہیں اپنا نیکسٹ سیشن ہمارا بہت ہی خوبصورت ہم اصلاح القلوب کا کریں جس میں ہم توکل کا کریں اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں تیسری چیز جو بہت معروف ہے حج مسلمانوں میں توکل کے خلاف جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے تعویذ گنڈوں کا سہارا لینا میں اس پہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ ابھی تک آپ تعویذ کے لیے جو جانتے ہیں ذرا تھوڑا سا اس کو مائنڈ میں ایک سائڈ پہ کر دیں سسپینڈڈ کر دیں ایک سائڈ پہ کریں برین کو بالکل یہ وائٹ کاغذ کا کریں یہ چھوٹا سا پیراگراف پڑھیں اور اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں بالکل نہ سوچیں کہ ماں کیا کہتی ہے باپ کیا کہتا ہے استاد نے تعویز دیا مولوی صاحب دیتے ہیں فلاں دیتا ہے کہ بالکل آپ سوچیں کہ آپ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے ٹھیک ہے اس پہ دیکھیے گا. اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد کے خلاف کاموں میں ایک تعویذ گنڈے لٹکانا بھی ہے. بہت سارے نادان لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ ڈھونگیوں اور شوبدہ بازوں سے تعویذ گنڈے یا گھونگے یا سپیاں یا کڈیاں نکالتے ہیں. یہ ہوتے ہیں نا کوڈیاں سی کھیلتے ہیں, یعنی اس قسم کی بیکار چیزیں آپ کو وہاں بہت ساری ملیں گی, اور اسے گردن یا گلے میں توک بنا کر لٹکاتے ہیں. اس سے ان کی نظر میں ان کے اعتقاد کے اعتبار سے اپنی حفاظت مقصود ہوتی ہے. اور اس بارے میں ہر طرح کے تعویذ گنڈے شامل ہیں, چاہے وہ سیپ یا گھونگیوں کی طرح کے ہوں یا پھر کاغذ پر لکھے ہوئے مختلف پیپرز کی صورت میں ہوں. یہ سب چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں. جس شخص کا طرز عمل یہ ہو تو اس کا اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد کہاں گیا؟ اس لیے ان لوگوں کی سزا بھی اسی طرح کی ہے. اور اس کی سزا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے گلے میں کوئی چیز لٹکائی تو اس کو اسی کے حوالے کر دیا. امیجن کیجئے, ایک طرف کون ہے؟ فعال لما یرید, ایک طرف وہ ہے علی کل شیء قدیر, اور دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پہ چند لکیریں ماری ہوئی ہیں. آپ چاہیں تو بریک کے بعد والے سیشن میں اگر اللہ کرے وقت ہوتا کچھ ویڈیوز آپ کو دکھا سکتے ہیں. ہم نے جب جادو کا کیا تھا لندن میں سیشن, تو اس میں کئی کچھ چیزیں دکھائی گئی تھی کہ جس سے آنکھیں کھل جاتی ہیں اور انسان کے کانوں میں سے دھواں نکلنے لگتا ہے, کہ آج بھی اس پڑھے لکھے دور میں لوگ اتنا سری شرک کرتے ہیں. کیسے وہ تعویذوں میں کیا کچھ لکھتے ہیں اور اس میں دھونیاں دیتے, اور اللہ معاف کرے. اور اسی طرح وہ ایک الوؤں والا بابا تھا کوئی, کہ لوگ وہاں جاتے اور وہ تعویذ لکھاتا اور الو کے خون سے وہ لوگوں کو تعویذ لکھاتا. اور اس میں ہم نے وہ ویڈیو بھی ذکر کیا تھا, وہ دکھانے والی تو تھی نہیں کہ وہ بزرگ بابا جی بھی ہیں کہ جو عورتوں کے جسموں پہ خود تعویذ لکھتے ہیں الو کے خون سے. اتنی جہالت ہے, اتنی جہالت ہے کہ اللہ کی بنا, اللہ کی بنا. اور آپ سوچتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں تو یہاں نہیں ہوتا, وہ لوگ یہاں بھی پہنچ گئے. اور جو ان کے اشتہار اور جو ان کے حالات ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے کیسے اس طرح عورتوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. اور ایسی عورتیں جن کو بچوں کے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں چھوڑ جاتے ہیں, پھر وہ جو وہاں گندگی اور فحاشی کے اڈے کھلے ہوئے. جہاں شرک ہوگا یاد رکھیے وہاں زنا ضرور ہوگا. جہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہاں یہی ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس ٹکڑے کے حوالے جو ہے ٹکڑے تم اس کی مدد کر دو. آپ امیجن تو کریں نا, مثلا جیسے ادھر اگر آپ میرے پاس ایک پیپر رکھیں, اور اب آپ یہ دیکھیں مثال لیتے ہیں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا, اس کے اوپر کچھ جنتر منتر لکھ دیے گئے, پھر اس کو یوں بند کیا, پھر اس کو یوں بند کیا, پھر اس طرح سے کیا, پھر اس طرح کر کے, اور اب میں آپ سے کہوں کہ اس کو جائیں یہ کالی تار کے دھاگے میں باندھ کے اپنے بچے کے گلے میں ڈال دیں. اس کی کوئی اوقات ہے؟ یہ کالا ٹکڑا لکھا ہوا, چاہے آپ نے اس کو عطر سے لکھ لیں, زعفران سے لکھ لیں, الوؤں کے خون سے لکھ لیں, یہ اور اس پوری کائنات کے مالک کا کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے اس کو لٹکایا پھر اس کو اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کے حوالے کے جو انسان کا نصیب بنا دو, تو کیا بنائے گا؟ وہ تو اپنا نہیں بنا سکتا. گویا کہ مطلب یہ کہ اللہ پھر اس کے کام سے ذمہ داری اپنی ہٹا لیتا ہے, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں رہتی. جن لوگوں نے سیاہی سے بطور تعویذ کاغذ جیسی چیزوں پر اعتماد کا مظاہرہ کیا, تو اللہ کی ذات سے انہوں نے توکل اپنا ختم کیا. اب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں سے دور ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں سے باز آ چاہیے. اب آپ دیکھیے یہ جو چیز ہم نے ریتنی سے سنی ہے, بہت مختصر ہے, اس پہ پورا ٹاپک ہے الحمدللہ. یہ تو عقیدے کا ایک بہت بنیادی پلر بنتا ہے, لیکن آج ہم مسلمان چھوٹی چھوٹی بد میں بچوں کے ہاتھوں میں کالے دھاگے, کہیں گلے میں کچھ, کہیں من کے ہیں, کہیں ڈوریاں ہیں, کہیں رسی ہیں, کہیں امام زامن ہے, پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. تبھی تو قیامت کے دن بہت جھانٹی ہونی ہے. کتنے لوگ جو آج اس دنیا میں خود کو مسلمان سمجھتے ہیں, قیامت کے دن تو پہلے ہی کھلارے میں وہ الگ ہو جائیں گے. وم تازل جاؤں میں یو حل مجرمون, آج کے دن ہم مجرم ہو تم الگ ہو جاؤ. اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں ایسی. ایک ہم نے انگلش کی ویڈیو دکھائی تھی, یو کے اسکالر تھے, تو انہوں نے پورا کھول کے دکھایا, اور وہ تعویذوں کے اندر ہوتا کیا, کسی میں سوکھا پتا, کسی میں ڈنڈی, اور جب وہ کھولیں تو اس میں سے اسمیل اٹھتی ہے. بعد دفعہ گیلی گیلی چیزوں کو جب وہ بند کر دیتے ہیں بعد میں اس میں پھپھوندیاں لگی ہوتی ہیں. عقل سے کام لیں انسان. آپ دیکھیے کہ تعویذ کو بھول جائیے. آپ سے کوئی کہہ دے کہ یہ پین, میں اپنا نصیب اس پین کے حوالے کرتی ہوں, اس کو گلے میں لٹکا لوں. یہ پین بےچارہ لکھ تو سکتا ہی ہے نا, کچھ تو کر سکتا ہے, لیکن کیا یہ پین آپ کی بچوں کی مستقبل بنا سکتا ہے؟ کیا یہ پین آپ کو بیماریوں سے بچا سکتا ہے؟ عقل گھوم جاتی ہے جب بندہ اس قسم کے کاموں میں جاتا ہے. تو میں نے جو کہا آپ کو کہ پہلے سنی ہوئی باتوں کو ہٹا دیں, اس کی وجہ کیا تھی کہ پھر بہت ذرا خلط ملط ہوتا ہے. جب ماں کرتی تھی نانی کرتی, پھر آپ کے ایک ذہن میں سوال آئے گا کہ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں. اور دیندار حضرات ہی بظاہر جو نیک لاگ رہے ہوتے ہیں داڑھی والے اور جن کا حال الیا ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں, تو اس کا جواب تو اللہ کے نبی کے دور کو جا کے دیکھ لیجئے. جب دینداری دکانداری بن جاتی ہے نا تو یہی کچھ ہوتا ہے. ایک تعویذ لکھنے پہ ان کو اتنا نذرانے, اتنے چندے اور اتنا کچھ, ہم مانگتے نہیں, آپ اپنی خوشی سے جو مرضی دے جائیے. تو یہ حالات ہوں جی. جی بالکل, جزاک اللہ خیر. سوال میں آپ کا دوہرا دیتی ہوں کیونکہ آپ کے سمائک نہیں تھا, کہ جب لوگوں سے کہا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ قرآن کی آیتیں تو لکھی ہوئی ہیں نا, تو کیا حرج ہے اور اسی طرح کی بات. تو آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, ایک پکچر بھی ہے, نوٹ کر لیں اگر ہوا تو ہم ان کو دکھا دیں گے. کہ آپ دیکھیے, کوئی آپ کو شہد کی بوتل دکھاتا ہے, آپ پوچھتے ہیں اس میں کیا, وہ کہتا ہے شہد ہے. آپ کیا کہتے ہیں, کیوں ہے بھائی, اس میں شفا ہے اور قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے سورۃ النحل کی. اگلی پکچر میں کیا ہے کہ وہی شہد کی بوتل ایک ڈوری میں ڈال کر آپ کے گلے میں ڈال دی گئی. بھئی یہ کیوں ڈالی, کیونکہ شہد میں شفا ہے. تو ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے. اب آگے چلیے, یہ کہ قرآن ہوا شفا لما فی الصدور, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی صدور الذین, اللہ کہتے ہیں اس قرآن میں تو دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے. تو اگلی آیت میں آپ دیکھیں اس قرآن کے اندر ایک ڈوری ڈال کے گلے میں ڈال دے, تو کیا اتنا ہی بڑا جوک نہیں ہے؟ آپ شہر میں کسی کو شہد کی بوتل گلے میں ڈالتا دیکھیں, زمزم کا پانی ایک بوتل میں ڈال کے گلے میں ڈال کے پھرتا دیکھ لیں, آپ ہنسیں گے کہ روئیں گے؟ تو وہی کام جب آپ تعویذ کی صورت میں پورا قرآن گلے میں ڈال لیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے. تو چیز کھانے سے فائدہ ہوتا ہے. آپ کو سر میں درد ہے, ڈسپرین کی گولی کو ایک دھاگے میں ڈالیے اور گلے میں باندھ لیجیے, فائدہ ہوگا. دوا کو کھانے سے فائدہ ہوتا ہے, اگر کوئی مرہم ہے اس کو ملنے سے فائدہ ہوتا ہے. تو قرآن اسی دکھ کی تو آج رونا ہے سب وقت, ہر دن ہمارا روگ ہی یہ ہے کہ یہی بولتے ہیں کہ آج قرآن کو لوگوں نے تویزوں ٹوٹکوں اور اس کی باتوں کا ذریعہ بنا دیا, اس کو ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا. آپ گوگل میپ سے نکالیے یہاں سے درمن جانے کا راستہ, اور اس کے بعد اس کو پھر ایک خوبصورت سی ڈوری میں ڈال کے گلے میں باندھ لیجیے, پہنچیں گے آپ وہاں. فالو کرنا پڑے گا, رائٹ لینا پڑے گا, لیفٹ لینا پڑے گا. تو یہ قرآن آپ کا نیویگیٹر ہے. جی آپ جی دیکھیے, جو لوگ دوسروں پہ تعویذ کراتے ہیں اور ان کے خیال میں اس تعویذ کا جو اثر ہو گیا نا, اس کو سمجھیے سر. اور جادو کے ٹاپک میں بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی, لیکن آپ نے پوچھا, آپ کا حق ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرا کے کرتے ہیں نا, اصل میں وہ تعویذ نہیں ہوتے, یا اصل میں وہ گھولا کھالی نہیں ہوتی, پیچھے موکل ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنات کو کچھ اس قسم کی صلاحیتیں دی ہیں جو دیکھنے میں بہت قدرت لگتی ہے. یہ بالکل مجھے ایسے فرق سمجھ آتا ہے, میرے مائنڈ میں جو ایک نقشہ ہے نا انسان اور جن کا فرق, وہ کیا ہے, انسان کا ہاتھ اور کرین کا ہاتھ. اب آپ دیکھیے, آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے تو اتنی سی مٹی لیں گے, کرین وہ ڈالتے ہیں تو اس میں دو تین بوریاں بھی آ جاتی ہیں, دیٹس اٹ. لیکن آپ بتائیں کہ آپ کے اس ہاتھ کی نزاکت, اس کے اندر طاقت, اس کے اندر کا سسٹم, اور کرین میں کوئی قریب کا بھی کوئی چیز ملتی ہے؟ اللہ نے جنات کو کچھ اپیرنٹ چیزیں دی ہیں. تو اس قسم کے لوگ گندے کام کر کے پہلے ان کو اپنے قابو میں کرتے ہیں, پھر ان موکلوں کے ذریعے جا کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے کراتے ہیں, لیکن وہ بھی نہیں کرا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے, تو پیچھے اس کے پیچھے بہت لمبی ہسٹری ہے. اللہ کرے کہ ہمارے عقیدے درست ہو جائیں. چوتھا آپ کو ایک فرق کیا دکھے گا, کہ ایسے لوگ جو اللہ پہ توکل نہیں کرتے وہ پتھروں اور درختوں سے تبرک حاصل کرنے لگتے ہیں. احجار حجر کی جمع یعنی پتھر, اور اشجار شجر کی جمع یعنی درخت. اور ہر اس چیز سے تبرک حاصل کرنے کا جواز نہیں, اللہ کی ذات پر توکل کے خلاف ہے, اور اس طرح کا عمل انسان کو شرک تک پہنچاتا ہے. اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ دو تین مثالیں صرف صحابہ کی لے لیں تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا معروف قول آپ کو دکھتا ہے, حجر اسود کے پاس جا کے کیا کہتے تھے, یا حجر انک حجر, اے پتھر تو پتھر ہے, میں نہ کبھی تجھے چھوتا نہ تجھے بوسا دیتا, اگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے نہ دیکھا ہوتا, یعنی تجھے کس کرتے نہ دیکھا. یہ تھا عقیدہ ہمارے اسلاف کا. اللہ کے نبی کے دور میں ایک بیعت ہوئی تھی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں, صلح حدیبیہ کے موقع پہ سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے گئے, واپسی پہ روک دیے گئے, وہاں ایک بیعت ہوئی تھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر, اور اس کی اتنی شان ہے ان لوگوں کی کہ اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی. پھر کیا ہوا, حضرت عمر کا دور تھا غالباً, یا اللہ کے نبی کے کچھ سال بعد, کسی نے دیکھا کہ ایک شخص اسی راستے میں بیٹھا ایک درخت کے نیچے پوجا کر رہا ہے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. کسی نے اس کو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو, کہنے لگا جی تمہیں پتا کہ کون سا درخت ہے, یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی, تو میں اس کو متبرک سمجھ کے ادھر عبادت کر رہا ہوں. یہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی, کیونکہ محکمہ اوقاف گورنمنٹ کے انڈر تھا. حضرت عمر نے اس کو بلایا اور کیا کہا؟ او بدبخت، ہم ٹھیک اگلے سال، یعنی عمرہ قضا جو ہوا تھا سن 7 ہجری میں، ہم ٹھیک اگلے سال اسی رستے سے گزرے تھے اور ہم میں سے کوئی ایک نہیں جانتا تھا کہ وہ درخت کون سا تھا جس کے نیچے بیٹھ کے بیٹھے. پھر اس کے بعد آپ نے سارے درخت کٹوا دیے. آج سعودی گورنمنٹ کو کئی لوگ بڑا برا کہتے ہیں، کہتے ہیں سعودی حکومت بھی وہابی ہے. کیوں جی؟ وہ سارے پتھر کاٹ دیتی ہیں، ساری قبریں ہٹا دیتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ شرک کے مظہر کو بھی ختم کر دیں. قرآن میں مثال موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بچڑے کی پوجا کے معاملے سے فارغ ہوئے، اب اس بچڑے کا کیا کیا جائے؟ تو کیا کہا؟ اس کو جلا دیں گے، بھسم کر دیں گے، اس کی راکھ بہا دیں گے. کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کسی میوزیم کی شان بنا دیا کہ چلو یہ بڑا یادگار بچڑا جس سے لوگ بھٹک گئے تھے، عبرت آئے گی. کیوں کہ آج اس کو میوزیم میں رکھتے، اگلے 20-25 سال بعد پھر کسی نے اٹھا کر اس کو شرک کرنا تھا. تو اسلام شرک کے ہر مظہر کو مٹانا چاہتا. یہ جو قبروں کو الگ بنانا، عرس بنا کرنا، وہاں جا کے میلے ٹھیلے لگانا، اور وہاں جو اوپر کیا بولتے ہیں اس کو بناتے ہیں لوگ، مقبرے بنانا، یہ سب اسلام کا مزاج ہی نہیں. اکیلی قبر اسی لیے جائز ہی نہیں کیونکہ اسے شرک پھیل جاتا ہے. تو مسجد کے اندر قبر ہونا یا قبر پہ مسجد بنانا، یہ اس کی اجازت نہیں. مدینہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے وہ ایک استثناء ہے، پیچھے اس پہ بات ہو چکی ہے، لیکن نئے لوگوں کے لیے کہ وہ قبر کے اوپر مسجد نہیں بنی تھی، بلکہ آپ اپنے حجرے میں دفن تھے، اور پہلے دور میں حجرہ اس طرح تھا، اب وہ پورا مسجد کے اندر آ گیا. اور انبیاء کرام کے لیے اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ جہاں فوت ہوتے ہیں وہ وہیں دفن کیے جاتے ہیں. تو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے بات نہ لے، اور روزہ تو بالکل اندر کی چیز ہے، وہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو لہٰذا تبرک کیا یہ بھی سمجھ لیں. اس سے ایک بڑی بک ہے، ایم شیور کے لائبریری میں تو ہے لیکن اسٹال پہ بھی ہوگی، شرعی تبرک، کیا چیزیں متبرک ہیں کیا نہیں. بہت ساری ہیں، ان کو دیکھیے. زمزم میں تبرک ہے، اسی طرح سے حجر اسود میں ہے. تو جن چیزوں میں ہے وہ لے لیجیے، جس میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجیے. پھر اسی طرح اگلی چیز جو توکل کے خلاف ہے وہ کیا ہے؟ کہ رزق کی طلب کے لیے محنت نہ کرنا، اور ساتھ ہی کیا کہہ دینا، ہم تو توکل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دینا ہوگا تو ایسے ہی دے دے گا. یہ بھی ایک بہت عام بات ہو گئی. بیکاری اور نکمہ پن اپنے اندر ہے، محنت کرنے کو دل نہیں کرتا، اور غیر اللہ پر بھروسے کرتے ہیں. اس طرح نہیں، بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بیٹا اپنے باپ کے کمائی کے اوپر اپنے آپ کو رکھ لیتا ہے، بھائی اپنی بہنوں کے اوپر بوجھ بنے ہوتے ہیں. تو اسلام نے اس کے اوپر ہمیں کچھ نصیحتیں کی ہیں، اس کو سمجھ لیجئے. پہلی حدیث دیکھیے گا، پیج نمبر 146 پہ ہے، کہ اولین اور عظیم رزق کا سبب اور اس زمین پر پائے جانے والے حلال طریقوں میں سب سے حلال طریقہ کیا ہے. اور پہلا ہی طریقہ پڑھ کے اس وقت کا مسلمان گھوم جائے گا. اللہ کے نبی نے کس پیشے کو بہت اچھا کہا، کون سا مال رزق کے اعتبار سے بہت حلال ہے، اور وہ ہے مال غنیمت. دلیل موجود ہے سورۃ انفال 69، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، اس میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو غنیمت کے مال میں سے دیا، کیونکہ وہ حلال اور طیب ہے. دشمن کا چھوڑا ہوا مال مسلمان کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس نے تمہیں غالب کر دیا. پہلے دور میں اس مال کو جلا دیا جاتا تھا، امت مسلم کے لیے حلال ہے. بلکہ ایک الگ سے حدیث میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 مختلف خوبیوں کا ذکر ہے، اس میں ایک یہ بھی ذکر ہے. تو یہ طیب ہے. آج بھی امت مسلمہ اگر اسلام کو صحیح طور پہ پیش کرے اور کسی دشمن نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، تو دشمن سے جیتنے کے نتیجے میں اس کا پورا ملک، اس کی چیزیں، وہ سب مال غنیمت ہوگا. لیکن آج تو یہ ٹرمز بتاتے ہوئے بھی مشکل ہوتی ہے کیونکہ نہ دیکھا نہ سنا. پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا رزق میرے نیزے کی انی کے سائے کے تلے، یعنی نیزوں کے نیچے سے مراد وہی اشارہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ اسلام لڑتا نہیں ہے، نہ اسلام جنگ و جدل سکھاتا ہے، لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب لوگوں کا امن چین خراب کرے اور ان کو تکلیفیں دینے والے بن جائیں، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا سکھاتا ہے. پھر دوسری چیز، ہاتھ سے کمائی کا پیشہ اللہ کو بہت پسند ہے، جس کو اپنے دور میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جو دستی کام کرتے ہیں، جیسے مزدور ہیں، ترخان ہیں، جو واقعی محنت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھرنے کے لیے کسی شخص کے کھانے میں اس سے بہتر کھانا نہیں جو وہ اپنی محنت کی کمائی سے لے کر آتا ہے، اور اس میں برکت ہے. حضرت داؤد بھی اسی طرح سے کماتے تھے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹ پر لاد کر بیچے، یہ اس لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ بڑھائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس کو نہ دے. آپ نے وہ بات بھی سنی ہوگی کہ کیسے ایک شخص جو تھا وہ اللہ کے نبی کے پاس بھیک مانگنے آیا، تو آپ نے اس کو ایک کلہاڑا دیا اور کیا کہا کہ جاؤ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹو. لکڑیاں کاٹ کے لایا، کہا اب اس کو بازار میں بیچو۔ جب بازار میں گیا بیچا تو اس کو ایک دو درہم کا فائدہ ہوا۔ اگلے دن کہا اور کرو، ایک دو دن کے بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ اس کے پاس اتنی سی راس بن گئی، اس کا کاروبار شروع ہو گیا۔ تو کسی کو بھیک دینے کی بجائے اس کو کسب سکھا دینا چاہیے، کمائی کا طریقہ سکھا دیں تاکہ وہ خود وہ کام کریں۔ تیسری چیز اسلام میں جو بہت پسندیدہ ہے نا، وہ تجارت ہے، جس کو آج کے دور میں آپ بزنس کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت پسندیدہ ہے۔ مہاجرین اور انصار میں بہت سارے لوگ ایسے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے کسی انصاری شخص نے ہمدردی کے طور پر اپنی کمائی کا آدھا مال پیش کیا، اور یہ کب ہوا تھا؟ جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے اور لٹے پٹے تھے، جسم پہ صرف کپڑے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ دلونی الی سوق، مجھے راستہ بتا دو بازار کا۔ اور وہاں گئے اور وہاں جا کے کوئی چیز ادھر سے خریدی ادھر بیچی، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن دماغ تو تھا نا، اس سے بیچی، اسے تھوڑے سے نفع پہ دوسرے سے لے کے بیچ کر کر کے، تو شام کو آئے تو ان کے پاس ہوا تھا۔ کچھ ہی مہینے میں اتنے خوشحال ہو گئے کہ ایک دن اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پہ ایک معروف پیلا رنگ لگا ہوا، جو اس دور میں علامت تھی نکاح کرنے کی۔ تو کہا عبد الرحمن کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی نکاح کر لیا۔ تو آپ خوش ہوئے؟ کہا اولم بھی شاطن، کہا کتنا مہر دیے؟ کہا ایک سونے کی گٹھلی مہر میں دیے۔ تو ہو گئے تھے نا ریلیکس، تو جو بچے گا اللہ اس کو بچا دے گا۔ پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ کاشتکاری، زمینداری کہہ لیں آپ اس کو، گارڈننگ کہہ لیجئے، کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں انسان زمین کا سینہ پھاڑ کر اس میں سے فصل نکالے، یہ اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ہوتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ جو زمیندار ہوتے ہیں یا زمین میں محنت کرتے ہیں، اس میں توکل زیادہ ہے۔ کیسے؟ پہلے بیج خریدتے ہیں، پھر اس کو مٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر اللہ پہ توکل نہ ہو کہ یہ مٹی میرے اس بیج کو پودے کی صورت میں واپس کرے گی، تو کبھی کو ڈالے؟ ایک غریب کے لیے تو یہ بھی بہت بڑا خرچہ ہوگا نا، جو اس نے بیج خریدا اس کو کھا لے، گندم ہے یا چاول ہے کچھ ہے، کھانے کے بعد بچوں کو بھوکا رکھ کر اس کو مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ توکل کی بہترین صورت ہوتی ہے۔ پھر اس میں ہل جوتنا، پانی دینا، یہ سب کرنا کرانا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگنے کی ہے۔ پھر اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ فصلوں پہ کبھی کبھی تباہی آ جاتی ہے، ناگہانی آفتیں آتی ہیں، تو واقعی زمیندار جو ہے وہ پورے کا پورا توکل کی ایک تصویر ہے۔ کئی ایسے موقع آتے ہیں، پھر آپ دیکھیں موسموں کی محتاجی ہے، کب فصل کاٹنی ہے، کب لگانی ہے، اور کسان کا میں تصور کروں نا تو میرے ذہن میں آسمان پہ نظریں لگی ہوئی آتی ہیں۔ جتنا زیادہ اس کی نظریں آسمان پہ ہوتی ہیں، اتنا اس کا توکل زیادہ ہے۔ کبھی کبھی کھڑی فصلیں ہوتی ہیں تو ٹڈیاں آ جاتی ہیں اوپر، پھر اسی طرح سے کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، کبھی بارش زیادہ ہوئی تو کھڑی فصل ختم ہوئی، تو یہ سب لوگ اللہ سے تعلق سے جڑے ہیں۔ رب اپنے اوپر لے کر سوچئے، میرا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں نے کہیں بھی قریب سے کوئی پودا بھی لگا دیکھا تو میں حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ یہ مٹی سے نکلا کیسے نکلا۔ ابھی بھی ایک ویڈیو اپنے فون میں سیو کی تھی، کہیں ہم گئے تھے تو وہاں عجیب و غریب قسم کے چھوٹے پودے تھے، انبیلیویبل، پتوں کے رنگ اور جو، اور وہ موٹے موٹے تھے، جیسے کیکٹس ہوتے ہیں نا، وہ تھے۔ آپ کو دکھا سکتے ہیں اگر آپ کا دل چاہے تو۔ لیکن میں یہ سوچی تھی کہ مٹی میں سے کیسے، تو میں تو وہاں کھڑی ہو کے سوچ میں لگ گئی، تو میں سوچوں کہ میں کسی گاؤں میں جاؤں اور میں تو انسانوں کو چھوڑ کے ہو سکتا ہے چاولوں کی فصل کے پاس کھڑی ہو جاؤں کہ یہ نکلی کہاں سے، آئی کہاں سے۔ پھر کتنے مختلف مرحلے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر بتائیے کہ کسان اللہ سے جڑا ہو تو ہے نا مومن، لیکن وہ بیچاروں کو میں سے کئی تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ میں جو میرے گمان میں جو چیزیں کیسے لوگوں میں، تو شرک بھی عام ہوتا ہے اور ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، اور بعض دفعہ کئی بزرگوں کے نام اپنی کھیتیوں کو کر دیتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ان چھوٹے چھوٹی جگہوں پہ پہنچ کر بھی لوگوں کو توحید سکھائی جائے۔ پھر پانچویں چیز کیا ہے؟ کہ علاج معالجہ کروانے سے پیچھے ہونا، یعنی ہم علاج ہی نہیں کرائیں گے، یہ بھی ایک توکل کے خلاف ہے۔ توکل کے خلاف کیسے؟ کہ جی بیمار ہو گئے اللہ خود ہی ٹھیک کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری اور سقم ایسا نہیں اتارا کہ جس کا علاج نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو علاج معالجہ کر کے اپنے امراض اور اسقام، امراض یعنی مرض اور سقم کہتے ہیں بیماری کو، اس کی دوا دارو کر لیا کرو۔ تو دوا لینی چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کریں؟ اب اس پہ میں تو بہت بولتی ہوں اس کے بارے میں کہ ڈاکٹرز پہ نہ جائیں اور آپ ہر وقت اپائنٹمنٹس نہ لیں۔ جو لوگ سنتے ہیں کورسز میں، ان کو پتا ہے کہ میرا ذاتی میلان اس چیز پہ نہیں ہے کہ ہر وقت ڈاکٹرز پہ جائیں، تو کیا اس کا انتب ہے کہ ہم علاج نہیں کرا سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب بیمار ہوں پھر جائیں، اور بیمار ہوں ہی نہ اس کے لیے سنت کے طریقے پہ رہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، کھانے پینے کو ٹھیک رکھیں، سونے جاگنے کو ٹھیک رکھیں۔ مدینہ شہر میں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا تھا، ایک حکیم کہیں سے اٹھا کے دکان کھول لی کہ میری بہت چلے گی ادھر تو کوئی اور ڈاکٹر ہی نہیں. کئی مہینے چلاتا رہا ایک مریض ہی نہیں آ رہا. کبھی لوگوں تم بیمار نہیں ہوتے؟ کہ ہم اس لیے بیمار نہیں ہوتے کہ ہم نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. ہم کھانا تھوڑا پیٹ چھوڑ کے کھاتے ہیں, ہم محنت کرتے ہیں, ہم صبح شام کی دعائیں پڑھتے. جو خوبیاں بتائیں اس بیچارے نے اپنی دکان لپیٹی اٹھ کے چلا گیا. کہے گا تمہیں میری ضرورت نہیں ہے, آج کی مسلمان اتنا بیمار ہے, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا. ہمارا توکل بھی کم ہے, آج ہمارا انشورنس کمپنی پہ توکل زیادہ ہے, ڈاکٹر پہ زیادہ ہے. اتنی کھانسی ہوتی ہے, ابھی ذرا سی وہ گلے میں خراش ہوتی ہے, ماں لے کے ڈاکٹر پہ پہنچتی ہے. بیوقوف ماں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, آپ بھی مجھے معاف کرے اگر آپ میں سے کسی پہ یہ بات آئے. کبھی اپنے بچے کے جسم میں دوا نہ ڈالے. اتنے معصوم پھول کے پیٹ کے اندر آپ کہیں پینسلین اور کہیں انسولین اور کیا کچھ ڈلواتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں اس کے اندر جا کے وہ چیزیں کریں گی تو کیا کریں گی. نیچرل دیں. آپ کو بچوں کے دعائیں بھی دینی ہے. اللہ نے بہترین دعا رکھی ہے, طب نبی بک لائبریری میں بھی موجود ہے. طب نبی سے علاج کیجیے. اب تو یہ ایک باقاعدہ پھر یہ بھی پروفیشن بن گیا کہ لوگ اتنی مہنگی مہنگی کر کے نیچرل چیزیں بیچ رہے ہیں. وہی چیزیں جو بالکل کوڑیوں کے مول آپ کو کہیں بھی جڑی بوٹیوں میں ملیں گی وہ لوگ پیک کر کر کے بیچتے ہیں. تو کوشش کیجیے کہ آرٹیفیشل چیزیں استعمال نہ ہو. لیکن بہرحال اگر بیمار ہیں تو یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹھے رہے اور اس کو مرنے دیں. تو یہ چیزیں ہمارے لیے ایک ٹاپک پورا ہوا کہ جس میں کیا تھا کہ جب توکل نہیں ہے. کوئی چیز اس سے ریلیونٹ آپ کے ذہنوں میں ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں. کوئی آپ کو چیز اپنے اندر نظر آئی ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے؟ اوزب اللہ. دیکھیے اب جنہوں نے نہیں سن پائے تو انہوں نے کہا کہ ان کی نانی جب فوت ہوئی تو ان کے چہرے پہ اسمائل تھا, ایسی ہے نا. تو کسی نے ان کو کہا کہ جب مرنے والے کے چہرے پہ اسمائل ہوتا ہے تو اس کہتے کہ اب اس کے بعد کوئی اور مرے گا. یعنی اس کو پہلے سے پتا کہ کوئی اور مرنے والا ہے تو وہ اسمائل دیتا ہے. پھر اس کے ڈھائی ماہ بعد ان کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا اور ان کو سن کے تایا کا انتقال ہوا. جن کا بھی ہوا تو ان کی دوست نے کہا کہ دیکھا میں نے تمہیں پہلے سے نہیں کہا. آپ بتائیے اگر آپ قرآن سے نہ جڑی ہوں اور آپ ان چیزوں کے نہ سنیں آپ کا کدھر بن جائے گا. ایسے ہی تو لوگ بہکتے ہیں اسی چیز کے ساتھ, تو لوگوں کے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں. تو علم کتنی ضروری چیز ہے. جی آپ پلیز. الحمدللہ. اور آپ کی بات سن کے مجھے وہی حدیث یاد آ گئی ہے کہ جو تعویذ پہنتا ہے اللہ اسی کے حوالے کرتا ہے. یعنی آپ کی بات میں جو بات قابل غور لگی کہ تعویذ کسی کے کہنے پہ بچے کو پہنا دیا اور اس کی جب ڈوری ٹوٹی تو آپ کو لگا کہ اب یہ بچہ بیمار ہو جائے گا اور آپ نے بڑی کوشش کر کے فٹافٹ اس ڈوری کو ڈلوایا کہ میرے بچے کو. تو یہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو تعویذ کے حوالے کر دیا. جی ادھر سے آپس میں. جی یہ آپ کی بات جو آپ نے کہی ہے اس میں یہ بات بہت عام ہے کہ اگر کسی عورت کا مس کیریج ہو تو دوسری پریگننٹ عورتیں وہاں نہ جائیں. یہ بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی بالکل. اور اکثر آنٹیاں ہی ایسی باتیں سوچتی ہیں. اللہ ایسی آنٹیوں کو قرآن سے جوڑ دے. جی آپ. جی بچپن سے شرک ڈال دیا بچے نے. آپ گھر بیٹھ کے کہیں گی تو کہیں گے تم وہابیوں کے پاس جاتی ہو. آپ اس کو کوئی قرآن دیں, کوئی آیتیں دیں. یہ طب نبی بک دیکھیں, انہوں نے یہ لائبریری سے لے کر آئی ہیں. تو اس میں اتنی زیادہ دوائیں اور مطلب اتنی حدیثیں جو ہمارے کلچر میں بالکل عام نہیں ہیں, اس کو لکھا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا چیز صحت کے لیے اچھی ہے کیا نہیں. اب جو کوئی پاکستان جائے تو اس سے وہ جڑی بوٹیاں منگوائیں نہ کہ وہاں سے کچھ اور منگائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں سے تو جان چھٹ جائے گی. ٹھیک ہے. پیار سے بلائیں ان کو, ایسی چیزیں بتانے کی بجائے پہلے ان کو کوئی ایسی چیز دے کہ جس سے ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اگلا ٹاپک آپ کو کافی فائدہ دے گا. کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی کے پاس ایک سوٹ تھا, جس دن وہ سوٹ پہنتی تھی تو ہم کسی کے فوت ہونے کی خبر سنتے تھے. ہم سب اس کا مذاق کرتے تھے کہ کیا آج پھر تم کسی کو فوت کرنے والا سوٹ پہن رہی ہو, اور اللہ خیر کرے اور ویسے ہو جاتا, لیکن ہم نے اسے مذاق سے زیادہ نہیں سمجھا. آپ سوچیے ذرا, آپ کا کوئی جوڑا جو کاٹن کا لیلن کا پلاسٹک کا جس کا, اس میں اتنی طاقت ہے لوگوں کو مار دے. صرف میں یہ کہتی ہوں پچھلی سوچی ہوئی سنی ہوئی باتوں کو پیچھے کر کے صرف عقل سے یہ تعویذ کا ٹاپک سنے نا پھر سمجھ آتا. پہلے سے کچھ اور گرے ہو نا پھر نہیں سمجھ آتا. جی بک کا نام جو ہے وہ طب نبی. اور آپ میں سے جس نے پوچھا کہ مرنے والے پہ اسمائل کی حدیث, تو اس پہ وہ بک ہے جو موت کا بیان اقبال کیلانی صاحب کی جو تفہیم السنہ سیریز, تو اس میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ مرنے والے کا جب وہ مومن ہوتا ہے تو اس کا اکرام کیسے کرتا ہے, تو اس میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. جی آپ پیچھے سے, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. ہاں جی، تو ان کو بھی آپ وہ جادو اور میجک والی جو سیریز ہے سنوائیں، اس میں بہت کچھ ہے، تو اس میں شرعی رکیاس بھی ہیں اور طریقہ بھی ہے. ایک ہے کہ ہونے سے پہلے بچاؤ اور اگر کبھی ہو جائے تو کیا کیا جائے، دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلا ٹاپک ہم دیکھیں گے کہ آپ اگر واقعی اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کیا کیا معاملات آتے ہیں، یا ہم کچھ واقعات دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ پر توکل آتا ہے تو زندگی میں ایسے ایسے معاملات آتے ہیں کہ جو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اس میں میں تو بات ہمیشہ انبیاء کرام کے قصے سے شروع کرتی ہوں. آپ ادھر پانچ نام لکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودیں، یہ آپ کے اللہ پہ توکل کی علامت تھی. اور اگر آگ میں وہ اللہ کے توکل پہ نہ گرتے تو ہو سکتا ہے دور کھڑے کوئی آگ جلا دیتی، اللہ پہ بھروسہ تھا. اور آپ سوچیے کہ آگ کے اندر ایک بندے کو سکون اور چین ہو، یہ کتنی بڑی بات ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی تھی نا، یقین تھا تو چلائی تھی نا، ادروائز نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی توکل کی تصویر تھی، ہر طرح کے حالات میں خوش دکھے، مطمئن دکھے. کنویں میں بھی ڈالے گئے تو روئے دھوئے نہیں، اور جیل میں بھی ڈالے گئے تو دونوں کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور عزت اور شہرت بھی دی اور محبت بھی مل گئی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو کیسے وہاں ڈال دیا. آج کوئی ماں اپنے اوپر لے کر سوچے، ہم تو بیبی سٹنگ میں بھی بچے کو دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں بچے کے ساتھ کیا ہو جائے گا، حالانکہ بچے کو جو ہونا ہوتا ہے ماں کی گود میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ کیسی ماں تھی، اس کا کیسا توکل تھا کہ اس نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا. آج اپنے اوپر لیں تو ہم ڈال سکتے ہیں. پھر اس میں حضرت موسیٰ کا توکل دیکھیے کہ سانپ بنی ہوئی لاٹھی کو کہا ہاتھ میں پکڑو تو پکڑ لیا، اور جو چیز فائدے کی تھی اس کو چھوڑ دیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ جب اللہ پہ یقین ہوتا ہے تو عملی طور پہ بھی انسان کو یہ سارا کچھ دکھتا ہے. ادھر جو واقعات ہیں ان میں سب سے پہلا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب سیف کا واقعہ. سیف کہتے تلوار کو، اپنے لفظوں میں سنا دیتی ہوں. کہلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، واپسی پہ ایک جگہ رکے ایک وادی میں، تو اپنی تلوار ایک جگہ لٹکا دی. صحابہ کرام بھی درختوں کا سہارا ڈھونڈنے لگے، یعنی درختوں کے نیچے جا کے ادھر ادھر ہو کے سب آرام کر رہے تھے. تو اتنے میں اللہ کے نبی نے ان کو آواز دے کر بلایا، سب آپ کے پاس آ گئے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص موجود ہے اور تلوار زمین پر گری ہوئی ہے. یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک شخص وہاں ہے اور اس کی تلوار نیچے ہے. اللہ کے نبی سے لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوا، تو آپ نے کہا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اس حال میں کہ میں سو رہا تھا، امیجن کریں، تو اس نے میری ہی تلوار اتاری، وہ جو درخت پہ لٹک رہی ہوتی ہے اس کو اتار کر اللہ کے اس نبی کے سینے پہ تان دیا، اور کیا کہنے لگا کہ بتاؤ آپ کو میرے سے کون بچائے گا. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ مجھے تم سے بچائے گا، تو اس شخص پہ اتنی دہشت طاری ہوئی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گری. اب وہی تلوار اللہ کے نبی نے اس کے سینے پہ تان دی اور کہا بتا میں ینقذو کا منی، تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا. کہنے لگا آپ مجھے بچائیں گے. کہا نہیں، مجھ سے بھی تم کو اللہ ہی بچائے گا. اور اس وقت اللہ کے نبی نے اس شخص کو پھر معاف کر دیا تھا. آپ نے فرمایا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے توکل، اور اللہ سے مدد مانگنا کتنی بڑی دولت ہے کہ تلواروں کے چھاؤں میں بھی انسان کو سکون اور خوشی مل رہی ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ایک قصہ جو ہے وہ سنایا، یعنی اللہ کے نبی کا اپنی زندگی کا قصہ، غار کا قصہ. کون سا؟ جب ہجرت کی رات ابو بکر آپ کے ساتھ تھے. اور حضرت ابو بکر خود ہی کہتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے اور اوپر سے لوگ اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھتے تو وہ ہمیں دیکھ لیتے، تو اس وقت پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ابو بکر ان دو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. سورۃ توبہ میں ان کی موجود ہیں باتیں. تو کیا پتہ چلا کہ توکل ہوتا ہے تو انسان غاروں سے بھی نکل آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس غار کے منہ پر کبوتری سے انڈے دلوا دیے، مکڑی نے جالا ڈال دیا، اسباب ایسے بن گئے کہ اس غار میں تو کوئی گیا نہیں. اور توکل کے بعد تو واقعی ایسے ایسے معجزے ہوں گے آپ کی زندگی میں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کر دیا. پھر اسی طرح عورت اور اس کی بکریوں کا ایک قصہ ہے کہ توکل اللہ کی اس میں اہمیت کیسے ہوتی ہے. امام احمد نے اس قصے کو اللہ کے نبی سے بیان کیا کہ ایک عورت مسلمانوں کے سرایا میں سے کسی سرائے میں نکلی، یعنی ایک جنگ تھی تو اس میں ایک عورت گئی. اس نے اپنے پیچھے گھر میں 12 بکریاں اور تانا بانا درست کرنے والا کرگا، یعنی وہ جس سے وہ کپڑے کی بنائی کرتی تھی، آپ کہہ لیجئے چرخا، اور یہ کچھ اس قسم کی چیز اس کو بنا دیا. اللہ کے بھروسے پر گھر پر چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل آئی. امیجن کریں ایک عورت اللہ کے راستے میں نکلی، جیسے آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. اب آپ کے بھی گھروں میں بکریاں تو یا نہیں ہوتی, کچھ اور چیزیں تو ہوں گی. اسی طرح اس کا ایک ٹول تھا جسے وہ کپڑا بنتی تھی, اب وہ چھوڑ کر تو اللہ کے راستے میں آ گئی. جب واپس گئی نا تو اس کے گھر سے ایک بکری اور ایک وہ جو چرخہ سا تھا جس سے بنائی کرتی تھی وہ غائب ملا. اب آپ امیجن کریں اب کیا کرتی, نہ اس نے کوئی انشورنس کرائی ہوئی تھی کہ انشورنس کمپنی کو فون کرتی, نہ پولیس کو فون کیا. اس نے اللہ سے کہا, کیا کہنے لگی, اے میرے رب تیرے راستے میں جو نکل کر جائے تو نے اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کی ضمانت لی ہے, اور میری بکریوں میں سے ایک بکری اور میرا سوت کاٹنے کا چرخہ یا کپڑے بنائی کا جو ٹول تھا وہ گم ہو گیا. میں اب گم شدہ اپنی بکری اور اپنا وہ ٹول تجھ سے مانگتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی شدت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دہائی دینے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, وہ رب کریم کی بارگاہ میں اپنی شکایت کا شکوہ کرتی رہی حتیٰ کہ اس کو اس کی بکری اور اسی کے مثل اور وہ جو اس کا ٹول تھا چرخہ اسی کے برابر غیب سے وہ سامان مل گیا. اور یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے, وہ کہتی تھی اللہ میرا چرخہ, اللہ میری بکری, اللہ میرا چرخہ. وہ جیسے چھوٹے بچے نہیں روتے, آپ ابھی سینہ سے کوئی چیز لے کے تو دیکھیں تو وہ جو آنسوں کے ساتھ روئے گی نا, وہ اللہ کے سامنے ایسے روئی. اس نے کہا میں نے آپ سے لینا ہے, بعد میں دیکھا تو وہ بکری اور وہ چرخہ دونوں پڑے ہوئے تھے. اب وہ چور چھوڑ گیا, کیسے ہوا ہمیں نہیں اس سے کوئی سروکار. یہ پتا ہے کہ وہ میں یہ توکل اللہ فخوا حسو. آپ بھی ازما لیجیے, کوئی چیز آپ کی چوری ہو تو آپ بھی ذرا سوچ کے دیکھ لیں کدھر گئی کیا ہوئی. اعتماد بہت بڑی دولت ہے. پھر اسی طرح ایک واقعہ امام احمد نے بیان کیا عورت اور تنور کے قصے کے نام پہ, ادھر حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. کہتے ہیں گزشتہ زمانے میں ایک میاں بیوی معذوری کی حالت میں کسی صورت میں گزر بسر کرتے تھے, کام کاج ان کے بس کا تھا نہیں. ایک دن اس کا آدمی کسی سفر سے تھکا کر بھوکا واپس آیا اور اس کو شدید بھوک کا سامنا تھا. آتے ہی اس نے عورت سے کہا کہ تمہارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عورت نے شرم میں کہہ دیا کہ ہے, اللہ کی طرف سے کچھ کھانے پینے کا سامان تمہارے لیے آ گیا ہے, حالانکہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا. لیکن اس عورت نے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے امید لگاتے ہوئے اس کو کہہ دیا. پھر اس کے شوہر نے عورت کو اکسانے کے لیے کہا کہ اگر کچھ ہے تو ڈھونڈ کے لاؤ. قصہ مختصر کہ عورت نے جواب دیا, ذرا صبر کرو, ہم اللہ کی رحمت سے امید لگائے میں, حتیٰ کہ اس کے شوہر کی بھوک برداشت سے باہر ہو گئی. اس آدمی نے عورت سے کہا, اٹھو تمہارا اللہ بھلا کرے, اگر تمہارے پاس کوئی روٹی وغیرہ ہو تو وہی لے آؤ, ہم تمہارے بھوک کے نڈھال ہو چکے ہیں. تو عورت نے جواب دیا, اچھا ذرا رکو تنور گرم ہو جائے, پھر جلد بازی سے کام مت لو. تھوڑی دیر وقفہ گزرا, وہ انتظار کی حالت میں تھی. اسی اثنا میں اس کی عورت نے خود ہی اپنے دل میں یہ کہا, کیا ہی بہتر ہے کہ میں کھڑی ہو جاؤں اور جا کر ایک بار ذرا تنور کو دیکھ لوں. پھر جب اس نے جا کر تنور کو دیکھا تو تنور میں بکری کا گوشت بھنا ہوا ملا اور اس کی آٹا پیسنے کی چکی آٹا پیستے ہوئے ملی. چنانچہ وہ آٹے کی چکی کے پاس گئی, اس میں جو کچھ تھا اسے جھاڑ بٹور کے لے لیا اور تنور میں جو بکری کا گوشت تھا اسے نکال لیا. حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں بلقاسم کی جان ہے, اگر اس عورت نے چکی میں جو کچھ تھا اسے لے لیا ہوتا, چکی کو جھاڑا بٹورا نہ ہوتا, تو وہ چکی قیامت تک اسے آٹا پیس پیس کر کھلاتی رہتی. یہ دیکھیں مسند احمد کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. یہ توکل کے تحفے ہیں. ہم نوف پہ توکل کرتے ہیں, ہم انسانوں پہ توکل کرتے ہیں, ہم پتہ نہیں کتنے چھوٹے سہاروں پہ توکل کرتے ہیں. لیکن نیچے دیکھیں گے تو تھوڑا دکھے گا, اوپر دیکھیں گے تو آسمان دکھے گا. اللہ پہ نظریں لگا کے دیکھیے, آپ کے جان کے مال کے رزق کے شادیوں کے بیاہوں کے اور جو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہمیں روگی کر دیتی ہیں نا, اللہ تعالیٰ وہ پوری کرنے کو تیار ہے. ہم اللہ کے رستوں میں نکلنا چھوڑ دیتے ہیں صرف اپنے دنیاوی کاموں کے لیے. کتنا آسان ہے, یہ کام تھا اس لیے نہیں آئی, ڈاکٹر پہ جانا تھا اس لیے نہیں آئی. آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میں تیرے کام پہ جا رہی ہوں, تو میرے بچے کو صحت دے دے. کر کے دیکھیے, دیکھیے اللہ تعالیٰ بندے کو نہ آزمائے, یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے. لیکن آپ اپنے بلیف کے مطابق اللہ کے ساتھ رہیں گے. اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی روایت میں حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر سے نکلے تھے بچوں کے لیے کچھ لینے کے لیے, کام ملا کوئی, نہ کھانا تھا نہیں. اب کیا کیا, اب کہا کہ گھر جاؤں گا تو بچے جو ہے وہی راستہ دیکھ رہے ہیں, تو چلو خالی ہاتھ کیا جاؤں. ریت کی بوری لی اور پیٹھ پہ لاد لی کہ چلو تسلی تو ہو جائے گی کہ آٹا آ گیا گھر میں. وہاں رکھا اور جا کے اندر سو گئے. جب اٹھے تو گھر میں روٹی پکنے کی خوشبو تھی. کہا بیگم یہ کھانا کہاں سے, یہ آٹا کہاں سے؟ کہا وہی تو بوری آپ لے کر آئے تھے آٹا, اللہ نے ریت کو آٹا بنا دیا. دیکھیں آٹا کہاں سے نکلتا ہے؟ ریت اور مٹی میں سے ہی نکلتی ہے نا گندم. تو کیا جو ذات ایک گندم کے دانے کو اتنے دانوں میں بدلواتا ہے زمین سے نکال کر, تو وہ ریت کو براہ راست نہیں کرتا؟ اللہ چاہے ابھی یہ کرسی میز بن جائے, میز کرسی بن جائے, کیا بڑی بات ہے. لیکن اللہ عموماً ایسا کرتا نہیں ہے, اسباب کے ساتھ چیزیں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ان کے معاملے کے ساتھ توکل کرتے ہوئے یہ معاملات کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک واقعہ جس میں تھوڑی سی آپ کو اب ایک ڈفرنٹ سچویشن سمجھ آئے گی, اور وہ کیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جزام میں مبتلا شخص, کوڑی کا مرتا جزام جو ہے وہ اس کو لیپرسی کو کہتے ہیں, اور خالد بن ولید اور زہر کھانے کا قصہ. یہ دو مختلف قصے ہیں. اس سے کچھ لوگوں نے شک کیا توکل کے ذمن میں, اور وہ روایت کے حضرت خالد بن ولید جب ہیرا میں گئے, ہیرا ایک جگہ کا نام ہے, تو لوگوں نے ان کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ ذرا خیال رکھنا کہ یہ جو اجمی لوگ ہیں نا, یہ جو لفظ لکھو نا اللہ جن اجمی کی جمع, یعنی غیر عرب لوگ, تمہیں زہر نہ پلا دیں. یہ بات سن کر حضرت خالد نے کہا جاؤ زہر لے کر آؤ. زہر لایا گیا, خالد رضی اللہ عنہ نے زہر کا جام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پی گئے, اور فرمایا بسم اللہ, اس کی برکت سے زہر کا اثر جاتا رہا اور حضرت خالد پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا. اب اتنی بات سمجھے, یعنی جانتے بوجھتے حضرت خالد نے زہر پی لیا, تو اب ان کو ہوا بھی کچھ نہیں. یہ ایک واقعہ, دوسرا دونوں کا اثر ایک جیسے, اس لیے کٹھی بات ہوگی. حضرت عمر کے اس قصے سے ان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ دکھتا ہے. یعنی یہ اوپر جو گزرا نا, حضرت عمر نے کیا کیا تھا, کوڑی کے مریض کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا, تو لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو بھی کوڑی کا مرض لگ جاتا ہے. تو اب دونوں قصوں میں دیکھیے گا, پہلی بات ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کر کے چھوت چھات اور جو کہ ایسی سکن ڈیزیز میں ہو اس سے دور نہ ہونا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر کیا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بیماری اچھوت نہیں ہوتی. ہم کیا کہتے ہیں, بچے کو نزلے آپ باہر نہ لے جاؤ, اس کو وہ ہو گیا, وہ ادھر کیا بولتے ہیں آپ لوگ, اس نام کو سمیتے ہوتا ہے, ایک کو دوسرے سے لگتا ہے, لگتا ہے واقعی نہیں لگتا, پہلے کو کہاں سے لگا. تو دیکھیے حضرت عمر نے یہ سنت سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ کھایا اور عمر کو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر آپ دیکھیں حضرت عمر نے انسانیت کے جذبے کے ساتھ اس کی دلجوئی کرنے کے لیے یہ کھایا, کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عموماً ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں, لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیں لفظ لا ادوا ایک حدیث میں آتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ادوا نہیں ہوتا, یعنی چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے. تو اس پر عمل کرنا عظیمت کی علامت ہے. حدیث پر وہی شخص عمل کرتا ہے جس کا اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد ہو. اور حدیث میں ایک آتا ہے فر من المجزومی, یعنی مجزوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. ایک روایت کا خلاصہ ادھر تھوڑا سا, تو پتہ کیا چلا کہ یہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہے. کمزور عقیدے والے یہ نہ کریں, جیسے ابھی آپ میں سے کسی نے کہا کہ جی یہ ہوگا تو وہ ہوگا اور پھر وہ ہو جاتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے. اب رہی بات حضرت خالد نے جو زہر کھا لیا تھا, تو کیا یہ خودکشی نہیں تھی؟ ان کو پتا تھا زہر ہے, یہ ہے وہ. تو اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کرامت تھی, زہر کھا لینا یہ خاص ان کے لیے تھا. بعد میں اور آپ زہر نہیں کھا سکتے, چلو جی زہر بھی کھا لے تو ہم نہ گریں. آپ سمپل سی بات دیکھیں کہ موسیٰ کی ماں نے بچے کو سری دریا میں ڈالا تو بچہ نہیں ڈوبا. اب آج کوئی ماں کے چلو میں ازما کے دیکھتی ہوں تو نہ ازمائے ڈوب جائے گا بچہ. پیچھے وہ توکل چاہیے. یہ جو کرامتیں اور جو کس نے یہ کیا تو وہ گیا, کئی لوگ دیکھا دیکھی بھی وہی کام کرنے لگ جاتے, اس نے کیا یہ ہو گیا میں بھی کرتا ہوں, نہیں ہوگا. تاثیر ہوتی ہے بندے کے اندر, ایک ایمان کی جوبن ہوتی ہے, ایک جوش ہوتا ہے, ایک ایسی کیفیت ہوتی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ معاملات کرتا ہے. ہر ایک کے ساتھ ایسے کام اللہ کرنے لگ جائے تو پھر تو آپ دیکھیے کہ لوگ انہیں باتوں میں آ جائیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خالد کو اللہ کے نبی سے خوشخبری ملی ہو سکتی ہے کہ تم زہر بھی پی لو گے تو کچھ نہیں ہوگا, تو اللہ کے اوپر توکل میں انہوں نے یہ کام بھی کیا. اور بعض روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس لیے کیا کہ میرا یہ عمل دیکھ کر دشمنوں پہ روب تاری ہو اور وہ بھاگ جائیں اور ہتھیار ڈال دیں, اور ایسا ہی ہوا. تو واللہ عالم, ہمارا اس ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ ہمیں اپنا اللہ کے ساتھ توکل دیکھنا ہے. دیکھیے میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں, لیو سمپل, سادہ زندگی بسر کریں, سب کچھ کھائیں. اب اس میں آپ کچھ کو میری باتیں بڑی بری لگیں گی. کوئی کہتا میں یہ نہیں کھاتا, کوئی کہتا میں وہ نہیں کھاتا. آج کے دور میں یہ کھانے پینے کا ایشو بھی بہت ایشو ہے, پہننے اوڑھنے کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے, سیل فون کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے, یہ میں کمپیوٹر نہیں یوز کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا. آپ دیکھیے بی پریکٹیکل, ایک اصول اپنی زندگی کا بنائیں. کوئی چیز مثلا یہ کتاب ہے, یہ میرا سیل فون ہے, یہ میرے سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے, میں نے صبح جو کھانا کھایا کیا یہ کھانا کھا کر میں کوئی اچھا کام کر سکتی ہوں؟ میری ایفیشنسی بڑھتی ہے، انرجی لیول میرا اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اللہ کا نام لے اور کھائے. لما تحرم ما احل اللہ لک، سورۃ تحریم کے شروع میں آتا ہے کہ تم ان چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے حلال رکھی. اب کوئی آپ میں کہتا میں فش نہیں کھاتی، بھائی کیوں نہیں کھاتے؟ کھانی پڑے گی آپ کو، پسند نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے، لیکن قسم نہیں آپ کھا سکتے. میں چینی نہیں کھاتی، یہ آج کے دور کے ایشو ہے، چینی نہیں کھانی، میٹھا نہیں کھانا، میں نے یہ نہیں، بھائی کیوں نہیں کھانی، اللہ نے کیوں بنائی؟ اچھا کچھ کو میں نے دیکھا وہ انڈا کھاتے ہیں تو اس میں سے وہ جو زردی ہے نا وہ نکالتے ہیں، صرف میں وائٹ حصہ کھاؤں گی کیونکہ یہ وہ زردی جو ہوتی ہے وہ موٹا کرتی ہے یا کولیسٹرول. تو بھائی اللہ الگ سے دو انڈے پیدا کرتا ہے، ایک صرف زردیاں ہوتی ہیں، ایک صرف وہ ہوتے ہیں. جب اللہ نے دو کو ساتھ رکھا ہے تو ساتھ کھاؤ. اور آپ مجھے کسی نے ریسنٹلی بتایا کہ آپ پھر ریسرچ میں آ گئے کہ زردی کو سفیدی سے ملائیں تو کچھ نہیں ہوتا، کھا لو. کیوں اتنا دماغ لگا رہا ہے؟ اتنا تحقیق آپ نے اس میں قرآن سنت میں کی ہوتی، آج مسلمانوں کی لائبریریاں ہوتی، اس میں اتنے انزائم، اس میں یہ بلا. بھائی دل کرتا ہے کھا لو، نہیں دل کرتا نہ کھاؤ. یہ آج کے دور میں شیطان نے ایک اور طریقے سے ہمیں بے عمل کر دیا. میں نہیں کہتی کہ آپ سب کچھ کھائیں، لیکن حلال کھائیں، طیب کھائیں، کوشش کیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ دین آسان ہے، یسر پہ لو. اب اس وقت بھی یعنی میں کسی کی بات کرتی ہوں کہ رمضان میں کوئی ایک سسٹر تھیں اور مطلب ان کو دیکھا، پھر بعد میں بھی ہوا تو بعد میں مجھے تھوڑی سی ڈھیلی دکھی نا، کافی تو بہت ایکٹیو تھی وہ پہلے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتی میرے اندر بہت ویکنس ہو گئی ہے، کیا میرا انرجی لیول لو ہے. ان کی دوست بھی ساتھ تھی، کہنے کہ استاذہ میں آپ کو بتاؤں اس کا کیا ہے. اللہ کی پناہ اس نے صرف تین چار چیزیں انگلیوں پہ گن کے مجھے بتایا کہ ان کے سوا کچھ کھاتی نہیں ہے. بھائی کیوں؟ باقی اللہ نے کیوں پیدا کی؟ نہیں اس میں یہ مسئلہ میں نے پڑھ لیا اس کے اندر، یہ یہاں کی بات نہیں ہے، کسی اور ملک کی بات ہے. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ میں تو اس کو اپنے لیے کبھی بھی پسند نہیں کروں. جتنا آپ کے اوپر کام اللہ نے آپ سے اللہ لینا چاہتا ہے، آپ کو اللہ نے سکل دی ہے، لیکن صرف آپ اس لیے نہیں اب کر پا رہی. ایک دن صبح نہ آ سکی، کلاس درس میں تھی نہیں آئی، دوسرے میں کہانی بات پوچھا تو نیچے اندر سے خلاصہ یہ نکلا کہ پھر میں اتنی ڈراؤزی ہوگی میری آنکھ ہی نہیں کھلی. نکاحت کے مارے گھر میں لیٹی رہتی ہیں لیکن اٹھ کے نہیں آ پا رہی. پھر ایک دن ہوا تو کہتی مجھے پتا جو وجہ میں بتاؤں گی آپ کو بری لگیں گی، لیکن میں نہیں اٹھ سکی. تو بھائی کھاؤ پیو، یہ کیا بات ہے؟ پھر کچھ ایک اور ایشو چل پڑا آج کے دن، مجھے آرگینک کھانے کھانے اور وہ مہنگی چیز. یہاں نہیں ہے یہ ایشو، میں نے دیکھا امریکہ میں آپ کہتے اسٹورز بن چکے ہیں آرگینک فوڈ کے. آپ ایک آرنج ادھر سے لیتے ہیں کیوی سے تو ہو سکتا ہے وہ 5 کرون کا ہوگا، تو وہ آپ آرگینک اسٹور سے لیں گے تو وہ ہو سکتا ہے 8-9 کرون کا ہوگا. اور لوگ اب لے، مانیے کھائیے، ہیلدی کھائے، آرٹیفیشل چیزیں نہ کھائیں، اس میں سنتھیٹک چیزیں نہ کھائیں، لیکن لیو سمپل، اپنی زندگی کو آسان کریں لیکن بی پریکٹیکل. جہاں آپ کو یہ فیل ہو کہ ایسی چیزوں سے آپ کی ایفیشنسی کم ہو رہی ہے اور آپ انہی چیزوں میں کھو گئے، تو اتنا دماغ کیوں لگاتے ہیں؟ ابھی صبح بھی میں نے اپنے ہسبینڈ سے کچھ کہا، میں نے ان کے لیے کچھ بنایا، کچھ انہوں نے کھایا، وہ چیزیں میں نہیں کھاتی، ایسی میرا مزاج نہیں اور میں نے بنایا نہیں، تو انہوں نے اینڈ پہ وہ ایک چیز چھوڑی تو میں نے انہیں دکھا کے کھائی. میں نے کہا واللہ کی میں نہیں کھاتی، میں نہیں کھاؤں گی، لیکن میں اس لیے کھا رہی ہوں کہ یہ میں نہیں کھاؤں گی تو ضائع ہوگا. میں نے کھا لی، مجھے اچھا لگا نہیں لگا، میرے لیے وہ اچھا تھا نہیں، میں نے کھا لیا. میں نے کہا اچھا یہ کھا لیا تو میں نے جو کھانا تھا وہ نہیں کھاتی، اللہ جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا مجھے نقصان ہونا تھا وہ ادھر سے ختم کر دیں. سیدھی سیدھی باتیں کریں، یعنی شاید آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. اللہ سے سیدھے رہیں، وہ مٹی کو اللہ بنا رہے نا. اب آپ کہتے ہیں اس میں کولیسٹرول ہے، اس میں آئل ہے، اس میں بٹر ہے، اس میں چینی ہے، یہ پھر کام کیجیے، اتنا دماغ نہ لگائیں، بس اپنے آپ کو رکھیں اور بھاگ دوڑ کریں، زندگی میں ایکٹیو ہوں. جتنی دیر میں سوچ سوچ کے ہم کھولتے ہیں چولہا اور الماری سے برتن نکالتے ہیں، اتنی دیر میں تو کھا پی کے لوگ نکل بھی جاتے ہیں. تو زندگی میں اتنا بڑا ایشو یہ نہیں ہے کہ آج کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا اوڑھیں گے. اسی طرح سے دنیا کی نعمتوں کے استعمال کی بھی بات آتی ہے. ابھی میری کسی سے بات تھی، یہ بھی بڑے قریبی سے تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کو میں نے میسج کیا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا میں نے واٹس ایپ نکال دیا اپنے سے. کیوں بھی نکال دیا؟ کہیں گے بس مجھے نہیں اچھا، یہ کچھ ایسی بات کی. مجھے تو بہت ہی دکھ ہوا. میں نے کہا آپ کہتے واٹس ایپ پہ کتنے ہزاروں لوگ اس وقت قرآن سن رہے ہیں، کیا واٹس ایپ بری چیز ہے؟ نہیں، مجھے ڈسٹریکشن ہوتی ہے. تو میں نے کہا میرے فون میں 50 سے زیادہ ایپس ڈلے ہوئے ہیں، میں نے نہیں، میرے ہسبینڈ نے ڈال دیے، میں نہیں کھولتی. نہیں، آپ کنٹرول اپنے اوپر کریں. لیکن آپ نے واٹس ایپ نکال دیا، میں آپ کو میسج پہ میسج کر رہی ہوں اور مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ کدھر ہیں. بعد میں پتا چلا کہ وہ تو ان کو ملا ہی نہیں میسج. تو بی پریکٹیکل، زندگی سے کچھ لیں. آج دن ہے، کل نہیں رہے گا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے ساتھ اس دنیا میں سے گزارے اور ہم اس کے توکل کے ناطے پر لیں. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ پیج 156 پہ کوشچنیرین ہے، اگر آپ اس کو اپنے لیے نوٹ کیجیے اور اس میں آپ کو دو قسم کی باتیں ملیں گی، ایک پہلے فوری سوالات اور دوسرے ذرا غور و فکر کے ساتھ کرنے کا. آپ ان کو خود پڑھیں اور ان سب کا جواب اس پہ انشاءاللہ اس بک کے اینڈ پہ آپ کو اسائنمنٹ دیا جائے گا، تو آپ اس کا اسی بک کے اندر سے اس کا جواب دیں. سب کچھ اسی کے اندر ہے، کیونکہ اگر ابھی اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا تو آپ پھر نقل ماریں گے، آپ وہی باتیں جا کے لکھ دیں گے. تو بیسیکلی پیپر آپ کے لیے آؤٹ کر دیا گیا، لیکن ٹیسٹ آپ کا بعد میں لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں غلطیوں کو معاف کرے. کوئی بات کوئکلی اگر اس بارے میں آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کلیئر ہے سب کچھ؟ جی آپ جی بالکل، مجھے آپ کی بات سمجھ تو آ گئی. یعنی ان کا خیال ہے کہ ان کو آج یہ چیز ہٹ کی ہے کہ اللہ کبھی فیصلہ برا نہیں کرتا. یعنی میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتی ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں کہ نہیں، آپ میں سے کچھ مجھے ابھی جانیں گے، کوئی سال، کوئی پانچ سال، چار پانچ سال پہلے سے آپ مجھے کوئی نہیں جانتا. میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاؤں، اس اللہ کے نبی کا یہ ممبر ہوتا ہے جہاں آپ علم کے لیے بیٹھتے ہیں. میں آپ کو میرے رشتے دار، میرے خاندان جو مجھے دیر ون سے جانتے ہیں، ان سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکتی ہوں میرے ساتھ زندگی میں آج تک ایک بھی برا معاملہ نہیں ہوا. کسی ایک انسان نے مجھے دکھ نہیں دیا، تکلیف نہیں دی، مجھے کبھی کسی برے بندے سے واسطہ ہی نہیں پڑا. مجھے نہیں کوئی دکھ ملا آج تک الحمدللہ، اللہ آگے بھی بچے. کیونکہ اگر کبھی کوئی سرکمسٹانسز بنتے بھی ہیں جس کو لوگ دکھ کہتے ہیں، میں اس کو دکھ نہیں کہتی، میں کہتی اس کے پیچھے خیر ہے اور اس کے بعد بہت بڑی خیر نکلی. جب اللہ کی رضا پہ آپ راضی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ڈھونڈیں کیا، انا للہ پڑھیں، اس کے بعد اللہ ماجرنی فی مصیبت ہی پڑھیں، اللہ آپ سے وہی چیز اس سے بہترین طریقے سے دے گا. جی پیچھے سے آپ. جی بالکل. اور ایک، اب میری اس بات سے کوئی اس ایکسٹریم پہ نہ جائے کہ پھر یہ کیا ہوا. ایک اصول یہ بھی ہے کہ اللہ بندے کا برا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا، ماں باپ نہیں چاہتے تو اللہ نے بھی نہیں چاہا. دوسرا یہ کہ اگر کوئی تکلیف آئے تو اپنے آپ کو چیک کرو، وما صابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، تم نے ضرور کچھ کیا ہے جو اللہ نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا. حضرت عمر یا ابن عمر یا کسی اور کی بات آتی کہ ایک دن ان کی تہجد چلی گئی تو رونے لگ گئے. لوگوں نے کہا بھی کیا ہوا، فرض تھوڑی تھی، نفل ہے، تہجد ہی تھی نا. تو انہوں نے کہا میں تہجد پہ نہیں رو رہا، میں اس گناہ کو ڈھونڈ کے رو رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے میری نیکی چھین لی. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ آپ سے کوئی نیکی لے اور آپ چھوڑ دیں. میں تو اپنے اندر یہ جرات نہیں پاتی. آج صبح ایسے میں کچھ سوچ رہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں کوئی کام کر سکوں اور مجھے لگے کہ کسی کو میرے اس کام سے فائدہ ہوگا، تو واللہ ہی میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی. اس کا نتیجہ اچھا نکلے، اس کا نتیجہ برا نکلے، میرے میں اتنی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ شاید میرے اس کام سے، میرے اس ایک بندے سے بات کرنے سے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی سمر جائے، تو مجھے کیا بڑی بات ہے. ہم نے اپنے اس پورے جو بھی ظاہر ہے کہ تعلیم کا کہہ لیں یا جہاں بھی درسوں میں جاتے ہیں، اتنے ایکسپیرینسز کیے ہیں کہ بعض دفعہ بالکل انیوژل جگہوں پہ اللہ لے گیا اور وہاں سے صرف ایک بندہ تیار ہوا اور اس نے وہاں کھیت لگا دیا، فصل تیار ہو گئی. یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. مطلب میں مجرم سمجھوں گی خود کو کہ اگر میں کوئی کام کسی کا کر سکوں اور میں نہ کروں. تو اللہ سے بس دعا کرتے ہیں اور اللہ ہماری آسانی کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الحمد للہ. بہت ہی خوبصورت ٹاپک جو آج ہم نے کمپلیٹ کیا اللہ کی توفیق سے. کیسا لگا آپ کو؟ اصلاح القلوب کے نام سے، دل کی اصلاح نا بک کا نام جو ہے. امیزنگ ریمائنڈرز. الحمدللہ الحمدللہ واقعی صحیح بات ہے کہ یہ ہمارے لیے ریمائنڈرز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اپنی اصلاح کا نا، اپنے دل کی اصلاح کا. صبح بھی ہم صبح قرآن میں بھی آج ہمارا یہی تھا نا کہ قلب سلیم. تو قلب سلیم کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں نا. ہم نے پہلے اخلاص کیا، ابھی توکل کیا. الحمدللہ
الحمدللہ ایک ایک سینٹینس میں لکھے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو یہ بھی دیکھا کہ اس کے پریکٹیکل بھی ہم نے دیکھے, پھر انبیاء کے علاوہ ہم نے دوسرے لوگوں کی بھی سٹوری سنی نا کہ اللہ کے توکل سے کیا کیا مرضی ہو جاتے ہیں پھر. اور یہ چیز اتنی ہے کہ جتنا جتنا ہمارا ایمان پختہ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ توکل ہوتا جائے گا نا, ایک سائیکل ہے نا. اللہ قلب سلیم دے, آمین آمین. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی نا. اس کے پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شروع میں کہ جو کس چیزوں سے ہمارے توکل میں کمی ہوتی ہے ان چیزوں سے ہم نے بہت سی خرافات ہماری زندگی میں ہوتی ہیں اس طرح کی ان نوئنگلی ان کانشیسلی پارٹ آف کلچر اور پارٹ آف جو بھی کہہ لیں سوشل سیٹ اپ, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے توکل میں کمی کا باعث بنتی ہیں. تو ان چیزوں سے ہم نے اپنی جان چھڑانی ہے نا. تو وہی کہ جتنا ہمارا پھر نالج سالڈ ہوتا جاتا ہے, ہم ڈائریکٹ سورسز سے پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے ان چیزوں کا. اس سے پہلے تو ان چیزوں کا احساس بھی نہیں تھا ہمیں نا. تو باقی لوگوں کے لیے بھی ہم نے پھر یہ دعا بھی کرنی ہے کہ جن لوگوں کو نہیں ان چیزوں کی فکر, ان کو بھی ہم بڑی حکمت سے خوبصورت طریقے سے ان تک یہ بات پہنچا سکیں نا. کتنا کامن ہے آج کی یہ ساری چیزیں ہمارے کلچر میں بھی, جہاں بھی جس کلچر میں بھی, ہر کلچر میں یہ خرافات ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. انہیں چیزوں کو نام ڈفرینٹ نام دے کے یہ سارے جو جانا نجومیوں کے پاس جانا اور سٹارز کے نام پہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, توہمات ہماری زندگی میں ہے نا, تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان کا. تو ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے ہم نے, پھر اپنا محاسبہ کرنا ہے, خود لکھیں اپنے لیے بیٹھ کے اپنے پوائنٹس لکھیں کہ کہاں کہاں پہ کون سی چیزیں ہیں. سبحان اللہ یہ کیسی دولت ہے نا کہ جس کو مل گئی تو پھر زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. بہت سی چیزیں ہم نے خود سے اپنے اوپر سوار کی ہوتی ہیں. جب ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں کریں گے, تو پھر میں کہتی ہوں کہ زندگی سے سب غم ہی ختم ہو جائیں گے. ہم ہر حادثے میں جو بھی ہمارے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہو تو اس میں بھی ہم خیر ڈھونڈ لیں گے. دس از سو ایزی ٹو سے بٹ نیڈس ایفرٹ, بالکل اٹ نیڈس ایفرٹ ٹو امپلیمنٹ. Giving every person due care and attention, even if one is busy, is very noble. بالکل بالکل. توکل سے اللہ غائب سے مدد کرتا ہے, بالکل. تو بس وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ, حدیث کا مفہوم یہ نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے مطابق ہی کرتا ہے. جیسا ہمارا اللہ کے بارے میں گمان ہوگا اللہ بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بس پھر ہمیں تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں, بس ہم وہ کام کیے جائیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہوئے جو امپورٹنٹ ہیں, باقی کاموں کو ان کاموں کی رکاوٹ نہ بنائیں. کچھ کام ایسے ہیں جیسے رزق ہے ہمارا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا ہمارے لیے, جتنا ہمیں ملنا ہے جہاں ملنا ہے وہ ہمیں مل کے رہنا, کوئی اس کو طاقت روک نہیں سکتی. یہ ہمارا توکل ہے نا, تو پھر ہم دین کے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے نا. یہی چیزیں ہمارے راستے کی دیوار بنتی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. توکل سے اللہ غائب سے مدد کرتے ہیں, اللہ پر توکل سکون دیتا ہے اور زندگی میں سکون آ جاتا ہے. کتنے لوگ آج اس کے لیے سکون کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہاں, لیکن پھر بھی جو چیزیں ہم سکون کے لیے ڈھونڈتے ہیں, دولت اچھے گھر, اس سے کیا سکون مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا نا اس سے سکون. سکون تو صرف اسی میں ملتا ہے, اللہ پہ توکل پہ ہی سکون ملتا ہے. اسی سے اچھے اخلاق سے, اللہ پہ توکل سے ہے نا, پھر ہی سکون ملتا ہے. اور ان کو ہم کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو. اللہ کے یہ دو مشکل ہے, لیکن وہی بات ہے کہ جتنا جتنا ہمارا ایمان زیادہ ہوتا جائے گا اتنا ہی اللہ پہ توکل کرنا بھی آسان ہوتا جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی جو ہے نا, حقیقی توکل کرنے والا بنا دے, صرف کہنے نہیں کرنے والا بھی. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, بس اسی کو ڈھونڈنا ہے نا, اسی خیر کو ڈھونڈنا ہے. پھر ہم کبھی ہو ہی نہیں سکتے, ہم زدہ ہو ہی نہیں سکتے ہے نا. بس توحید کو ہم پکڑ لیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ, وہ پھر اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں استقامت دے ہے نا. کیونکہ یہ شرک کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا, جب شرک آ جاتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی موقف بنا دے اور اپنی ذات پر حقیقی توکل کرنے والا بنا دے. شیئرنگ آپ نے کرنی ضرور, میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں, آپ 2 منٹس ہیں آپ کے پاس, انشاءاللہ آپ کریں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئکلی شیئر کرنا چاہ رہی تھی. کچھ سال پہلے میں ڈیلٹا ایئر لائنس کے لیے کام کر رہی تھی اور کسی اکاؤنٹ کے اوپر کام کرتی تھی, اور وہاں پہ میں نے اپنا نماز کے ٹائم پہ سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ 1 to 3 تک جمعے کی نماز پہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے, وہ نماز کا ٹائم ہے, اور آفس کے اندر ایوری بڈی نیو کہ دس ٹائم میں اویلیبل نہیں ہوں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ نماز کے لیے ہم لوگ جب گئے تو پیچھے سے میں نے ساری سیٹنگ کر کے گئی تھی, میں ہیومن ریسورس میں کام کرتی تھی, میں نے ساری سیٹنگ میٹنگز آرگنائز کی ہوئی تھی, لیکن ون آف دی اکاؤنٹ مینیجر ہی واز ناٹ ہیپی, کچھ ہوا پیچھے بیک پہ, اور ہی واز ویری اپسیٹ کہ وائی آئی وازنٹ اویلیبل بٹوین 1 to 3. تو میں نے اسے بتا دیا کہ آپ دیکھ لیں میرا کیلنڈر, اینڈ دس از مائی ٹائم ود مائی گاڈ ود مائی کریئٹر, اور یہ ٹائم میں نہیں اویلیبل ہوتی ہوں. اور میں نے سب کچھ کیا اور جو کچھ نہیں ہو سکا تو اس میں اللہ کی قدر تھی. آئی ورک ود نان مسلمز ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, مے بی وی ووڈ ناٹ نیڈ یور سروسز اینی مور. تو میں نے کہا چلے ان شاء اللہ, یو نو لیٹ می نو ہاؤ ایور یو ڈیسائڈ, لیکن ایز فار ایز آئی ایم کنسرن آئی نو کہ اللہ نوز بیسٹ, کیٹ آئی ورک وٹ ایور واز نیڈیڈ فرام مائی سائڈ. تو منڈے کو میں نے صبح سے پوچھا کہ یو نو اکاؤنٹ کے اوپر نیڈ, ہی سیڈ کہ نو وی ڈونٹ نیڈ دا سروسز اینی مور. اور اس وقت میں سبیر الجنہ 2013 کی اسٹوڈنٹ تھی, اور میں اس کے بعد اپنی کلاس کے اندر چلی گئی, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے لیے نماز نہیں چھوڑی تھی, یہ وقت میرا اور آپ کا وقت تھا, تو اس وقت کا بہترین اجر آپ مجھے دیں گے. تو تھوڑی دیر کے بعد جو ای میل مجھے آئی کہ نہیں تھینک یو سو مچ وی ڈو ناٹ نیڈ یور سروسز, یعنی کہ وہ فائد کرنے کی ای میل تھی. اور جب میں اپنی کلاس سے واپس آئی تو سبحان اللہ اس کے اس مینیجر کے مینیجر کی ای میل تھی کہ ہاؤ کین یو ایون ڈو دیٹ, اینڈ بہت اس نے اپالوجائز کیا ہوا تھا, اینڈ دین اس کی اپالوجیز تھی, اینڈ دین دے ہائرڈ می اگین بیک فار دیٹ پروجیکٹ. اور اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ عزت تمام کی تمام اللہ ہی کے پاس ہے, تو اس میں مزید اضافہ ہو گیا, مزید مجھے پریولیجز مل گئیں, اور الحمدللہ واقعی میں جو شخص اللہ کے ساتھ اگر خالص ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے عزت دیتے ہیں. صرف یہ کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے, وہ جو بیچ میں 2-4 تھے اس میں بھی ہمت نہیں ہارنی ہوتی ہے, بلکہ ڈٹے رہیں خالص خلوص کے ساتھ کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نا کہ واما بنعمت ربی کا فحدث, قرآن کے سفر کے بعد جب میں نے اپنی جابس کو چھوڑ دیا, کیونکہ وہاں پہ اللہ کا نام ہم اس طرح سے نہیں لے سکتے, انشاءاللہ نہیں بول سکتے, تو الحمدللہ میں نے جاب مطلب وہ چھوڑ دی اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین کاموں میں اب لگایا ہوا ہے, اللہ کا بہت شکر احسان. اور کل میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں اس جاب میں اسلامک اسکول کے ساتھ کام کر رہی ہوں, وہاں پہ انہوں نے ہمیں لیٹسٹ لیپ ٹاپس دیے جو کہ بالکل آج کل کے بالکل لیٹسٹ لیپ ٹاپس ہیں, ان کو فلپ کریں تو وہ آئی پیڈز بن جاتے ہیں. مائیکروسافٹ کی ٹریننگز ہمارے لیے ہوئی, اور میں وہی سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر انسان سیکریفائز کرتا ہے تو اللہ اس سے بہترین چیز دے دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم کارپوریٹ کلچر کے لیے کام کریں گے تو شاید مجھے وہاں پہ بہترین پرکس اینڈ بینیفٹس ملتے, لیکن جتنا بڑا پرک اینڈ بینیفٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں ویسے دینے والا کوئی بھی نہیں ہے, اور جو قدر اللہ کرتے ہیں آپ کے کام کی وہ کوئی نہیں کر سکتا. تو سوری میں نے سب کا ٹائم دیا, لیکن پریکٹیکل اگزامپلس بہت ہمیں ہیلپ کرتی ہیں, اور میں نے صرف اس نیت سے شیئر کیا کہ ہم سب کے اندر توکل ان شاء اللہ مزید اضافہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر, احسن الجزا سے سجیریا, ماشاء اللہ ایکسلنٹ شیئرنگ, الحمد للہ. بالکل یہ بات سچ ہے, اور ایسے آپ سب کے ساتھ کسی نہ سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ ضرور ہوا ہوگا نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بدلے میں کتنا, صرف اللہ پہ توکل کر کے تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آگے آپ کے لیے کیا کرتا ہے نا. اور یہ سب کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے. کچھ لوگ اس چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں, اسپیشلی ہمارے جو نئی کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہیں شروع میں لوگوں کو ہوتا ہے, تو بس ان کو پھر اس طرح کی باتیں آپ بتائیں نا تو ان کو موٹیویشن ملتی ہے الحمد للہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کو کتنا اچھا دیا نا, اور یہ واقعی یہ پریکٹیکلی آزمائی ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اس سے پہلے دنیا کے جو کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھے, جو جس راستے پہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں چلا دیا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت پہ کبھی بھی ہمیں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہ بنائے نا, آمین. تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے بھی کوئی ہو تو نیکسٹ میں ہم آپ کے لیے ٹائم رکھ سکتے ہیں, آپ لوگ اپنی شیئرنگ بھیج سکتے ہیں, کہیں ٹائم ہوگا تو ہم بیچ میں چلا سکتے ہیں. یہ دوسروں کے لیے بہت موٹیویشن بنتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی شیئرنگ کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے, آپ کو اور آپ کے علم اور آپ کے عمل میں اور برکت دے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں, ہمارے 2-3 اوپر ہو گئے ہیں کلاس کے. اللہ تعالیٰ اس ٹائم کو بھی آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے, ٹھیک ہے نا.
اور ایک دوسرے کا بہت جو ہے دعاؤں میں ایک دوسرے کو بہت یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں, ویکینڈ کا بہترین استعمال کریں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سے استقامت کی ضرور دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تجھے پکارتے ہیں, یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم یا ذل الجلال والاکرام. اللہم انی اسألک ثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت أعلم الغيوب. اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. امين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.